الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفية آپ سب ما شاء الله ہمارے ساتھی تھوڑے تھوڑے سے لیزی ہو گئے ہیں پیچھے جانے لگے کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا بات ہو گئی کیا وجہ ہو گئی ہاں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر احسان ہے الحمدللہ اور سیم آپ سے بھی چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی اسی طرح خیر اور عافیت سے رہیں اللہ کی حفظ و امان میں رہیں جہاں کو جاؤ بندے جی سمر ڈزنٹ مین کہ ہم لیزی ہو جائیں ہم کلاس سے لیٹ ہو جائیں رائٹ اگر ایک چیز چل رہی ہے تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے اس کو ہم نے نبھانا ہے نا بھائی ہم یہی پڑھتے ہیں نا کہ جو کمٹمنٹ ہے اس کو ہم نے اچھے سے نبھانا ہے رائٹ فرام دا ویری فرسٹ جوز ہم یہ چیز پڑھتے آئے ہیں رائٹ تو ہم نے انشاءاللہ اپنے عہدوں کی پابندی کرنی ہے اور ہم نے کیا دیکھا تھا ہمارے عہد ہمارے کمٹمنٹس کیا ہوتے ہیں جو چیز ہم نے خود سے اپنی پسند سے چیز لے لی ہے, اس کو اب ہم نے ٹل دا اینڈ اس کو اچھے سے نبھانا ہے, نہ جسٹ شروع ہمارا بہت جوش ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہوش آتا گیا اور ہمارا جوش ٹھنڈا پڑتا گیا. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کے طالب علم, حدیث کے طالب علم تو اپنی اس علم کے سوا کسی اور چیز پر توجہ ہی نہیں دیتے, ان کا فل فوکس ادھر ہوتا ہے, باقی سب چیزیں ثانوی ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہماری اور سب چیزیں چلتی رہیں گی. اٹ وونٹ بی افیکٹڈ اگر ہم اپنی اس کمٹمنٹ کو پورا کرتے رہیں گے. یہاں سے آپ لیزی ہوں گے تو آپ کی اس کمٹمنٹ کو آپ کے سوا اور کوئی پورا نہیں کرے گا. جو سائٹ کی دوسری چیز ہے اس کے لیے آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے, رائٹ, لیکن یہ چیز پیچھے ہوئی تو اس کو کوئی کور نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اپنی جو آپ جس ایکٹیو اس سے آپ نے شروع کیا تھا اس کورس کو, جتنے جوش سے جتنے پیار سے, وہ پیار انشاءاللہ ٹل دا اینڈ برقرار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تھوڑی سی ایک نصیحت کہہ لیجئے, تھوڑی سی ایک بات کہہ لیجئے, محبت کی بات اپنے ساتھیوں کے ساتھ, کیونکہ جب ہم اللہ کے دین کے لیے کسی کام کے عہد کرتے ہیں تو آپ دیکھیے ہم نے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ پڑھا ہے اور بار بار پڑھا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اٹ شوڈ بی آور فرسٹ پرائیورٹی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے آتے ہیں اپنی اٹینڈنس کی طرف. ریڈی ہیں آپ سب اٹینڈنس کے لیے؟ Let me do the attendance, inshallah. Okay. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Atiba Ijaz, Hajra Asif, Abir Yaqub, Fariha. Fariha Iqbal, Quratulain Iqbal, Nighat Iqbal, Shiraz Afghan. امت البصیر فرحین, سمیرہ جیوا, فیروزہ ثناء اللہ, ماریا عمر, مریم بی بی, نادیہ ناز, فاطمہ رملہ خطیب, سبین عابد, قدسیہ عمران اینڈ صالحہ بیگم. اوکے, ماشاء اللہ, گڈ, الحمد للہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے اور آپ سب اس سے راضی ہو جائے. امین, اللہم امین. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آج ہم اپنا جو کلاس ہے اس کا اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی تجوید کے سیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور یہ تجوید کا سیشن آپ کہہ لیجئے ایک ریویو ہوگا جو ہم نے لاسٹ کلاس کی تھی تجوید کے حوالے سے. ٹھیک ہے, یاد ہے آپ کو اقوا جو ہم نے بسببین کیا تھا, وقت کس طرح سے بہترین کیا جا سکتا ہے. تو تھوڑی سی ہمیں کہہ لیجئے کہ پریشانی ہو رہی تھی, پرابلم ہو رہی تھی, تو انشاءاللہ ہم آج کے لیسن کو سنتے اس میں مزید, اور ہماری سسٹر ہینا نے اس کو کھول کے بتایا. سو ریپیٹیشن آلویز ہیلپس انشاءاللہ. تو لیٹس اسٹارٹ وتھ اور تجوید لیسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. جی, کیسے آپ سب لوگ؟ الحمد للہ, میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ. جی ان شاء اللہ ہم اپنے لاسٹ ٹاپک کو ہی کنٹینیو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ پڑھے تھے اقوى السببین. اقوى السببین سے کیا مراد ہے؟ اقوى السببین, what does mean by that? Actually یہ اقوا کا مطلب ہوتا ہے اسٹرانگ, مضبوط, اور سببین means دو ریزنس. جب آپ کے پاس ایک ہی مد لیٹر ہو, یعنی الف ہے یا واؤ ہے یا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر دو فروعی مدود بن رہے ہیں, تو اس صورت میں, یعنی ایک ہی مد لیٹر ہے اور اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے یہ ولیمت بھی ہے اور یہ ولیمت بھی ہے, اس کا سبب بھی پورا ہو رہا ہے اور اس کا سبب بھی پورا ہو رہا ہے, تو پھر آپ اسٹرانگ مد لے لیتے ہیں اور ویک والی چھوڑ دیتے ہیں. Words having واجب متصل and عارض are ending on حمزہ carrying single فتحہ. So whenever we stop on حمزہ carrying single فتحہ we give جھٹکا. So how we can do عارض here unless it is شہودن, then while stopping it becomes شہودہ. شہودہ, شہدہ, I think. Word, okay. یہ جو question ہے نا آپ کا, words having واجب متصل and عارض are ending on حمزہ carrying single فتحہ. Or, so whenever we stop on Hamza carrying single fatha, we give jhatka. Jhatka means actually that you are giving a sukoon to a Hamza. So how we can do arid here, unless it is shuhadan, shuhada, and I'm not sure ke what is the word. Lekin jaise sawaan hai, main aapka sawaal samajh gayi hoon. Aap dekhein ke asal mein arid li sukoon hota hi tab hai jab aap agle letter ko sakin kar sakein. جیسے فار ایگزامپل شا آ ہے اور آپ اس کو پڑھیں شا, یعنی آپ ساکن کریں نا حمزہ کو. جھٹکا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کو ساکن کیا گیا. جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ اس کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں. تو اگر حمزہ کو پریزنٹڈ سکون دے دیا گیا, یعنی عارض سکون دے دیا گیا, تو اس کا مطلب ہے, اور وہ مد لیٹر کے بعد عارض سکون, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مد عارض سکون ہے, شہداءً. اور جب یہ ورڈ ہو جائے گا شہداءً, تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تو نہ تو اقوى سببین ہے اور نہ ہی عارض للسکون ہے, اس لیے کہ شہداء یہ والا مد لیٹر ہے جس کے اوپر دال الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے, اور یہ ہے مد واجب متصل. اور ان کے اوپر جب آپ سٹاپ کرتے ہیں فتحہ تان کے اوپر, تو میں نے آپ کو رول بتایا تھا, آپ میں سے کسی کو یاد ہے کس طرح سے آپ سٹاپ کرتے ہیں؟ جی, اس مد کو کیا کہتے ہیں؟ مد العبد. ویری گڈ. تو یہ مد العبد بن جائے گی نا, فالوور آف مد طبیعی. تو شہداء ان پر تو, یعنی اگر آپ سٹاپ کرتے ہیں تو وہ مد العبد ہے, اور وہاں پر بھی دو مدود نہیں آ رہی, کیونکہ دا کے اوپر مد واجب متصل ہے اور آ کے اوپر مد عبد ہے, تو وہ شیئر نہیں کرے نا ایک مد لیٹر. مد لیٹر ایک ہونا چاہیے. صحیح ہے, جیسے شا آ اگر یہ ورڈ ہے تو الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہ واجب متصل بھی ہے, اور چونکہ حمزہ کو آپ وقف میں پریزنٹڈ سکون دے دیتے ہیں تو اس صورت پہ یہ مد عارض سکون بھی ہے, اس لیے دو مدود اکٹھی آگی. ٹھیک ہے, آپ کا جو کوشچن تھا وہ کلیئر ہوا. اٹ کی ناٹ بی ٹو اور فور اور سکس کاؤنٹس وائل اسٹاپنگ, یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے رکھیں. اوکے, لیٹس جسٹ ریپیٹ دس ٹاپک. جیسے ہم ابھی ڈسکس کرے تھے اقوى سببین, سارے بہت توجہ سے سنے, آئی ہوپ سو کہ آج آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اقوى سببین یعنی جب ایک مد لیٹر کے اوپر دو ریزنز آ جائیں, یعنی آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ ولی مد بھی ہے وہ ولی مد بھی ہے, تو اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں, جو اسٹرانگ مد ہے وہ لے لیتے ہیں اور جو ویک مد ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسٹرانگنیس کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے اسٹرانگ مد ہوتی ہے مد لازم, سیکنڈ نمبر پہ جو اسٹرانگ مد ہے وہ ہے مد الواجب المتصل, تھرڈ نمبر پہ جو اسٹرانگ ہے وہ ہے مد عارض للسکون اور سلیش ڈال کے مدلین, یعنی یہ ایک ہی لیول کی مدود ہیں, مد عارض للسکون اور مدلین. فورتھ نمبر پہ جو مد ہے وہ ہے مد الجائز المنفصل اور سلیش ڈال کے مد صلۃ الکبرى, اور جو لیسٹ اسٹرانگ مد ہے وہ, جو سب سے آپ کہہ سکتے ہیں ویک مد ہے, وہ مد البدل. ٹھیک ہے, اب جیسے ایگزامپل ورڈ ہے قرآن. ٹھیک ہے, ورڈ ہے قرآن. اب آپ دیکھیں آ کے اوپر کیا ہے, آ کے اوپر کون سی مد ہوتی ہے, قرآن کے اندر آ پر کون سی مد ہے, بدل. ویری گڈ. اب قرآن نون تھا, آف کورس کوئی اس نون کے اوپر حرکہ ہوئی ہوگی, اب آپ نے نون کو کیا کیا, ساکن کر دیا. تو چونکہ الف مد لیٹر تو تھا, الف مد لیٹر ہے, الف سے پہلے حمزہ آیا اس لیے بدل بنی. اب الف کے بعد آپ نے کیا نون کو پریزنٹڈ سکون دے دیا, عارض سکون دے دیا, جس کی وجہ سے وہ مد عارض سکون بھی بن گئی. رائٹ, تو اب آپ دیکھیں کہ کھینچنا آپ نے آ ہی کو ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آ کو بدل کھینچے, بدل کے مطابق کھینچے, یا آ کو مد عارض سکون کے مطابق کھینچے. بدل جو حرکہ ہے اور عارض سکون 2, 4, 6 ہے, تو کس کے مطابق اس کو کھینچنا چاہیے؟ تو پھر اس کو ہم کہاں لے کر جاتے ہیں, چونکہ ایک ہی مد لیٹر کے اوپر دو مدود آ گئی, سو اقوى سببین. کہ جو اسٹرانگ ہے اس کے مطابق اسٹاپ کریں گے. تو اس چارٹ کے مطابق کون سی والی مد اسٹرانگ ہے؟ مد عارض سکون. تو آپ اس ورڈ کے اوپر جو آپ کا پری ڈیسیزن مد عارض سکون کے لیے ہے اسی کے مطابق اسٹاپ کریں گے. فار ایگزامپل آپ نے اپنی بگننگ آف ریڈنگ سے مد عارض سکون کو 6 حرکہ لیا ہوا ہے, سو اسٹاپ آن دس ورڈ وتھ 6 حرکات لائک قرآن. اگر آپ نے اپنی بگننگ آف ریڈنگ سے مد عارض سکون کو 4 حرکہ لیا ہوا ہے تو اسٹاپ آن دس ورڈ وتھ 4 حرکہ قرآن. آپ کو یاد ہے نا ہم نے کہا تھا کہ آپ نے ایک مد لیٹر کو ڈیسائڈ کرنا ہے اینڈ دین کیپ اٹ سیم ان یور ون سٹنگ ریڈنگ. ٹھیک ہے, تو آپ نے 4 اگر حرکہ لیا ہوا ہے تو 4 حرکہ سے اسٹاپ کریں. اور اگر آپ نے مد عارض سکون کو بگننگ سے 2 حرکات لیا ہوا ہے دین اسٹاپ ود 2 حرکہ. اور کیسے؟ قرآن. اب آپ دیکھیں کہ بدل بھی تو 2 ہی ہوتی ہے لیکن آپ جو ہے وہ بیسیکلی تو آپ مد عارض سکون ہی کو فالو کریں نا, لیکن چونکہ بدل اور عارض سکون کی لینتھ اس پوائنٹ پر سیم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ عارض سکون کو آپ نے اپنے پری ڈیسیزن میں 2 حرکہ لیا ہوا ہے, جب آپ اس ورڈ کے اوپر اسٹاپ کریں گے تو 2 حرکات کے ساتھ اسٹاپ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی بدل کی بھی تو لینتھ کو پورا کرے گی. اس صورت میں ہم اسے کہتے ہیں مد بی سببین, مد وچ فلفلز بوتھ ریزنز. ٹھیک ہے, یعنی مد بی سببین بن جاتی ہے, یعنی وہ ایسی مد جو کہ دونوں ریزنز کو ایٹ اے ٹائم پورا کرے. صحیح, یہ مد بی سببین ہو جاتی ہے جب مد لیٹر ایک ہی طرح کا یعنی جو حرکات ہیں دونوں مدود ایک ہی حرکات کو شیئر کریں. یہ جو ابھی میں نے رول ایکسپلین کیا رول اپلائی ہوتا ہے, جیسے اگر ورڈ آ جاتا ہے مآبین تو مآب تب بھی یہی رول اپلائی ہوگا, آ بدل اور آ کے بعد با کو پریزنٹڈ سکون دے رہے ہیں سو مد عارض سکون مآب. ٹھیک ہے, بدل اینڈ عارض سکون. یستہزئون, ویری گڈ, یستہزئون یہ بھی وہی چیز ہے. تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یستہزئون. ٹھیک ہے, یعنی وہی آپ پریزنٹڈ سکون دے رہے ہیں تو او بدل ہے اور او نا جب آپ نا کو پریزنٹڈ سکون دیں گے تو وہ مد عارض سکون ہو جائے گی. اس صورت میں پھر وہی آپ اقوى سببین کا رول اپلائی کریں گے اور آپ جو آپ کی لینتھ آپ کی عارض سکون کا ڈیسیزن ہے اس کے مطابق کریں گے. اوکے, صحیح. اب ہم اگر واجب متصل اور عارض سکون کو لیں تو آپ دیکھیں کہ واجب متصل کیا ہوتا ہے, ورڈ ایک ہی ورڈ کے اندر مد لیٹر کے بعد حمزہ رہا ہوں, اور عارض سکون کیا ہوتا ہے, مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر کو پریزنٹڈ سکون دے عارض سکون دے. لیکن اس کے لیے یہ کہ حمزہ نہ ہو یہ تو کنڈیشن نہیں ہے نا, حمزہ ہو اس کو بھی پریزنٹڈ سکون دیں گے تو وہ مد عارض سکون بن جائے گی. فار ایگزامپل جیسے ورڈ ہے شاء یا نساء یا ماء, ادر دین دس کے اس کے پاس فتح تان آ رہی ہے. صحیح, کیونکہ فتح تان میں آپ ساکن نہیں کر سکتے نا لاسٹ لیٹر کو. اب اگر ان سارے کیسز میں آپ دیکھیں کہ مد لیٹر کے بعد حمزہ تو آ رہا ہے سو این, اس میں بھی حمزہ آ رہا ہے, تو یہ تمام کیا ہے؟ مد الواجب المتصل. اگر آپ اس کے اوپر سٹاپ کر دیتے ہیں تو حمزہ کے اوپر سے ساری حرکات کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا نا, اگر وہ بما تان ہے, اگر وہ کسرہ تان ہے, اگر وہ فتحہ کسرہ بما کوئی بھی حرکہ ہے ایکسیپٹ فتحہ تان. فتحہ تان آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے نا, فتحہ تان کو آپ دونوں حرکات کو ریموو نہیں کر سکتے, آپ کو ایک حرکہ پڑھنی پڑتی ہے. اس لیے اگر ادر دین فتحہ تان ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. جب حرکہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اسٹاپنگ میں تو لاسٹ لیٹر کے پاس کیا آ جاتا ہے, سکون شا. اب جب یہ عارض سکون آ گیا, اور یہ ٹیمپریری ہے نا صرف وقف میں ہے, جب یہ عارض سکون آ گیا تو یہ مد مد عارض سکون بھی بن گئی. یہاں تک سمجھ میں آ گیا کہ یہ مد دو مدود بن کیسے رہی ہے؟ شا یہ ہوگی واجب متصل پلس عارض سکون نائمون, نائم کے ساتھ. اوکے, اگر حمزہ کے ساتھ بھی ہے تو بھی آپ, وہ تو الگ مد ہے, مجھے ایگزیکٹلی میں بہت اچھا ورڈ نہیں سمجھ سکتی, لیکن اگر یہ حمزہ کے ساتھ ہے تو آپ دیکھیں نا ای یہاں پہ واجب متصل ہوگی نا ای, اور مون عارض سکون اینڈ میں آ رہی ہے, تو یہ دیکھیں مد لیٹر شیئر نہیں کرے نا. ٹھیک ہے, تو یہ دو ڈفرنٹ لیٹرز کے اوپر آ رہے ہیں. اٹس ریلی گڈ کوشچن, کیونکہ دونوں مدود ایک ہی ورڈ میں ہیں مگر ایک مد لیٹر پر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. جیسے یہ اگزامپل ہے نا نا ای مون, تو اس میں واجہ متصل نا پہ ہے اور آ رہا سکون این میں آ رہا ہے, اس لیے یہ ایک مد لیٹر شیئر نہیں کرے. When we delete harakat on last letter, it becomes arid sukoon and mad as sababain hoga. Nahin, actually mad bhi sababain jo hai, wo ek khas case mein hota hai. Aqwa sababain hoga, you can say. Hum aate hain wapas. Humne kaha ki agar, jaise sha'a, yahan pe wajib muttasil bhi hai, aur arid sukoon bhi hai. Sab is cheez ke upar agree hain? Sab ko samajh bhi aagya ki kaise do madood ek hi mad letter ke upar ban rahi hain? اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کہا کہ اسٹرانگ مت کو لے لینا ہے اور ویک والے کو چھوڑ دینا ہے, ٹھیک ہے. اسٹرانگ مت لے لیتے اور ویک مت جو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. اب دونوں میں سے اسٹرانگ مت کون سی ہے؟ واجب متصل اسٹرانگ ہے, تو واجب متصل کے مطابق آپ نے اسٹاپ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو مت واجب متصل ہے اس میں کون کون سی پاسبلٹیز ہوتی ہیں, یا آپ اسے فور ہرا کا پل کر سکتے ہیں اور یا آپ اسے فائیو ہرا کا پل کر سکتے ہیں. جی بالکل, ڈیلیٹ ہوگا تو ہی وہ مد عارض سکون بنے گی نا. اگر آپ فتحہ ڈیلیٹ نہیں کر رہے اور اسے عارض سکون نہیں دے رہے تو وہ مد عارض سکون نہیں بنے گی. سٹاپ کرتے ہوئے جب حمزہ کے ہرا کا کو ڈیلیٹ جائے گا, چاہے وہ فتحہ ہے, چاہے وہ کسرہ ہے, چاہے وہ ضمہ ہے, اور چاہے وہ کسرہ تان یا ضمہ تان ہے, اسی صورت میں وہ مد عارض سکون بنے گی. اگر آپ حمزہ کی حرکہ کو ڈیلیٹ نہیں کر پا رہے اور حرکہ ہے اس کے ساتھ, جیسے ان کیس آف فتحہ تھا, تو اس صورت میں تو وہ مدارج سکون ہی نہیں ہے نا. واجب متصل کی آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے فور یا فائیو, اور عارض سکون کی چوائس ہوتی ہے ٹو فور اور سکس. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بہت سارے ملٹیپل آپشنز بن سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو نا جنرلائز کرتے ہیں کچھ اسپیشل کیسز میں. اس ایک ورڈ کے اوپر آپ تین طریقوں کے ساتھ اسٹاپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح کے ورڈز کے اوپر جس کے آخر میں حمزہ آ رہا ہو اور اس سے پہلے مد لیٹر ہو اور حمزہ کو آپ پریزنٹڈ ساکن بھی کر سکے وقت میں, تین پاسبل طریقوں کے ساتھ اسٹاپ ہو سکتا ہے. نمبر ون, ود فور حرکات, ٹو کے ساتھ آپ اسٹاپ نہیں کر سکتے. فور حرکات کے ساتھ اسٹاپ ہوگا لیسٹ, اور یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب آپ کا ڈیسیزن واجب متصل کے لیے فور ہے اور عارض لسکون کے لیے ٹو یا فور ہے, دونوں کیسز میں. اگر ٹو ڈیسیزن ہے تو بھی فور کے ساتھ سٹاپ ہوگا, اگر فور ڈیسیزن ہے تو بھی فور کے ساتھ سٹاپ ہوگا. اوکے, سو ان دونوں کیسز میں آپ کس حرکہ کے ساتھ سٹاپ کریں گے؟ فور کے ساتھ سٹاپ کریں گے, ٹھیک ہے. اگر واجب متصل فور ہے اور عارض سکون ٹو ہے تب بھی, فور ہے تب بھی. اچھا, اگر اس ایک کیس کے اندر, چونکہ دو کیسز آگے نا, فور کے سٹاپ تو ہم فور کے ساتھ ہی کریں گے, لیکن اس فور کے اندر بھی دو کیسز ہیں. عارض سکون دو بھی ڈیسیجن ہو سکتا ہے آپ کا فری, اور فور بھی ہو سکتا ہے. اگر عارض سکون فور ہے اور واجب متصل بھی فور ہے, سٹاپ تو فور سے ہی کریں گے, لیکن اس اسپیشل کیس کو کیا کہ ایگزیکٹلی, ویری گڈ, ٹھیک ہے. مد بھی سبب ہے, یعنی جب آپ کا دونوں حرکات سیم ہو گئی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مدبی سببین. باقی تمام کیسز میں آپ کیا اپلائی کریں؟ اقوى سببین, اسٹرانگ مد لے کر آ رہے ہیں. اس اسپیشل کیس میں دونوں مدود کی حرکات سیم آ رہی ہیں, اس لیے آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ مدبی سببین. اوکے, سیکنڈ طریقہ کیا ہے اسٹاپ کرنے کا؟ فائیو حرکات. یہ کن کیسز میں ہوگا؟ اگر آپ کا ڈیسیجن واجب متصل کے لیے فائیو ہے اور عارض سکون کے لیے ٹو یا فور ہے. اس میں بھی دو کیسز ہیں, عارض سکون ٹو بھی ہو سکتا ہے تب بھی فائیو کے ساتھ سٹاپ کریں گے, عارض سکون فور ہے تب بھی فائیو کے ساتھ سٹاپ کریں گے, اگر واجب متصل فائیو ہے تو, ٹھیک ہے. تھرڈ کیس آپ کے پاس ہے, تھرڈ آپ کے پاس آپشن ہے مد عارض سکون, یعنی آپ سٹاپ کر سکتے ہیں اس ورڈ کے اوپر سکس حرکات کے ساتھ بھی. اور سکس حرکات کے ساتھ آپ کب سٹاپ کر سکتے ہیں؟ جب عارض سکون کا ڈیسیجن سکس ہو اور واجب متصل کا ڈیسیجن چاہے فور ہے چاہے فائیو ہے, ڈزنٹ میٹر, آپ سکس کے ساتھ سٹاپ کریں گے, ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب مدارج سکون کو سکس ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے تو وہ کتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور وہ لازم کی فالوور بن جاتی ہے, لازم کی فالوور بن جاتی ہے, اس لیے پھر آپ عارض سکون کے ساتھ, عارض سکون کی حرکات یعنی سکس کے ساتھ سٹاپ کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو آپ سوال کری نا, آئی ایم ناٹ شیور سسٹر آپ کو کیا چیز کنفیوز کری ہے. آئی تھنک زیرو ون کے آئے جو ہیں, آپ جب حمزہ کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں اور اس کو ساکن کرتے ہیں تو آپ اسے جھٹکا دیں گے, اور جھٹکا دینا ہی حمزہ کو کلیئر کر, حمزہ کو واضح کرے گا نا, جھٹکا دیں گے. آپ آواز کو بھی تھوڑا سا اٹھاتے ہیں ورنہ آپ کا حمزہ ڈلیٹ لگتا ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے شا یا سو, اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ دیکھیں سو تو وہ حمزہ کی اسکپ ہو گیا نا, حمزہ کی تو آواز ہی نہیں آئی. اس لیے حمزہ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے, اور جب حمزہ ساکن ہوتا ہے کہیں پر بھی مڈل آف ورڈ میں بھی جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو آپ جھٹکا دے کے پڑھ, جیسے فار ایگزامپل یو مین اون تمنا, یا پھر جیسے یعنی کوئی بھی اس طرح کا ورڈ جس میں حمزہ ساکن آ رہا ہے, دیکھیں آپ حمزہ ساکن کرتے, تو حمزہ تو ساکن ہو رہا ہے لیکن حمزہ کو آپ نے ساکن کیا نا, خود سے ساکن نہیں تھا, اور حمزہ کے ساکن ہونے کی وجہ سے جھٹکا لگا ہے. حمزہ ساکن کی آواز جھٹکا ہے, جو جھٹکا ہم کہہ رہے ہیں نا یہ اصل میں حمزہ کی آواز ہے. جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس میں جھٹکا لگ جاتا ہے, تو جھٹکا جب لگا اٹ مینس کہ آپ نے حمزہ ساکن کر دیا ہے, اور حمزہ خود سے ساکن نہیں تھا, آپ نے اسے ساکن کیا. سو جب آپ نے اسے ساکن کیا ٹیمپریری سکون دے کر, تو اٹ مینس کہ وہ مدار سکون بن گئی نا, اس سے پہلے مد لیٹر بھی آ رہا ہے. اس وجہ سے اگر سیم مد سیم حرکات پہ سٹاپ کریں تو مد سببین ہے, ورنہ وین یو ٹیک اسٹرانگ مد اٹ از اقوا سببین. ایون یہ بھی اقوا سببین ہے, لیکن اس اقوا سببین کا کیس, کیونکہ دو بدو تو ہیں, اقوا سببین تو آپ اپلائی کر رہے ہیں نا, لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں اسپیشل کیس ایسا ہو جاتا ہے کہ دونوں ہی مدود ایک ہی لینتھ کی آ جاتی ہیں, تو اس اقوا سببین کے اس اسپیشل کیس کو ہم مدنی سببین کہتے ہیں. جی ٹو فور ٹو حرکہ نہیں کر سکتے ہم, ٹو حرکہ کے ساتھ سٹاپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کا ورڈ واجب متصل ہے, یعنی اس مد لیٹر کے اوپر واجب متصل آ رہی ہے, تو اس کا لیسٹ کاؤنٹ فور ہوتا ہے. آپ فور فائیو اور سکس کے ساتھ سٹاپ کر سکتے ہیں, ساتھ جھٹکا دیں گے اکارڈنگ ٹو پرٹیکولر ڈیسیژن. حمزہ ہے نا, حمزہ کی ساؤنڈ ہے, اس وجہ سے جائے گا. الحمدللہ. اوکے, اگر ابھی بھی کوئی چیز ہے آپ اس کو پوچھ سکتے. یہ بہت کامن چیز ہے جو کہ مطلب زیادہ تر جو آپ کو ملتے ہیں نا وہ واجب متصل اور عارض سکون ہی ملتا ہے, اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ لاسٹ لیٹر حمزہ ہوگا, سیکنڈ لاسٹ لیٹر مد لیٹر ہوگا. کوئی بھی الف بھی ہو سکتا ہے, واو بھی, یا بھی, کوئی بھی مد لیٹر ہوگا, لیکن لاسٹ لیٹر کیا ہوگا, حمزہ ہوگا, اور ایسا حمزہ ہوگا جس کو آپ ساکن کر سکے نا, یعنی فتح تان کے بغیر, یہ فتح تان کو آپ ساکن نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ جو کیس ہے یہ پھر آپ کا یہ اقوا سببین بن جاتا ہے. کچھ کیسز میں آپ کو بدل اور عارض سکون بھی اکٹھی ملتی ہے, جس کی ایگزامپلز ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. فار ایگزامپل ورڈ آل آنا, یہاں پہ بھی آن میں, رائیل میں, قرآن, مآب, ان کیسز میں, ٹھیک ہے, یہ بدل اور عارض سکون ہے. اس کے علاوہ جو آپ کو کچھ کیسز ملتے ہیں وہ لازم اور بدل کا بھی ایک کیس ملتا ہے, جو کہ مد لازم کلمی مخفف میں پایا جاتا ہے. آنا جس میں بدل کے بعد نیکسٹ لیٹر اصلی سکون کے ساتھ ہے, تو اب دو مدود آ گئی, بدل آ گئی, لازم آ گئی, تو دونوں میں سے مد لازم اسٹرانگ ہے, اس لیے مد لازم کو لے لیں گے اور بدل کو چھوڑ دیں گے, اور اس میں کوئی کیس بھی سببین کا نہیں بن سکتا, کیونکہ بدل دو ہوتی ہے اور جو لازم ہے وہ سکس ہوتی ہے, اس لیے سکس آپ حرکات کے ساتھ ہی اس کو پڑھیں گے, ٹھیک ہے, تو بدل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کیسز میں آپ کو بدل اور جائز منفصل بھی ملتی ہے, جیسے رؤیدہم, تو رؤا یعنی آ جو ہے وہ بدل ہے, اور اس آ بدل کے بعد ایک اور حمزہ آ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ جائز منفصل بھی بن گئی, تو دونوں میں سے جائز منفصل اسٹرانگ ہے, اس لیے آپ جائز منفصل لے لیتے ہیں اور بدل کو چھوڑ دیتے ہیں. رؤیدہم, اب یہ جو آپ نے ورڈ لکھا ہے اس میں آپ کی مراد کون سے ورڈ سے ہے؟ اس میں کوئی بھی اقوا سببین کا کیس نہیں آ رہا. آپ دیکھیں حتا یہ جائز منفصل ہے, اذا یہ سمپل مد تبیعی ہے, ما سمپل مد تبیعی ہے, جا جا یہ جو ورڈ ہے جس کے بعد حمزہ آ رہا ہے یہ واجہ متصل ہے اور او یہ بدل ہے. آپ دیکھیں دو ڈفرنٹ مد لیٹر ہے نا, جا یہ الف ہے اور او یہ واو ہے. او اب واو کے کھینچیں گے, جا آپ الف کو کھینچیں گے, تو اس میں کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے پاس اقوا سببی نہیں آ رہا. یاد رکھیں مد لیٹر شیئر کرنا ضروری ہے. اگر ایک ہی مد ایک ہی ورڈ میں کتنی ہی مدود کیوں نہ آ جائے, اگر وہ مد لیٹر نہیں شیئر کرے دیر از نو وے ٹو ہیو اقوا سببی. جی بالکل, دعا اس ورڈ کے اندر بھی جائز منفصل, جائز منفصل نات متصل. دعا اگین یو مین دا ورڈ دعا, یہاں پہ متصل ہے لیکن یہ بھی دو ورڈز ہیں نا, دو ڈفرنٹ مد لیٹرز ہیں. آپ یہ نکال لیجئے سورہ نوح آیہ نمبر 4 میں یہ ورڈ آ رہا ہے دعا الا. دیکھیں اس میں پہلے مد آ رہی ہے دعا, عین الف اور اس کے بعد حمزہ. اب یہ واجہ متصل ہے لیکن یہ سٹاپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بعد یا آ رہا ہے, تو یہ بدل ہے. تو اگر آپ سٹاپ بھی کریں گے تو دعا ای اور ٹو ڈفرنٹ مد لیٹرز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی دعا واجہ متصل ای بدل دو ڈفرنٹ مد لیٹرز پہ ہیں, سو نو کنفیوژن. لیکن ای یہ بدل اور اس کے بعد حمزہ اللہ. اب یہ ایک ہی مد لیٹر ہے, ایک ہی مد لیٹر کے اوپر ای بدل, یا اس لیے یا کے اوپر بدل بھی ہے اور یہی یا پل ہوگا آگے حمزہ آنے کی وجہ سے جائز منفصل کے اکارڈنگ بھی. تو یہاں پہ اقوا سببین. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو اقوا سببین ہے تو یہ کون سی دو مدود میں ہے, بدل میں ہے اور منفصل میں ہے. سو جائز منفصل کو آپ کیسے پڑھیں گے, یعنی دونوں میں سے اسٹرانگ کون سی ہے؟ جائز منفصل, فصل کی حرکات ہوتی ہیں 4 یا 5, بدل کی 2. سو سمپلی ڈیلیٹ دا بدل اینڈ ریڈ دا ورڈ اکارڈنگ ٹو دا لینتھ آف دی جائز منفصل, ایدر 4 اور 5. دعا الا فی رو رو, جیسے میں نے رو ایدیہم کی دی ہے, مے بی وی کین فائنڈ مور, اور بھی ہوں گی. میرا خیال ہے کہ صرف دو نہیں ہیں, اور بھی ہوں گی. ٹھیک ہے, آپ اس کو تھوڑا ورک آؤٹ کیجیے اور ایگزامپلس فائنڈ آؤٹ کیجیے. انشاءاللہ آئی تھنک ابھی ہمارا ایک ٹاپک رہتا ہے جو ہم نے نہیں کیا. آپ سے کنفرم کر دوں, ابھی ہم نے بدل مد البدل کی ڈفرنٹ کنڈیشنز نہیں دیکھی. رائٹ, دیٹ وڈ بی دا لاسٹ ٹاپک انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر ہم اس کو مد البدل کی جو ڈفرنٹ کنڈیشنز ہیں ان کو ہم نیکسٹ کلاس کے اندر تھوڑا سا دیکھیں گے. دعو ایلا, نہیں اٹس ناٹ, دس ورڈ از ناٹ, کیونکہ یہ سب جائز منفصل ہے نا. دعو ایلا, دیئر از نو سیکنڈ مد. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں جو کنفیوژن ہے میں ابھی تک اس کنفیوژن تک نہیں پہنچی. اسٹاپ ایشو مینس آپ شا کے اوپر اسٹاپ تو کر سکتے نا, سو آئی ایم ناٹ شیور. جی دعا ایلا, یعنی جو ای ہے یہ ایٹ اے ٹائم بدل بھی ہے اور جائز منفصل بھی ہے. ای کیونکہ اسی یا سے پہلے حمزہ ہے سو یہ بدل بن گئی, اور اسی یا کے بعد حمزہ ہے سو یہ جائز منفصل بن گئی. مد لیٹر کے بعد حمزہ ہو تو وہ جائز منفصل ہوتی ہے اگر ٹو ورڈز میں ہو, اور اگر اس سے پہلے حمزہ ہو تو وہ بدل ہوتی ہے. تو ایٹ اے ٹائم دونوں چیزیں ہو رہی ہیں, سو ہم بدل ڈراپ کر دیں گے اور جائز منفصل لے لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دعا الخیر, جی اگر دعا کے اوپر سٹاپ کریں گے دین اٹ وڈ بی واجب متصل اور عارض لسکون بوتھ ٹوگیدر. ٹھیک ہے انشاءاللہ, آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیے گا, پھر بھی اگر کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ نو پرابلم, ہم اس کو دیکھ لیں گے اس سوال کو نیکسٹ کلاس میں. لیکن آپ پریپیئر کیجئے, ٹھیک ہے, یعنی تھوڑا سا ذہن لگائیں, پریکٹس کریں, تھوڑا توجہ دیں, پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کو کنفیوز کرتی ہے تو شور انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے ڈفرنٹ انشاءاللہ کنڈیشنز کے ساتھ بدل کی بھی. اوکے, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اب بتائیے گا وائس اوکے ان شاء اللہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے نا وائس کی, تو ایسی بے چینی ہو جاتی ہے. رائٹ, بات کرنے والے کو بھی اور بات سننے والے کو بھی ایسا لگتا ہے جیسے سم تھنگ از مسنگ، ڈسکنیکٹڈ، رائٹ؟ الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھیں صرف وہی مائک ہے، سب کچھ ہے، جسٹ ریلونگنگ نیڈ، رائٹ؟ حالانکہ ابھی سب آپ سے بات کی ہے اور اسٹل سبحان اللہ امیزنگ تھنگ، بٹ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں زوال نعمت سے بچا کے رکھے، رائٹ؟ کیونکہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جب ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا، ہمیں اس کا فہم نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد کتنی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، ذرا سا آگے پیچھے اونچ نیچ ہوتی ہے نا، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کس چیز کی کمی ہو رہی ہے، نہیں؟ سو الحمد للہ رب العالمین. چلیے اب مجھے یہ بتائیے کہ جو ہم نے تجوید کا لیسن، اس کو ریویو جو ہم نے آج کیا، اس سے کچھ کلیئرنس آئی آپ کے ذہنوں میں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کو کس طرح سے اس کی اپلیکیشن ہوگی؟ الحمد للہ ٹھیک ہے، سب کو کلیئر ہے، صرف ایک اسٹوڈنٹ کے لیے تو نہیں نا، سب کے لیے ہماری کلیئر ہونی چاہیے کیونکہ ہم سب سیم چیز پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ سب بتائیے کیا کوئی چیز الجھن کی والی ہے؟ اچھا آپ کو ریویو کرنا ہے اگین، ٹھیک ہے، یو کین ڈو اٹ ان شاء اللہ، ٹھیک. سو جس کو مزید اور یس بالکل بالکل دوبارہ سنیے، تین بار سنیے، بے شک بے شک، کیونکہ ایک دم سے نیا سبجیکٹ ہے نا، جو ہم نے شروع کی بیسک تجوید پڑھی تھی اس میں یہ چیز نہیں تھی، رائٹ؟ آل دو ہمارے پاس کانسیپٹ سارے تھے جو ہم نے پڑھے تھے، لیکن اس طرح سے اس کی اپلیکیشن جو اب ہو رہی ہے، بس تھوڑے سے ناموں کی وجہ سے ہمیں اس کو اب، کیونکہ اب آپ ایڈوانس کورس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کچھ ایڈوانس چیزیں بھی آئیں گی. ویری گریٹفل فار ریکارڈنگ، الحمدللہ رب العالمین. چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور جس کو ریویو کرنا ہے، دوبارہ سننا ہے، انشاءاللہ ایوریتھنگ از دیئر، یو کین ڈو اٹ، اوکے، الحمدللہ. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ آج ہماری فیوریٹ آیا شیئرنگ نہیں ہو سکی ڈیو ٹو سم ریزنس، کے اسٹوڈینٹس کو کچھ مائک لینے میں پرابلم ہو رہی ہے یا ریکارڈنگ سینڈ کرنے میں، ٹھیک ہے؟ سو کیا آپ میں سے نیکسٹ اسٹوڈینٹس تیار ہیں فار فیوریٹ آیا شیئرنگ فار دا نیکسٹ سیشن؟ حاجرہ آپ بتائیے، حاجرہ ہیں اور کون ہیں؟ حاجرہ کے بعد فیروزہ ہیں اینڈ فاطمہ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ سب ریڈی ہیں اپنی فیوریٹ آیا شیئرنگ کے لیے کہ نیکسٹ سیشن میں اگر کسی کو آگے پیچھے ہونا پڑے تو انشاءاللہ یو شوڈ بی ریڈی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ رسپانس آپ لوگوں کا مجھے بہت لو آ رہا ہے، سلو آ رہا ہے، سو آئی ایم مور وریڈ اباؤٹ دیٹ کہ کیا وجہ ہو گئی ہے. ہاں جیسے ہماری سسٹر نے شروع میں کہا تھا سمر، تو سمر کی وجہ سے سلیپی سلیپی مائنڈ تو نہیں ہے، کچھ پرابلم تو نہیں ہے؟ اللہ خیر کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خیر اور عافیت میں رکھے. بہت دعائیں کیا کیجیے، صبح و شام کے اذکار کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے، پلیز صبح و شام کے اذکار آپ کے لیے ڈھال ہیں، ٹھیک ہے؟ شیطان کی اور اپنے ایون اپنے شر کے نفس سے بھی ہمیں یہ ڈھال ملتی ہے، ہم اس میں سیکیور ہو جاتے ہیں جب ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو نہیں چھوڑنا، اوکے؟ سو لیٹس سی انشاءاللہ اگر نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ لوگ سب تیار ہیں. یو مس سم ٹائم، اوکے ٹھیک ہے جی، آئی کین انڈرسٹینڈ. جن کے پاس چھوٹے بچے ہیں تھوڑی سی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے کچھ ان کا دیکھنے کے لیے، بٹ انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا ہے کہ آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں کلاس میں، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی خلاصہ قرآن کی طرف. جی حاجرہ آپ ریڈی رہیے گا انشاءاللہ، ہیں تو ہمارے پاس سسٹر شیراز بھی، ان کو پرابلم ہو رہی ہے، سسٹر مریم، رائٹ؟ وہ بھی نہیں سینڈ کر سکی کسی وجہ سے اپنی شیئرنگ. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں, اگر ان دونوں میں سے کوئی ریڈی ہے سو ویل ٹیک دیم, یا پھر آپ نیکسٹ جو ہے وہ اپنی شیئرنگ ریڈی رکھیے گا. ٹھیک ہے, چلیے بارک اللہ فیک. انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا خلاصہ قرآن. اوپن کیجیے اپنے مصحف کو, انشاءاللہ سورۃ توبہ بن گئے جز 10 کا لاسٹ روپ فرام آیا 63. ٹھیک ہے, سب کے پاس اوپن ہے آیا 63 سورۃ توبہ. چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
صلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں آج 10ویں پارے کا آخری رب کریں گے, آیت نمبر 63 سورۃ التوبہ سے. پیچھے سے غزوہ تبوک کا ہی سلسلہ تھا جس کی باتیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح مشکل حالات لوگوں کو چھان کر الگ کر دیتے ہیں. کچھ لوگ دین کا کام اس وقت کرتے ہیں جب ان کا دل چاہتا ہے, جب وہ اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن دین کا کام وہ ہے جب کہ اسلام کو آپ کی ضرورت ہو اور آپ اس وقت وہ کام کریں. کچھ ایسے ہی حالات تھے جب لوگ آپ سے آ کے رخصتیں مانگ رہے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سادہ لوہی یا اپنے دل کی نرمی کی وجہ سے اور اعلیٰ اخلاق کی گڈ مینرڈ ہونے کی وجہ سے ہر ایک کو اسی طرح سے کہتے جا رہے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے آپ ان کو اتنی جلدی نہ معاف کریں, کیونکہ آپ کو ان کے بارے میں مزید غور و خوض کرنا چاہیے. اب اس کے بعد وہ لوگ جو مشکل حالات میں اپنی جان بچا کے گھروں میں بیٹھ گئے اور اسلام کو خطروں میں ڈال دیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. اللہ اکبر, ایسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی بہت زیادہ انسان ان آیات کو پڑھ کے اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے. کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور یہ رسوائی ہے بہت بڑی. یہاں لفظ یحادد آیا ہے, یحادد اللہ, یحادد اللہ ہے ہا دال دال, چھری کو کہتے ہیں عربی میں حد, جیسے چھری کاٹ دیتی ہے نا, اسی طرح کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کٹ جاتے ہیں, اور اصل میں یہاں منافقین کی کہانی ہے. اور چھپاتے تو تھے لیکن چھپتا کوئی نہیں تھا, ان کے چہروں سے ان کے فیس ایکشن سے پتہ چل جاتا کیسے. یخزر المنافقون ان تنظر علیہم سورہ, یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. جو دل میں چور ہوتا ہے نا, پھر وہ انسان کو دکھتا ہے. یخزر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم ما فی قلوبہم. ہائی لائٹ کر لیجیے اس آیت کو, اور خود سے ایک سوال پوچھیے اس آیت کی روشنی میں کہ قرآن کی محفل میں میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہے. دھڑکا لگا ہوتا ہے, کوئی آج سن کے خوف آنے لگتا ہے کہہ رہے یہ تو میری باتیں ہو رہی ہیں, یا پھر دل مطمئن ہوتا ہے. لیکن منافق جو دلوں میں کھوٹ رکھ کے آتے تھے, ان کو خوف کیا ہوتا تھا کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی آیت, کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول دے. ہوتا کیا تھا, پیٹھ پیچھے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت کرتے تھے, اسلام کی بھی کرتے تھے. اب جب محفل میں آتے تھے تو خوف یہ ہوتا تھا کہ کہیں اس نے کسی کو بتا نہ دیا ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنا دکھ سکھ کریں, بالفرض آپ اپنی ساس کی برائی اپنی کزن سے کریں, دکھ سکھ کرتے ہوئے آپ نے کر دی, رو دھو لیا, بات کر لیا. اب جو ہی آپ اپنی اس کزن اور اپنی ساس کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو خوف آئے گا, کیا ہائے کہیں یہ میری ساس کو بتا نہ دے یہ میں نے بات کی. اور اگر آپ نے کی کوئی نہیں تو جہاں کوئی مرضی بیٹھے. بالکل جب انسان دل کا کھرا ہوتا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہوتی ہے, تو اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی, بلکہ وہ اور خوشی سے اللہ کی باتیں سنتا ہے کہ اللہ کی باتیں جو ہیں وہ صحیح ہیں. لیکن جس نے اللہ اور اس کے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوتا ہے, اس کو پھر خوف ہی لگا ہوتا ہے. اور بعض لوگ صرف اس لیے اللہ کے کلام کی مجلسوں میں نہیں آتے کہ بھئی یہاں باتیں بڑی سخت ہوتی ہیں, نہیں پھر تو ہم مس فٹ فیل کرنے لگتے ہیں. تو اصل میں وہ آپ کی اپنی باتیں ہوتی ہیں, اللہ کی وہ باتیں نہیں ہوتی. کل استحصیو, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو اے نبی اور مذاق اڑا لو, کرو جتنی باتیں اللہ کے دین کے خلاف کرتے ہو, زن کھیل بنا لو حدیثوں کا. اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. یاد رکھیے سچ کبھی نہیں چھپتا. آپ اپنے دل میں جس کے لیے جو رکھتے ہیں اس کو کھل جائے گا. اللہ اور اس کے دین کے ساتھ بھی ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے لوگوں سے بھی نہیں چھپتا, اللہ اور اس کے رسول سے کہاں پہ گا, اللہ تو اس کو کھول دینے والا ہے. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے, یہ ان کی محفلوں کی طرف اشارہ ہے جو ٹھٹھے بازیاں کرتے تھے اور محفلوں میں راستوں میں یہ باتیں کرتے تھے کہ چلے گئے ہیں جی, نہ کوئی تیاری ہے نہ کچھ ہے, کام کرنے گئے ہیں, یہ دیکھو ذرا رومیوں کو مارنے گئے ہیں. اصل میں یہ ان کی پبلک ٹاکس ہیں اور ان کی پرائیویٹ ٹاکس ہیں جو ان کے گھروں میں بیٹھ کے ہوتی ہیں. ہم سبھی ذرا غور کر کے دیکھیں, جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کیا باتیں کرتے ہیں. سب سے زیادہ انسان اس وقت کھلتا ہے جب وہ اپنے لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ان سے کو اور باتیں کرو اور مذاق کرو, اللہ کھول کے رکھ دے گا جو تم کرتے ہو. اگر ان سے پوچھو تم کیا باتیں کرتے تو جھٹ سے کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. نہیں نہیں بھی جوکنگ. اچھا کہو اب اللہ ہی وایاتی ہی و رسول ہی, کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ یعنی تمہیں کھیل مذاق لگا تو صرف اللہ کا دین لگا, اسی کی باتیں کرتے ہو اور اسی کو تم نے کھیل تماشا بنا. ایک اور مفہوم اس کا کے ساتھ جو مذاق کرے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے دور کر دے گا. یاد رکھیے اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ ہمارے دلوں کے ساتھ ہے. ہمارے جیسے دل ہوتے ہیں ہم اپنے دلوں سے جو کام کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی کام ہم سے کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ان سے کہو عذر نہ تراشو, تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے, اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے, کیونکہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ, کیونکہ وہ مجرم ہے. اس کے بعد والی آیتیں بہت اہم ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے مومن اور منافق کا تقابل کیا. یہاں آیت 67 میں منافقین کے کچھ حالات ہیں. اس کو سنتے وقت کسی دوسرے کو نہیں سوچنا, نہ ماں کو نہ بہن کو نہ خالہ نہ پھپھی نہ سسرالی رشتوں کو کہ ہاں ہاں مجھے لگتا ہے وہ تو بالکل ایسی ہے. سوچنا ہے تو خود کو سوچ لیں. اور اس کے بعد آئے 71 میں انشاءاللہ مومنین کے قصے آئیں گے. فرمایا اب المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں. سب کا ایک ہی رنگ ہے, سب معاشرے کے رنگے میں. اس کو ہائی لائٹ کریں. منافق ہوتا کون ہے جو اپنا رنگ چھوڑ کے وقت اور معاشرے کے رنگ میں رنگا جاتا ہے؟ جیسا دیس ویسا بھیس. دیکھ لیتے ہیں اپنے آپ کو, کیا میں منافق تو نہیں؟ کیونکہ یہ آیت ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں, کسی دوسرے کے لیے نہیں پڑھ رہے. کیا میرے اوپر ماحول کا رنگ چڑھتا؟ کیا میں سعودی عرب اور امریکہ کے حالات اور حال حلیے میں فرق محسوس کرتی ہوں؟ کیا مسجد کے روپ اور پارٹی کے روپ میں میرے فرق ہوتا ہے؟ کپڑوں کا فرق ہو سکتا ہے, آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں, لیکن یہاں بات صرف کپڑوں کی نہیں ہو رہی, حال حلیے کی. اسیمیلیٹ ہونا, یہ جو لفظ ہے نا ان کے ہم رنگ ہیں. آج تو اس کو ایک پورا نام دے دیا, بڑا معروف نعرہ ہے امریکہ میں, اسیمیلیٹ ہو جاؤ. کیا مطلب ہے؟ ان سوسائٹیز میں آتے ہو ان جیسے ہو جاؤ. کیوں اپنے آپ کو بدلتے ہو؟ کیوں رنگ الگ رکھتے ہو؟ پھر تم پرومیننٹ ہو جاؤ گے. کیسے؟ اگر آپ نے اسلامک اٹائر استعمال کر لی. اگر آپ اپنے سے مسلمان لگی تو ویسے الگ ہوں گی. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ دوسری طرف لوگ نمایاں ہونے کے لیے بال کبھی آدھے سر کے کاٹ لیتے ہیں, کبھی کھول لیتے ہیں, کبھی لال پیلے رنگ بال کر لیتے ہیں, کبھی کھٹے پیلے کرتے ہیں, کیا کہ لوگ ہمیں دیکھیں. لوگ پینٹ پھاڑ لیتے ہیں, آپ بھی پھاڑ لیں گے. لوگ کہتے ہیں ایک بازو کاٹ کے اتار کے پھینک دو, ہم بھی اتار لیں گے. کیوں؟ کہ جو سب کر رہے ہیں. لوگ پرومیننٹ ہونے کے لیے الٹی بازیاں لگاتے ہیں. تو اگر اسلام کا حال حلیا رکھتے ہوئے یا اللہ کا بندہ بنتے ہوئے ہمیں کوئی شرم آتی ہے تو یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے کہ ایک جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہو چکا ہے. دوسرا ان کا کام کیا ہے؟ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف, برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں. سوچئے صبح شام ہم اس چیز کے اشتہار تو نہیں بنے رہتے, وہ دیکھا فلاں فلم کتنی اچھی آئی ہے, وہ فلاں ہیرو کو دیکھا تھا, فلاں گانا سنا, اور ہماری ان باتوں پہ دوسرے بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ لاؤ ہم بھی دیکھ لیں. بعض دفعہ ہم ایسے پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں فلموں ڈراموں اور ایسی میگزینز کی اور سیل کے سائنس کی اور ایسے کپڑوں جیسے شاید ہمیں وہاں سے کچھ کمیشن ملتا ہے, اور اس کے برعکس جب معروف کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں کون کسی کو کہ خام خا برا بنے, سب کو پتا ہے ادھر کلاس ہوتی ہے خود ہی آ جائیں گے. اچھا بھلا موقع بھی ہوتا ہے نیکی کا لیکن ہم کر نہیں پاتے. اور اگلی علامت کے ویکبدون ایدیہم, اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. خیر کا لفظ سمجھ لیجیے, کس سے ہاتھ رکتا ہے خیر سے؟ خیر دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو خیر ہے نیکی کا موقع آیا میں نہیں کرتی, ہاں میں کیوں کروں, اور کوئی کر لے گا. خیر کے کتنے مواقع انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور اس کو وہ لخلوٹ ہوتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. ہم دیکھیے کہ ہم اچھا بھلا ایک موقع دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ نیکی کر سکتی ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں میں نہیں کرتی، نہیں پھر میں تھکل ہوگا. ہم کسی دوسرے کو دین کی طرف بلانے کے لیے تھوڑی سی کوشش کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر میں کوئی کام کر سکتے ہیں، ہم پروگرام رکھ سکتے ہیں، ہم مسجد میں کہیں جا رہے ہیں تو ساتھ دوسرے کو لے جا سکتے ہیں، ہماری گاڑی میں جگہ ہے ہم دوسرے کو بلا سکتے ہیں، یہ سارے خیر کے کام ہے نا، لیکن ہم نہیں کرتے. ہم دوسرے کا کوئی کام کر دیں کہ لاؤ بھائی اس کو بھی اس کام میں تھوڑی سی مدد کر دوں، شاید اس کا دل اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائے، لیکن ہم نہیں کرتے. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ منافق کون ہوتا ہے؟ جو نیکیوں کے مواقع کو کھو دیتا ہے. اس کی زندگی میں کتنے موقع آتے ہیں، آؤ نیکی کا کام کرو، لیکن وہ کہتا نہیں میں نہیں ابھی کر رہا، اور نہیں کرے گا تو اگلا دن اور مشکل ہوگا، اور ایک کام کریں گے تو دوسرا کام اور آسان ہوگا. اسی طرح لفظ خیر جو ہے نا، یہ مال کے لیے آتا ہے. سورۃ العادیات میں آتا ہے ان الانسان لحب الخیر لشدید، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. تو خیر کہاں، انسان خیر سے ہاتھ کہاں روکتا ہے؟ مال اللہ کے راستے میں دینے سے روک لیتا ہے. جہاں اس کو فکر اللہ کے راستے میں مال دیتے ہوئے ہوتا ہے، اتنا ہو سکتا ہے اس خریدتے ہوئے نہیں ہوگا، اس کو ہو سکتا ہے کہ کھانا خریدتے ہوئے نہیں ہوگا. اور میں نے ایک چیز محسوس کی ہے، شکر ہے اللہ کا کہ میں خود بھی پاکستانی ہوں، اور مجھے اس میں بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی جگہ پہ پیدا کیا کہ وہ ملک جو بنا ہی اسلام کے نام پہ تھا. لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں نا، تو ایک کلچر ہماری، ایک ہماری کلچرل بات ہے، اور وہ کیا کہ ہم کھانا خریدتے، کھانا پکاتے ہوئے بہت کھول کے ہاتھ خرچ کرتے ہیں. ہم نے کسی پہ بھی پیسہ لگانا ہو، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ہمارے کلچر میں خاطر مدارت بہت ہے، مہمان آئے گا چار سالن بنائیں گے، چائے بنائیں گے، یہ کریں گے، خوشی خوشی کرتے ہیں، کھلاتے ہیں. پھر ایک بہت اچھی بات ہے، یہ بری نہیں ہے، میں کہہ رہی یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کے لیے اگر آپ کسی کو کھلائیں یا صلہ رحمی کے لیے کھلائیں. ہم کپڑوں پہ بھی بہت خرچ کرتے ہیں، ہماری شادیوں پہ ایک ایک جوڑا بڑا بن جاتا ہے. ہم لوگ نہیں خرچ کرتے، دو تین چیزوں پہ نہیں خرچ کرتے، جو میرا ایک مشاہدہ ہے، واللہ عالم صحیح ہے کہ نہیں. نمبر ایک، ہم کلیننگ پہ خرچ نہیں کرتے. ہم لوگوں کا کلچر کہہ کے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو مشین، وہ جو کپڑا صاف کرنے والا نا، وہ 6 مہینے پرانا ہی ٹھیک ہے. بعض لوگوں کے کپڑے صفائی کرنے والے اتنے گندے اور بدبودار ہوتے ہیں کہ یقین کریں، میں کہنا نہیں چاہ رہی میرے ساتھ ایسا کہاں ہوا، لیکن میرے ہاتھ کو وہ کپڑا لگا اور اس کے بعد مجھے اپنے ہاتھ سے اتنی بو آئی کہ اخیر مجھے پھر اب کسی ایک لوشن کے ساتھ اپنا ہاتھ دھونا پڑا کہ مجھے اسمیل آ رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی اس سے صفائی ہوگی، جس میں اپنے اندر سے سڑان داری ہوتا کہ لوگ گیلا کپڑا الماری میں رکھ دیتے ہیں، اسی میں بو ہو جاتی ہے. ہم کلیننگ پہ نہیں لگا پاتے سم ٹائم. اور دوسرا یہ کہ ہم دین پہ نہیں خرچ کرتے، اور وہ دین پہ خرچ کرنا جو ہماری ذات سے متعلق ہو. ہمیں جوش آئے گا، ہم لاکھوں کا چندہ بھی دے دیتے ہیں، ہم زیورات بھی دے دیتے ہیں، لیکن جس چیز سے ہمیں خود خیر ملتی ہے ہم اس پہ نہیں خرچ کرتے. یہ کلچرل ایشو ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پرکھنے کا اور نفاق کو دیکھنے کا ایک طریقہ بتا دیا کہ دیکھو کہ تم اللہ کے راستوں میں کیسے خرچ کرتے ہو. بعض دفعہ انسان لاکھوں خرچ کرتا ہے، لیکن جس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے اس چیز پہ بھی خرچ نہیں کر پاتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا حال کہ نس اللہ نسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. چلو تمہیں چاہ نہیں تو ہمیں راہ نہیں. ہمارے ہاں ایک بہت ہی معروف جملہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اس جملے پہ لکھ لے، بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ویسی ہے، یعنی اللہ کو بندے کے ساتھ ویسا ہی تعلق ہوتا ہے جیسا بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. آج اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ذرا سا اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں نا، یقین کیجئے آج مریے کل دوسرا دن والی کیفیت ہو جائے گی. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں رہتی. اللہ کہتے تم روٹے ہم چھوٹے، جان چھوٹی، چلو روٹے ہو گھر بیٹھے رہو، ہر وقت کی تمہاری دعوتیں پکا پکا کے ہم بھی تھک گئے ہیں. کبھی کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو روٹ جائیں تو ہم کہتے شکر ہے کچھ دن سے سکون لگا ہوا ہے. اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ بہت سیریس معاملہ ہے. آج میں اللہ کو بھولوں گی، کل اللہ مجھے بھول جائے گا، اور میں بھول گئی اللہ کا کیا بگڑنا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اللہ ہمیں بھلا دے تو پھر آپ سوچئے کیا ہوگا. اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. دل پہ چوٹ پڑنی چاہیے اس بات کو سن کر، اللہ نے مجھے بتایا کہ ماتی کو پریشانی نہ آتی، تو کہتے لوگوں اللہ نے تمہیں بھلا دیا، کچھ تم نے غلطی کی ہے کہ اللہ تمہیں نعمتیں ہی دیتا جا رہا ہے. تو اللہ کے یاد کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اور اللہ کیسے بھلاتا ہے ایک اور سمجھ لیں بات. آگے جا کے سورۃ الحشر میں بھی یہ بات آئے گی انشاءاللہ دوبارہ، کہ جب ہم اللہ کو بھولتے ہیں نا تو اللہ ہمیں ہماری جانیں بھلا دیتا ہے. آج آپ دیکھیے کہ ہم جب اللہ کو بھولتے ہیں، خدا فراموش ہوتا ہے نا، وہ خود فراموش بھی ہو جاتا ہے. کیسے؟ نہ اپنے سونے کا آرام ہے، نہ کھانے کا آرام ہے. آج دیکھیے مادہ پرستی نے دنیا کو کیا دیا، اپنا وقت ہم نے کہاں لگا دیا، ہم نے اپنی صحت کہاں لگا دی. کئی لوگ مسلسل جابس کرتے ہیں، کئی لوگ نائٹ شفٹ کر کر کے اپنی نیند خراب کرتے ہیں. ایسی دکھی بہن ایک نے کہا, پچھلے 12 سال سے غالباً میرے شوہر جو ہیں وہ نائٹ شفٹ کرتے ہیں اور مجھے اپنے شوہر کے ساتھ سونے کا موقع ہی نہیں ملتا. ویکینڈ پہ بھی ہے, ایک دن شوہر کام کر رہے ہیں تو بیوی نہیں. یہ کام کہانی ہے. میاں بیوی آپس میں ایک وقت میں گھر میں نہیں جمع ہوتے, باپ بچوں کی ملاقات نہیں ہوتی, کیا یہ بھلانے والی کیفیت نہیں؟ ہم مال کمانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجیے ہمارے گھر کے کھانے بہانہ کھاؤ کیا جی کہ ہم کام پہ, ہمارے بچے رو رہے ہیں کیا کریں جی کہ ہم کام پہ گئے. کیا فطرت سے رسہ کشی کر کے انسان کو ملا تو کیا ملا؟ بعض دفعہ ہم دوسروں کے بچے پالنے کی جاب کرتے ہیں اور اپنے بچے ہم دوسروں کو دے کے کام کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے, ہمارا جسم, ہمارا روح, ہمیں خوراک ملے گی, ہمیں سکون ملے گا تو اللہ کی بات مان کے ملے گا. ڈالر, کرون اور پاؤنڈز آپ کو نہیں کھلائیں گے. فطرت کے ساتھ جیئے. اللہ نے جو ذمہ داریاں آپ کو دی ہیں اس کو نبھائیے, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کتنی برکت ڈالتا. پھر اس کے بعد فرمائے, ان المنافقین هم الفاسقون, اور منافق ہی فاسق ہے. کون سا فسق؟ کھلے عام پھر گناہ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. اب دیکھیے حیا کیسے رخصت ہوتی ہے نا, جیسے کسی چادر ایک دم نہیں رکھتی نا, پہلے ذرا سے بال یا اٹھا کے پھینک دو. اسی طرح یاد رکھیے, انسان گناہوں کی زندگی میں ایسے ہی جاتا ہے. کبھی آپ سوچئے, کئی ایسے لوگ میرے ذہنوں میں آ جاتے ہیں کہ جب نئے نئے اپنے ملکوں سے آتے ہیں تو کس طرح کے آتے ہیں. چند دن پہلے کسی سے میری بات ہو رہی تھی, خود ہی بات انہوں نے اپنی میں بتا دیا. کہنے لگی کہ آپ کو تو میں پاکستان میں نکاب کرتی تھی. تو میں نے اچھا ٹھیک ہے, پھر خود ہی کہنے کی اب میں نہیں کرتی. میں نے کہا کہا ہے خود تو کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ کہتی یہاں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا. میں نے کہا آپ کو پتا اگلا لمحہ کیا ہوگا؟ ابھی آپ نے نکاب اتارا ہے نا, پھر آپ اسکارف اتاریں گی, پھر آہستہ آہستہ آپ کو ابایا بھی, کہیں ابایا بھی نہیں پہنتی یا ویسی لمبی لمبی جیکٹیں ہم پہن لیتے ہیں. میں نے کہا آپ کو پتا آئندہ اگلے دنوں میں کیا ہوگا؟ ابھی نئی نہیں آئی ہیں وہ پاکستان سے جن سے بات ہوئی. میں ان کے لیے کچھ نہیں کہتی, لیکن حقیقت ہے کہ جب ہم ہلکا سا سرکتے ہیں نا, ود لو تدخن فیدخن, جو اللہ کو چھوڑ دے, جو اپنے کلچر کو چھوڑ دے, جو اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دے, اپنی روایات کو چھوڑ دے, ان کو کچھ نہیں ملتا. میں نے چند دن پہلے کہیں ایک چیز پڑھی اور میں نے کل کی بھی کلاس میں شیئر کی کہ دنیا کے کچھ ایسے ایک دو مسلم ملک ہیں کہ جنہوں نے چائنیز اور اٹیلین کھانوں کا بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے سارے وہ ریسٹورینٹ بند کرا دیے کہ اٹھاؤ اپنے کھانے لے جاؤ اپنے واپس. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کھانوں کا اتنا رواج ہو رہا ہے کہ ہمارے جو نیشنل فوڈز ہیں لوگ اس سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. نہیں کھلانا چائنیز فوڈ, وہ ہمارا فوڈ نہیں کھا رہے, ان کی سب برتن نکلوا دیے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے کلچر کو بچانا. میں سوچتی ہوں لوگ اپنا کلچر, اپنا کھانا بچانے کے لیے غیر مسلموں کے کھانے نکال دیں, تو ہمارا تو اسلام بھی جا رہا ہے, ہمارا تو سب کچھ جاتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ اس کا وعدہ بتا دیتا ہے, اگر اس طرح کی زندگی بسر کرو گے تو نتیجہ کیا؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. ایسے لگتا ہے ایک لسٹ ہے, اللہ تعالیٰ چیک لسٹ, جیسے پولیس مین کہتا ہے نا یہ جرم کیا تو اس کی یہ سزا یہ سزا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور وہی ان کے لیے موزوں ہے, ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان پر قائم رہنے والا عذاب ہے. فالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوہ, تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ تو وہی ہیں جو تم پہلے لوگوں کے تھے, وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے زیادہ بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے, پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی تو اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جس طرح انہوں نے لوٹے تھے, اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا سب ضائع کر دیا اور وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں, بینک کرپٹ ہے, یہ ہے انجام. کتنا انسان مان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کس کھیت کی مولی ہو؟ نمرود کو دیکھو, شداد کو دیکھو, فرعون کو دیکھو, آج کو ان کا فالوور ملتا ہے. کہاں نہ شد منکم کوا, تم کیا بڑے بن جاؤ گے؟ کہ ان لوگوں کو اپنے پہلوں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم, عاد, سمود, ابراہیم کی قوم, مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جن کو الٹا دیا گیا, یعنی قوم لوط کی طرف اشارہ ہے. کیا کیا تھا انہوں نے؟ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے, پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا, مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. کیسے؟ اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا, پیغام دیتا تھا, لوگ ہی اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو کیا بنے, پھر کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ ہم نعمتوں کی قدر ہی کرتے ہیں نا, جو نعمت ہمیں مل جاتی ہے یہ نعمت ہم خود لے لیتے ہیں, پھر بعد میں ہم اس کے تقاضے پورے نہیں کر پاتے. قوم سموت نے اونٹنی مانگی, پھر اس اونٹنی کے تقاضے پورے نہ کر سکے تو اس کی کنچے کاٹ ڈالی. اللہ ایسی قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. جتنی قومیں تھیں ان کے اندر ایک مشترک بات تھی, اور وہ کیا تھی؟ کہ وہ ناشکری قومیں تھیں. انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قدر نہ کی, اللہ کے پیغام کی قدر نہ کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا. یہاں پہ منافقین کا ٹاپک پورا ہو کے اب آگے ایمان والوں کی باتیں ہیں. بڑی خوبصورت آیتیں. دل میں دعا کرتے جائیں, اور ہر اس بندے کو یہاں لیجئے جس کے لیے آپ کے دل میں بغض ہے, کینہ ہے. دوسروں کو سوچئے, کیونکہ ہمارا حال ہے منافق کا لفظ ہوگا تو فوراً سسرال کو سوچ لیتے ہیں, اور دوستوں کو اور رشتے داروں کو, اور مومن کا ہے تو اپنا اور میکے والوں کا نام لکھ لیتے ہیں. حالانکہ اللہ کو حقیقت پتہ ہے. کون؟ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں, یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں. کیا کرتے ہیں؟ 1 2 3 کر کے آپ چیک لسٹ بنا سکتے ہیں. بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں, خود سے پوچھئے. نماز قائم کرتے ہیں, خود سے پوچھتے ہیں کیا نماز پڑھتی ہوں کہ قائم کرتی ہوں. زکات دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. زکات کی بات جہاں آئی تو زکات کا معاملہ بھی بڑا سنجیدہ ہے. سورۃ توبہ میں 2 بار زکات کا موضوع آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ فرض میں سے. ہم عورتیں اگر اپنے مال کی, اپنی چیزوں کی زکات نہیں دیتی تو آپ سوچئے کہ مرد ہمارے ذمہ دار نہیں ہے. ہمیں خود اس کا جواب دینا پڑے گا. اتنے کام کر لو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت ہوگی, جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی, اور یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. وعد اللہ المومنین والمومنات, وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے کہ ان کو ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی, اور سب سے بڑھ کے رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا مندی, اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کون فائدے میں رہا؟ 4 دن کی دنیا کی مشکلیں ہیں نا, لیکن اللہ کی رضا. اللہ راضی تو رب راضی تو بندہ راضی. اللہ راضی ہوگا نا تو سب کو آپ سے راضی کر دے گا, اور اگر اللہ آپ سے ناراض ہے تو دنیا والوں کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے. اسی لیے جتنی محنت دوسروں کو خوش کرنے کی کرتے ہیں اتنی اللہ کو خوش کرنے کی کر لیں. آپ دیکھیں ہمارا کتنا وقت جو ہے وہ صرف لوگوں کو خوش کرنے میں گزرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہی پیپل پلیزر ہیں, لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں. خوف ہے تو لوگوں کا, امید ہے تو لوگوں کی, لوگ کیا کہیں گے. ہم تو ان سے بھی ڈرتے ہیں یا ان کو بھی خوش رکھتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں. مثال ہے کہ آپ دیکھیے کہ میں یہاں سے نکل کے باہر شاپنگ کے لیے جاتی ہوں یا مجھے گروسری خریدنی ہے, وہاں جتنے بھی لوگ مجھے گھر سے نکلنے تک ملیں گے, کیا ان غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہوئے کوئی ایک بھی ہمارے جاننے والا ہوتا ہے؟ چلیں کوئی رشتے دار ہے ہمارا, کوئی بھی نہیں. لیکن ہم کس سوچ کے ساتھ نکلتے ہیں؟ ہم گھر سے نکلنے سے لے کے وہاں تک ہر وقت کانشیس کیا آتے ہیں, لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, یہ پینڈو لگ رہی ہے, یہ اسٹوبٹ لگ رہی ہے, یہ پاکستانی لگ رہی ہے, یہ فلاں لگ رہی ہے. یہ بات میں اس لیے کہتی ہوں کہ ایک دفعہ بچیوں سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم مسجد میں جائیں تو ہم ابایا پہن سکتے ہیں, حجاب پہنتے ہیں کوئی بات نہیں ہوتی, لیکن ہم پبلک پلیسز پہ نہیں پہن سکتے. ابھی ہم مالز میں جا سکتے ہیں, ٹرینوں تک بھی کچھ پہننے لگ گئیں, کچھ بسوں میں بھی, لیکن ہوا کے کہ جہاں وہ چمکتے ہوئے چہروں اور بال کھولے اور جسم کھولے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو خود بہت کمپلیکس ہوتا ہے کہ آپ کے ہیں. یقین کریں آپ اس وقت مجھے جو بھی صاف کپڑوں میں دیکھ رہے ہوں گے نا, آپ باہر جانے کا میرا حلیہ, میرا جوتا اگر آپ دیکھ لیں نا, کئی لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ جاتے ہیں ان کو شرماتی کہتے ہیں یہ جوتا کہ آپ پہن لیں جوتا, ایسا نہیں ہے. میں اپنی انا کیا لے, میں کیا کروں؟ یقین کریں میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ میں نے سردیوں میں جان کے جوتا نہیں لیا. پچھلے سال جوتا جو پہننا ہوا تھا توڑا ٹوٹ گیا تھا, تو یہ سوچ کے دے دیا کہ اگلی دفعہ لے لوں گی. میں نے پوری سردیاں خود کو خود ٹالا, اور اس بات کو سن کے آپ میں سے نہ کوئی میرے لیے جوتا لے آئے. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ میرے شوہر کو ان کے دوست نے کوئی جوتا دیا تھا, یہ نہیں پہن رہے تھے, ان کو تنگ تھا, میں نے سردیوں میں وہ پہن لیا. ابھی بھی دیکھ لیں باہر ہوگا, آئی ڈونٹ کیئر, میری بلا سے, مجھے نہیں. میری جوتی ٹوٹی ہے, نیچے سے پانی لگتا ہے جوتوں کو, مجھے کیا لگے, آپ کو کیا لگے میرے حال سے. آپ دیکھیں لوگ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے, پھٹی پینٹیں پہن کے نکلتے, میں کہتی ان کو نہیں شرم آ رہی, تو میرا تو کسی کو نہیں دکھ رہا, ہو کیئرز. لیکن جب ہم لوگوں کے لیے جیتے ہیں تو باہر نکلتے ہوئے پہلے وہ جوتے نکالتے ہیں کہ جو باہر چاہے پاؤں مڑ جائے لیکن ہمیں میچنگ پہننا. میں نہیں کہتی مجھے فالو کریں, لیکن میں دکھ کے ساتھ یہ بات کرتی ہوں کہ ہم بعض جب ان لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہیں, جو خوش ہو بھی گئے تو ہمیں کیا دیں گے. میں بہت اچھا بایا پہن لوں, میں بہت اچھا پہن لوں, ابھی بھی یہ بایا اتارا, آپ دیکھ لیں کہ میرا حال ہے, پچھلے 8 سال سے پہنتی ہوں, باہر وہی پہنتی ہوں, کھلا ہے ڈھیلا ہے, کئی جگہ سے جل پھل گیا, میری بلا سے, کوئی میں فقیر نہیں ہوں, میرے پاس پیسے بھی ہیں, میرے پاس کپڑے بھی بہت ہیں, سب کچھ ہے. لیکن میں کہتی ہوں میں کیوں کسی کے لیے اپنے آپ کو رکھوں کہ جس نے مجھے کچھ نہیں دینا, زندگی کے ایک اصول یاد رکھیں، ان کو خوش کریں جن سے آپ کا کوئی کام ہے، جن سے آپ کو کچھ ملنا ہے. شوہر کو خوش کریں، گھر والوں کو خوش کریں، آپ اپنے دوستوں کو خوش کریں. آپ ان کے گھر جاتے ہیں بہترین کپڑے پہنے، یا آپ ان کو عزت دیتے ہیں. آپ اسکول میں آتے ہیں، آپ صاف ستھرا ڈریس پہنے، آپ کا ڈریس اچھا ہو، آپ کا یونیفارم اچھا ہو. جہاں سے آپ کا کچھ مفاد ہے وہاں کریں، باقی آپ ایئرپورٹ میں یا پبلک پارک میں، ہو کیئرس. میں تم مجھے دیکھ کے ہنستے ہو تو میں تمہیں دیکھ کے روتی ہوں. مجھے تو تم پہ یہ رونا آتا ہے کہ تمہارا تو جسم کہیں سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو تمہیں میرا کیوں برا لگ رہا ہے؟ تو انشاءاللہ جب آپ خود کے ساتھ اس طرح کمٹمنٹ کریں گے تو بہت سارے ہمارے مسئلے اسی سے ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ معاملہ کرنا سکھاتے ہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. بڑی زبردست آیت ہے. ہائی لائٹ کیجیے کہ اس آیت میں کفار کے ساتھ ساتھ منافقوں سے بھی سختی کرنے کا اللہ کے نبی کو حکم دے دیا. کیونکہ دیکھیے، جب کام کافروں اور مسلمانوں کے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا منافق ہیں، ایک جیسے ہوں گے تو انجام بھی ایک ہوگا. اب اللہ کے نبی نے ساری زندگی منافقوں سے کوئی تلوار کا جہاد نہیں کیا، یہ بھی حقیقت ہے. سارے غزوات پڑھ تو بھی یہاں منافقین سے سختی کیا مراد ہے کہ اصولوں کی سختی. آپ نے عبداللہ بن ابی کو پھر ڈھیل نہیں دی، پھر آپ نے لوگوں کو نہیں دی. جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملیوں سے ہم اپنی عملی زندگی میں سیکھتے ہیں، شاید اتنا ہم کہیں اور سیکھیں. آپ نے پھر واقعی سختی کی. بعض لوگ سیرت پڑھ کے غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں. الحمدللہ آج کل پڑھی ہوں، کل میں نے غزوہ بنو مصطلق پڑھایا، پوری منافقوں کی ریشہ دوانیاں. اس میں سورۃ توبہ کے کئی ریفرنسز موجود تھے کہ کس طریقے سے پھر اللہ کے نبی لوگوں کے لیے جم جاتے تھے. آپ لوگوں کے لیے رولنگ سٹون نہیں تھے کہ جس کا دل رہا وہ ادھر آپ کو لڑکا دے ادھر لڑکا دے، کبھی کام نہیں ہوں گے. جب تک آپ خود اپنی بنیادوں پہ نہیں کھڑے ہوں گے، پھر حقیقت میں آپ نے سختی کی. غزوہ تبوک وہ جنگ تھی کہ جس کے بعد منافق بالکل برہنہ ہو گئے تھے. سوسائٹی میں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کون جا رہا ہے، کون ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتائے تھے. حذیفہ بن یمان کو بتائے، جو انہوں نے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ بتائے جا کے، کہ کہیں ایسا نہ کہ اللہ کے نبی کی حدیث چھپانے کے جرم میں مارا جاؤں. حضرت عمر پوچھا کرتے تھے، حذیفہ بس ایک بات بتا دو، میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے. 70 سے زیادہ صحابہ کرام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ شاید ہم منافق ہیں، جس میں حضرت عائشہ تک موجود ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خود کو نفاق سے بری منافق سوچتا ہے. مومن ہمیشہ اپنے اوپر نفاق کا شائبہ رکھتا ہے. ہم کہتے نہیں، ہم تو سیدوں کی اولاد اور ہم تو فلاں کی نسل سے، ہم تو جدی پشتی عالم اور فاضل ہیں، اور وہ فلاں، وہ ساری سوسائٹی منافق ہے. مت کسی کو سوچئے، اپنی بات کریں، انشاء اللہ تعالیٰ اپنے لیے راستے کھلیں گے. کیونکہ منافق کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ عمل میں پیچھے، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو حال کیا، یحلفون باللہ ما قالوا. یہ لوگ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ باتیں کہی ہیں. یہ وہی باتیں جو ہم تفصیل میں ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں کہ کیسے انہوں نے تبوک کے سفر پہ جانے والوں کے بعد محفلیں سجائیں. محفلیں سجاتے تھے، بغلیں بجاتے تھے، راتوں کو بیٹھکیں ہوتی تھی، کہتے تھے اچھا خبر آنے والی ہے کہ محمد مارے گے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اللہ کے نبی کی لیڈرشپ کوالٹیز پہ بحث کرتا، دیکھو دیکھو لے کے چل پڑے، دیکھو جذباتی ہو گئے، یہ دیکھو یونٹی ہاتھی کو مارنے کے لیے چلی گئی. اب جب یہ باتیں کھلتی تو پھر کہتے نہیں نہیں ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً انہوں نے یہ کافرانہ بات کہی ہے، اور اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جس کو وہ کر نہ سکے. اللہ کے نبی کے قتل کی کوشش کی تھی، اس پہ یہ وہم بما لم ینالو کی آیتیں اتری تھی. تبوک سے واپسی پر کچھ منافقوں نے ایک گھاٹی میں خود کو چھپا کر اللہ کے نبی پر حملہ کرنا چاہا کہ جب آپ یہاں سے گزریں گے ہم پیچھے سے مار دیں گے. دیکھیں یہ آستین کیسے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا ہونا اس سے بہتر ہے کہ یہ نہ ہو. یہ جاتے ہیں محفلوں میں، ساتھ جاتے تھے اللہ کے نبی کے جنگوں میں بھی، اور وہاں جا کے اور ہی فتنے پیدا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما نقموا الا اغناهم الله ورسوله من فضله. ان کو ہوا کیا، ان کا سارا بس غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا. مدینہ کیا تھا، ایک چھوٹی سی بستی تھی، کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی آئے، یہاں پہ جنگیں ہوئیں، یہاں حالات اچھے بنے، مال غنیمت آیا، آج مدینہ خوشحال ہو گیا. کیا یہ جرم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے نواز دیا، اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، وہیں یتوبو یکو خیر اللہم. آج بھی اگر توبہ کر لیتے ہیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور نہیں کرتے تو پھر یاد رکھو وہیں یتولو یعذبہم اللہ. اور اگر پھر بھی انہوں نے اپنی روش کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سزا دے گا کہ جس کو دنیا اور آخرت میں یہ یاد بھی رکھیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے سنگ کرتے ہیں. منہم من عاہد اللہ, اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. ان آیات کو ہائی لائٹ کیجیے, کسی صحابی کا نام لکھے بغیر اس کو اپنے اوپر لیجیے, کیونکہ بعض لوگوں نے یہاں حضرت سلبہ کا نام لیا جو کہ درست نہیں ہے, لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ کردار ہمیں اپنے اندر ہی دکھے گا. تھوڑا سا خلاصہ کر دیتی ہوں تاکہ پھر جب آیت سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ جب پاس نہیں ہوتا کچھ تو کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں دے تاکہ ہم اسلام کے راستے میں دیں. ہمارے پاس جو اسباب ہوں گے نا, ہم اسلام کے لیے بہت کریں گے, ہم قرآن کے لیے یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, لیکن جب اللہ دے دیتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے, مگر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دولت مند کر دیا. نوٹ کیجئے گا, دولت مند کیسے ہوتا ہے؟ انسان اپنی محنت اپنی کوشش سے نہیں, اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے, سب کچھ دے دیتا ہے, تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے, اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو ان کے جو قیامت کے دن یا اللہ سے ملاقات کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. اللہ اکبر, کیوں, وجہ کیا ہے؟ کہ یہ لوگ جھوٹے تھے, یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. یہاں آپ دیکھیے کہ ان باتوں پہ ذرا غور کر کے دیکھیں, ہم میں سے تو نہیں ہے کوئی ایسا, بس میرے حالات ٹھیک ہو جائیں پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں, بس ایک دفعہ اللہ مجھے بچہ دے دے پھر دیکھو میں اس کی کیسی تربیت کرتا ہوں, اللہ مجھے علم دے دے دیکھو میں اس کو کیسے پھیلاتا ہوں. ہم سب کتنے تنہائیوں میں بیٹھ کے وعدے کرتے ہیں, خود سے وعدے کرتے ہیں, خود ہی توڑ دیتے ہیں. سب سے آسان ہے خود سے کیا ہوا وعدہ توڑنا, وجہ کیا ہے؟ کہ کوئی پوچھنے والا جو نہیں. دوسرے سے وعدہ کریں گے نا, عین وقت پہ اگلا آ کے آپ سے تقاضا کر لے گا, جی آپ نے کہا تھا اب کریے. لیکن سب سے زیادہ انسان اپنے سے وعدے توڑتا ہے. اور لکھ لیجیے یہ بات کہ جو بندہ اپنی بات کو نہیں نبھا سکتا, اپنی کمٹمنٹ کو نہیں نبھا سکتا, خود سے کیے ہوئے وعدے نہیں نبھا سکتا, وہ کبھی بھی خود سے خوش نہیں ہوگا. اس سے پھر ڈپریشن ہوگا, اس سے اپسیٹنس ہوگی. ہماری کئی بیماریاں اور پریشانیاں اس کی وجہ جو ہے وہ کام کی کثرت نہیں ہوتی, بلکہ اس کام کو ٹھیک نہ کر سکنے کا بوجھ اور ملال ہوتا. اس لیے ہم سب کو اس واقعے کو سن کر, اس آیات کو پڑھ کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ کرنا, ہم ایسے بدعہد نہ ہو کہ اللہ سے نیت کریں کسی کام کی اور پھر نہ کر سکیں. اور اس کا نقصان دیکھیے کہ اللہ پھر یعنی قیامت تک کے لیے نفاق دل میں رہتا ہے. یقین کریں اگر آپ اس آیت کو ذرا سا غور سے دیکھیں نا, تو جب ہم دین سے سیریس نہیں ہوتے نا, تو اس کی آخر سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انسان کو اپنے سے دور کر دیتا ہے, توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. انسان ہونے کے ناطے ہم سب کمزور ہیں. بس آپ دیکھیے کہ ہم سب کلاس لے رہے ہیں نا, پڑھ رہے ہیں, ہم سب سیکھنے کی کوشش میں, سکھانے کی کوشش میں, حت الوسع ہم سب کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا. ہم میں سے کوئی وعدہ نہیں کرتا, دعویٰ نہیں کرنا بہت پرفیکٹ ہے اور ہم جو کام کریں بہت اچھی طرح کریں. ہم نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 بار. ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہماری نماز ایکسلنٹ درجے کی ہے, لیکن بہرحال کچھ نماز ہے کبھی کشی. لیکن جب انسان اللہ سے وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتا ہے. سیریس ہم نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پکڑ آتی ہے. اور یہاں یہ بھی نوٹ کیجیے, بیما کان ہو یکزیبون, اللہ نے اس کو جھوٹ کہا. یہ جھوٹے لوگ ہیں, کون سے؟ جو اللہ کے معاملات کو سیریس نہیں لیتے. کال اور فیل کا ان کا تضاد ہے. طبرانی کی ایک روایت ہے, یقین کریں لرس جاتا ہے انسان اس کو پڑھ کے, اور جس کا خلاصہ کیا ہے کہ جس کے ذمہ امت مسلمہ کے اجتماعی کام ہوئے, یعنی مسلمانوں کا کوئی اجتماعی مفاد تھا اور کسی شخص کو اس کی ذمہ داری دے دی گئی, لیکن اس نے اس کو نہ کیا جیسا کہ وہ اپنے کاموں کو کرتا ہے. حدیث اس کے لفظ کو چمکے کہ اس نے اس میں ایسا نہ خود کو تھکایا جیسا کہ وہ اپنے کاموں میں تھکتا ہے, تو کیا اس کے اوپر. بہت بڑی, اب میں اپنے یاداشت سے سنا رہی ہوں, کہیں لکھی ہوئی ہے ہماری میٹنگز کے ایجنڈے میں, وہ حدیث بھی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا. آپ دیکھیں ہماری ایک میچنگ لینی ہو نا کپڑے کی, تو ہم سارا بازار گھومتے ہیں. کوئی جیولری لینی ہو تو ہمارا کتنا غم ہے, لیکن ہم اللہ کے کاموں میں اتنا تھکاتے ہیں جتنا خود اپنے کاموں میں تھکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نفاق سے بچا دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس جھوٹ سے بچا دے جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ توفیق تک چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے علم یعلم ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم, کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ ان کے چھپے ہوئے اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے؟ اللہ تو ان کی سرگوشیوں تک کو جانتا ہے اور تمام غیب کی باتوں سے باخبر ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ ان کنجوس دولت مندوں کو جو برزہ اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کرتے ہیں. یہاں بھی ایک اور مسئلہ, جو خود نہیں دیتا نا اللہ کے راستے میں, دینے سے مراد پیسہ نہیں ہوتا, وقت بھی ہوتا ہے, صحت بھی ہوتی ہے, مال سب کچھ ہوتا ہے, سکلز ہوتی ہیں, جذبے ہوتے ہیں, تو وہ دوسروں کے بھی پھر پاؤں کھینچتا ہے, کیا ہو گیا تمہیں, اب تم ہر روز یہ کام کرتی ہو, اب تم یہ چھوڑ نہیں دیتی. یقین کریں جس طرح انسان دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو اسیمیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ سوچ لیجئے, اگر آپ اسی طرح سے اس چیز میں ڈھیلی ڈھالی رہی تو یہ کام آپ سے لے کے دوسرے کو دے دیا جائے گا. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کام نہیں کر سکتی تو آپ تھوڑا سا لکھ کے دے دیں کہ ابھی فی الحال میں یہ کام نہیں کر سکتی. تو اس پر انہوں نے بڑی اچھی بات کی, کہنے لگی استاذہ یہ بات کہنے والے تو مجھے بہت سارے ہیں کہ تم آپ تھوڑی دیر ذرا چھٹی لے لو اسکول سے اور یہ کر لو, اور تمہارے حالات نہیں ٹھیک ہیں لیکن میں اپنے اوپر لڑ رہی ہوں کہ نہیں میں نے چھٹی لی تو مجھے پتا میری چھٹی ہو جانی ہے. اور حقیقت آج وہ کہتے تم روٹھے تو ہم چھوٹے, کیفیت ہے. اللہ کا دین کہاں کسی کے لیے انتظار کرتا ہے. تو حقیقت جو خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے, باتیں کرتے ہیں. کبھی آپ لوگوں کے جملے سنیں, کیا ہو گیا تمہیں, کیا ہو گیا تمہاری شکل, کیا کیا ہو گیا تمہیں, کیا ہو گیا یہ ہے وہ ہے, تو ایسی باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مذاق اڑانے والوں کو, یعنی وہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کے نبی اور اللہ کے راستوں میں آنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا پھر مذاق اڑائے گا. کیسے مذاق اڑائے گا؟ اللہ تعالیٰ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اے نبی تم خواہ ایسے لوگوں کی معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو. یہ بھی ایک مسئلہ تھا, پہلے جنگوں میں پیچھے رہتے تھے پھر اللہ کے نبی کو کہتے تھے آ کے ہمارے لیے استغفار کریں, ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کریں یا نہ کریں, پھر تم 70 بار بھی ان کو معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑا ہے اور اللہ کے نبی کے پاس ان کا بیٹا عبداللہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں. آپ نے کہا کہ میں ضرور پڑھاؤں گا. یہ آیت اتر گئی. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ اس منافق کا جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے اسلام کو اتنا تکلیف دی؟ آپ نے کہا ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے منع نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ 70 بار کرو گے تو نہیں قبول کروں گا, میں تو 70 سے زیادہ کروں گا. سبحان اللہ, یہ ہوتا ہے ایمان والے کا دل, کبھی کسی کو ذاتی گرج میں نہیں رکھتا, دین کے نام پہ کسی کو اس طرح سے نہیں لیتا کہ اس کی اچھی بات بھی اس کو بری لگ جائے. اور اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھا دی. حضرت عمر کہتے ہی رہ گئے اللہ کے نبی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ تو کہا ہاں میں 70 سے زیادہ بار پڑھوں گا. لیکن فلن یغفر اللہ لہم, یہ ہائی لائٹ کر لیں, نبی کے پڑھائے ہوئے جنازوں نے بھی عبداللہ بن ابی کو فائدہ نہ دیا. نبی کی قمیض آپ کے کرتے میں کفن دیا ہوا شخص, اس کو اس سے فائدہ نہ ہوا. اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک اس کی میت پہ لگایا تھا, نہیں فائدہ ہوا. وجہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا, اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے اصل بات. آپ زمزم میں بھگو کر کفن رکھ لیں یا پھولوں کی پتیوں کے ساتھ رکھ لیں, قلم سے بھری ہوئی چادریں قبر پہ ڈال دیں, عمل کام آئے گا. اندر قبر میں کیا یہ زیادہ ہے میں قبر کے باہر سے. آپ منافقوں کی بیوقوفیاں دکھائی جا رہی ہیں, جس بات پہ ان کو رونا چاہیے تھا اس پہ ہنس رہے ہیں. کیسے؟ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, جن لوگوں کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے. یہ ہے رونے کا مقام. جس نیکی کے چھٹنے پہ رونا چاہیے تھا, جس پہ خوشیاں منا رہے تھے, دیکھا اچھا ہوا بچ گئے, چلو اچھا نہیں لے کے گئے ہمیں, چھٹی کر لیتے ہیں, مزے سے گھر بیٹھیں گے, اب کیا تبوک تک جائیں, پھر پیدل دھوپ گرمی سردی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی چھٹتی ہے تو مومن روتا ہے. ایک دفعہ ایک شخص رو رہے تھے تو کہا کس پہ روا؟ کہا کہ آج فجر کی سنتیں چھٹ گئیں. اس طرح کے حالات لوگوں کے دکھتے ہیں, لیکن منافق کی یہ علامت ہمیں یہاں سے پتہ چل گئی کہ نیکی کے موقع سے اس کی جان چھٹ گئی تو شکر ہے ٹل گئے, شکر ہے جان چھٹ گئی میری, خوشیاں مناتے ہیں اپنے پیچھے رہنے پہ. اور ان کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں. انہوں نے لوگوں سے کہا, کیا کہا, اس جملے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے, لا تنفروا فی الحر, اس سخت گرمی میں نہ نکلو. یہ ہیں ہمتیں توڑنے والے جملے. آپ اس کو کر لیجئے, اس برف میں نہ نکلو, -20 میں نہ نکلو. لوگ یہی رحم کھاتے ہیں نا, یہ محبت کا حق ہے نا ان کا ہم سے, نہیں نہیں آج نہ ہی جاؤ تو اچھا, سردی بہت ہے. نہیں تمہیں کھانسی ہونے والی ہے، اب نہ ہی جاؤ، تمہاری ناک بہہ رہی ہے، تم نہ ہی جاؤ. ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا، کہہ دو قل نار جہنم اشد حر لو کانوا یفقہون، ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کی خبر ہوتی، کاش ان کو خبر ہوتی. پتہ ہی کچھ نہیں نا وہ جہنم کتنی سخت ہے، اور اگر پتہ لگ جائے وہ جہنم کیا ہے، وہ آگ کیا ہے، تو حال کیا ہوتا. فلیدھکو کلیلم ولیبکو کثیرم بما کانوا یکسبون، اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کرتے ہیں اور روئیں زیادہ. یہ جو ہنسنا ہے نا، اس کو آپ لکھ لیجئے نیچے، فن، پارٹی، فنکشن، دعوت، کھانے، مہندی، اپٹن، یہی ہے نا ہنسی مذاق. آج اللہ کہتے کم کرو اور رو زیادہ، کیوں؟ جزام بما کانوا یکسبون، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی جزا ہی ایسی ہے کہ ان کے اوپر ان کو رونا چاہیے. آج دیکھ لیجئے ہنسنے کا کلچر زیادہ کہ رونے کا. آج کتنے موقع، ہر ویکینڈ ہمارے لیے کوئی نئی دعوت تیار ہے، نئے موقع تیار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں جہنم کی جو شدت مجھے دکھتی ہے یا آخرت کے جو حالات میں جانتا ہوں تمہیں پتہ چل جائے تو تم ہنسنا چھوڑ دو. مالک کے بارے میں آتا ہے جو جہنم کے داروغہ ہے، کہ ان کو کبھی کسی نے ہنستے نہیں دیکھا. آپ دیکھیں کہ ہم باہر نکلیں اور روڈ پہ کوئی زخمی شخص پڑا ہو تو ہماری بھی ہنسی بند ہو جائے گی، اور مالک تو ہر وقت لوگوں کو جہنم میں جلتا دیکھیں گے، وہ کیسے ہنسیں گے؟ ان کے چہرے پہ رونے کی علامتیں. ہم نے کر کے لیے جس پہ ہم خوشیاں منائیں، جس پہ ہم فن منائیں، اللہ کی نگاہوں میں ہمارا کیا مقام ہے، ہم کس جگہ کھڑے ہیں ہمیں نہیں پتا. کہاں ایسے انسان کو اپنے آپ کو سجانے اور سنوارنے اور اپنی چھوٹی سی خوشیوں کو اتنا بڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پہ کتنی نمازیں قربان ہو جائیں، اس پہ کتنا دین قربان ہو جائے. اگر انسان اپنا خسارہ دیکھے نا تو وہ اس میں بہت زیادہ ہے کہ کس طرح ہماری ایک ایک خوشی ہماری کتنی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے. اب یہاں سے آگے اللہ کے نبی کے غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر کی کہانی ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اور اگر اللہ آپ کو اس سفر سے واپس لے آئے، یعنی جب کبھی آپ اس جہاد سے واپس آئیں گے، واپس لے آئے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ تم میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نے پہلے پیچھے رہنے کو پسند کیا، اب گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا ایک موقع ہوتا ہے. تبوک کا سفر مشکل تھا، لوگوں نے اس میں اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، کہا اب اس کے بعد جب کوئی مسئلے آئیں گے، جہاں دولت ملے گی، مال ملے گی، تو بل بھی آپ نے ان کو ساتھ نہیں لے کے جانا. یاد رکھیے، جو قربانیوں کا ساتھی نہیں ہے پھر وہ ان آسانیوں کا ساتھی بھی نہیں ہوگا. اللہ موقع جہاں دیتا ہے کچھ لوگوں کو، اس طرح وہاں پھر ان کو بعد میں اس کی خیر بھی دیتا ہے. منافق کا حال کیا ہے کہ میٹھا میٹھا میرے لیے اور کڑوا تھوک دو. اللہ کے راستے میں جب تک کڑوی چیز بھی میٹھی نہ لگے خوشی نہیں ہوگی آپ کو. اس کے بعد پھر حتمی حکم آ گیا کہ اب آپ کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ فاسق ہیں. یہ ہے وہ حتمی قانون جس کی وجہ سے زندگی زندگی ہم کسی بھی کافر کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے. منافق ہمیں نہیں پتا کون ہے، یہ اللہ کے نبیوں کو پتا چلتا تھا، تو مسلمان کے لیے تو ہمیشہ ہی دعا ہوگی، لیکن جب کفر کے ساتھ کسی کا اتما ہو جائے پھر آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، پھر بس اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ چھوڑ دے کہ اللہ جانے اور وہ جانے. ولا تعجب کم والہم و اولادہم، ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. یہ ہے اللہ کا انتقام، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجیے. اللہ پھر ایسے لوگوں کو مرتے دم تک ہدایت کی توفیق ہی نہیں دیتا. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، اور جب کوئی سورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے قدرت رکھتے تھے وہی تم سے درخواستیں کرنے لگ گئے کہ ان کو جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ بھی نہیں آتا۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، اللہ کہتے ہیں وہ لوگ آپ سے عذر کی باتیں کر رہے ہیں جن کے پاس اسباب بھی بہت سارے ہیں۔ ایک صحابی تھے ابو خیسمہ، غزوہ تبوک کے لیے جب قافلہ نکلا تو ان کی نیت تو تھی لیکن ٹالتے رہے، اور حقیقت ہے کہ کام دھندے میں جب انسان کا دل لگا ہوتا ہے تو نیکی کے کئی مواقع ٹالتا ہے، حتیٰ کہ نماز بھی ٹال ٹال کے پڑھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں تیاری میں تھا، سوچ بھی رہا تھا لیکن ٹالتا رہا، اچھا چلتا جاؤں، اتنے میں قافلہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی صبح صبح کوچ کر گئے۔ دوپہر ہوئی، میں اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، میری بیوی آئی، گرم گرم کھانا اس نے میرے سامنے رکھا، فرش پہ پانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا کیا، درخت میں سائے میں میں بیٹھا۔ اب میرے پاس بیوی بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے اور کھانا بھی ہے، اور میں لقمہ توڑنے لگا ہوں، اور مجھے ایک دم خیال آیا کہ ابو خیسمہ تو اتنے مزے میں ہے، اور اللہ کا نبی پتہ نہیں اس وقت کس حال میں ہوگا، انہوں نے کھایا پیا کہ نہیں، ان کے پاس کیا۔ کہتے ہیں وہ لقمہ پھر میرے پیٹ میں نہیں گیا، میں نے اس کو واپس پھینکا، بیوی سے کہا میرا گھوڑا تیار کرو، اور میں گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا قافلے کی سمت پہ چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں قافلے کے پاس پہنچا، دور سے مٹی اڑتی بھی دکھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کرے یہ ابو خیسمہ ہو، اور کہتے ہیں کہ جب پاس گئے تو وہی تھے، اللہ کے نبی کی نظریں لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے آپ کو اس قافلے میں کہا کہ اللہ کے نبی میں برداشت ہی نہیں کر سکا کہ آپ تو اتنی مشکل سے ہیں دین کے لیے اور میں اپنے گھر میں آرام میں بیٹھا رہوں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریفیں بھی فرماتے ہیں۔ کچھ لوگ کون ہیں؟ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا بأموالہم وأنفسہم، بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوٹ کیجئے گا کہ ایمان کی وجہ سے رسول کا ساتھ نصیب ہو گیا، انہوں نے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے، ہے عظیم الشان کامیابی۔ اللہ ہمیں بھی یہ دے دے۔ دعا کیجئے کہ ہم سچے ہو جائیں۔ جنت مانگنی ہے نا، مانگیے۔ اور سچائی کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستوں میں سنجیدہ ہونا۔ اس کے بعد جہاں سے کچھ باتیں بدوؤں کے ناطے سے آ رہی ہیں، جس کا آگے اگلے پارے میں بھی تذکرہ آئے گا۔ وجال معذرون من الاعراب، بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اسی طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا پائیں گے، عذاب علیم کی بات ہے۔ ہاں لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہیں۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج، ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے نہیں راہ پاتے، جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کو بندوں کے حال پتہ ہے، بندے کو بندے کا حال نہیں پتا ہوتا، اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر وہ بندہ جو اپنے عذر کی وجہ سے دین سے پیچھے رہتا ہے، اس کو پہلے تو چیک کرنا چاہیے کہ کیا میرا عذر واقعی اتنا بڑا تھا، اور اگر دین کی وجہ دنیا کا معاملہ ہوتا تو بھی میرا یہی فیصلہ ہوتا، اور اگر سب سچ ہے تو پھر فکر نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کو دلوں کا حال پتہ ہے۔ جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور رسول کے وفادار ہوں، ایسے محسنین کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور نہ ہی ان کو پکڑے گا۔ کن کو؟ بڑی ہدایت پہ پارے کا اختتام ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أُحْمِلُ عَلَيْكَ مَا أُحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی پکڑ ہے کہ جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ آپ ان کو سواریاں مہیا کریں، اور آپ ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو سواریاں ہیں ہی نہیں، اور وہ مجبوراً اس حال میں واپس جاتے ہیں کہ اعینہم تفیض من الدمع خزنا، کہ ان کی آنکھیں غم کی شدت کی وجہ سے بہنے لگتی ہیں، کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں پاتے، اسباب ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ملی ان کو، اس لیے واپس جانا پڑا ان کو۔ ایسے لوگوں کو اللہ نہیں پکڑے گا، ہاں پکڑ تو صرف ان کی ہے۔ انما السبیل علی الذین یستاذنونک، شرک انہی لوگوں پر اعتراض ہے جو مالدار ہیں، پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ ان کو شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے، انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے کہ اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان عذر ہوتے ہوئے کام کرنے کی طلب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، لیکن سارے اسباب اور سارے عذر ہونے کے باوجود جب ہم نیکی نہیں کرتے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہم دین کے کاموں میں کہاں پہ آتے ہیں، ہم صرف دوسروں کے کہنے پہ کام کرتے ہیں، یس ہمارے اپنے دل میں بھی یہ تڑپ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو نفاق اور کینے سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله آج ہمارا چھوٹا سا روب، لیکن اتنی ساری چیزیں تھیں سبحان اللہ کہ خلاصہ قرآن کہتے کہتے بھی ماشاء اللہ ہمارے پاس کتنی ڈیٹیل آ گئی۔ الحمد للہ، ایسا نہیں لگتا کہ ایمان اپنے بوسٹ اپ کرنے والی یہ سورہ ہے، اور اسپیشلی جب کبھی سستی آ جائے تو اس وقت جب یہ آیات آ کے ہمیں جگاتی ہیں تو سبحان اللہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن ہماری ہر چیز کو جانتا ہے، ہم کہاں سست پڑ رہے ہیں، ہم کہاں ڈھیلے پڑ رہے ہیں، گیٹ اپ گیٹ اپ، ویک اپ ویک اپ، کہاں سو رہے ہو، کہاں ابھی ابھی نیند کا ٹائم نہیں ہے، ابھی سست ہونے کا ٹائم نہیں ہے۔ سو الحمد للہ رب العالمین، سورت کا پارٹ ہم نے پڑھا، لیکن یہ کہ اس میں منافقوں کی بھی بات آئی اور مومنین کی بھی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں منافقین میں سے نہ کرے بلکہ ہمارا حساب مومنین میں سے ہو، آمین اللہم آمین۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میرا پیل ٹاک مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، آپ لوگوں کے پاس کیا سچویشن ہے، وائس اوکے ہے بتائیے، سب اویک ہیں؟ اوکے، وائس اوکے، الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا تھوڑے سے ہم اپنے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیں۔ الحمد للہ وائس اوکے آپ کے پاس، ٹھیک ہے الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے اللہ تعالیٰ بس آواز کے ساتھ کوئی ہمارا باقی رکھے، کیونکہ یہی ہمارا مین میڈیم ہے، الحمد للہ۔ سو وی ڈیڈ اسٹارٹ فروم 63 آیا، اوکے، آیا 63 سے ہم نے آج کا لیسن اسٹارٹ کیا، اور لیٹس سی کچھ الفاظ کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ مشکل ہیں، اور دو ایسا اچھا مشکل نہیں ہے، بٹ لیٹس سی آیا 63، اوکے سو لیٹس سی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوکے آیا 64 کا پہلا ورڈ دیکھیے، یحذر المنافقون، یحذر، اس میں کیا لفظ چھپا ہوا ہے؟ یحذر میں کیا لفظ چھپا ہوا ہے، جلدی سے بتائیے، کوئک فاسٹ، ہا زال را گڈ، ماشاء اللہ، حذر، حذر یعنی احتیاط کرنا، ڈرنا، چوکنا ہونا، ٹھیک ہے الحمد للہ۔ چلیے آگے آ جائیے، تنبئہم، تنبئہم میں کیا چھپا ہوا ہے، سیم آیا ہے، یحذر المنافقون تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، ٹھیک ہے، تنبئہم، یس، نبا، نون با حمزہ، نبا کا ورڈ چھپا ہے جس میں خبر دینے کے معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا استہزئوا، استہزئوا، آئی وانٹ ایوری ون ٹو رائٹ ڈاؤن پلیز، ٹھیک ہے، مجھے پتا چلے کہ سب اس جاگ رہے ہیں اور سب سن رہے ہیں اور سب اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ استہزئوا، اس میں کیا چھپا ہوا ہے، سیم آیا دیکھیں، قل استہزئوا، حمزہ، زال، ہا ہم، ٹھیک ہے، ہا زا حمزہ، ہزا استہزاء، اچھا آئی نمبر 65 میں دیکھ لیتے ہیں، نخود کا ورڈ، ٹھیک ہے، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. یہ نخود کیا ورڈ ہے؟ اس سے ملتے جلتے لفظ ہم آگے پیچھے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. خوض, ویری گڈ. خوض, خوا واو دواد, رائٹ. مصروف ہونا اور بحثیں کرنا, مشغول ہونا, لائک بال کی کھال نکالنے میں. ٹھیک ہے, الحمد للہ. چلیے پھر آ جائیے آئی نمبر 66 پہ. آئی نمبر 66 میں دیکھیے, ان نعفو, نعفو میں کیا چھپا ہوا ہے؟ ان نعفو عن طائفۃ منکم, نعفو میں کیا چھپا ہوا ہے بتائیے. فائنڈ آؤٹ نعفو. عین فا واو, ویری گڈ, ماشاء اللہ. عین فا واو, عفو, عفو کا ورڈ چھپا ہوا ہے. ویری گڈ, الحمد للہ. ٹھیک ہے, اچھا. آیا 67 میں دیکھیے, آیا 67 میں جو منافق اور منافقات کی بات ہے نا, یا امرون بالمنکر وینہون عن المنکر معروف ویقبضون ایدیہم. یہ یقبضون کیا چیز ہے؟ یقبضون کا روٹ بھی لکھیے اور اس کے میننگ بھی لکھیے. ویقبضون ایدیہم, قاف با ضاد, قبض, ویری گڈ. قبضہ کسے کہتے ہیں؟ ویری گڈ, قاف با ضاد. ٹھیک ہے, قبض کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قبضہ, وہ روکتے ہیں. ویسے قبضہ کسے کہتے ہیں؟ باندھے رکھتے ہیں. یہ ہماری مٹھی ہوتی ہے نا, مٹھی کو کہتے ہیں, رائٹ. مٹھی کو بند کر دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس میں سے آپ کوئی چیز باہر نہ جانے پائے, تو روکنے کے معنی. ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. اچھا ٹھیک ہے, دین آئیے آپ آیا نمبر 69 پہ. آیا نمبر 69 پہ دیکھیں, فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. سبحان اللہ, کتنے ڈفرینٹ آپ کو ورڈ مل رہے ہیں استمتع سے. ٹھیک ہے, اس میں ذرا ڈھونڈیے کیا چھپا ہوا ہے. فاستمتعوا, میم تا عین, تا میم عین, میم یا نہ تا میم عین. فاستمتعوا, جی, متا, متا جو متاع الحیات دنیا والا ورڈ ہوتا ہے نا, وہی چھپا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اس اگر تو, اگر تو آپ کے جز میں اس طرح لکھا ہوا ہے تو اس کو پلیز کریکٹ کر لیجئے. جی, وہ طا ہوتا ہے, رائٹ. طا میم عین ہوتا ہے, طما. دس از متا, میم تا عین, متا الحیات. یس, بالکل ٹھیک سبین, میم تا عین. الحمد للہ, سو فائدہ اٹھانا. جی الحمد للہ, چلیے پھر آئیے آیا نمبر 70 میں. آیا نمبر کے مؤتفقات کا ورڈ ہے, واصحاب مدینہ والمؤتفقات. واٹ از مؤتفقات؟ آیا 70 میں دیکھیے, الم یاتیہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود. جو پچھلی قوموں کی بات ہے اس میں ایک قوم کے لیے والمؤتفقات کی بات آئی ہے. اس کا روٹ لکھیے اور بتائیے یہ کس کا حوالہ دیا جا رہا ہے. حمزہ فا کیا, ویری گڈ. افق سے ہے, افق, رائٹ. اصل سے پھیر دینا ہوتا ہے نا, بالکل بالکل صحیح حمزہ کیا, الحمد للہ. اور یہاں پہ متفقات کن کن کی طرف اشارہ ہے؟ کون سی تھی الٹائی جانے والی بستیاں؟ عذاب شدہ. نو, نوٹ مدین, مدین والوں کے تو پیچھے بات ہو گئی نا, اصحاب مدینہ والمتفقات. کون سی تھی؟ فقط اتنی دفعہ ذکر آتا ہے اس کا؟ کس بستی کو الٹا دیا گیا تھا؟ کس کو اوپر اٹھا کے پٹکا گیا تھا جن کو تین طرح کے عذاب دیے گئے تھے؟ قوم لوط. ویری گڈ, قوم لوط. یس, ماشاء اللہ, بالکل. اچھا, چلیے پھر آئیے. آیا نمبر 74 کو دیکھیے. جی بالکل, لوط علیہ السلام کے نام. یحلفون, یحلفون باللہ ما قالوا. یحلفون میں کیا چھپا ہوا ہے؟ یحلفون حلف, بالکل, حلام فا. ویری گڈ, حلف اٹھاتے ہیں نا, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں قسم کھانا. اوکے, اچھا پھر آئیے آیا نمبر 79 پہ آئیے. جی بالکل, وہ قسمیں کھاتے ہیں. آئے نمبر 79 پہ آئیے. الذین یلمزون المتطوعین, المتطوعین. اس کو ذرا اوپن کیجیے, اس ورڈ کو, المتطوعین. اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کرہ نام پڑھتے. یس, طا واو عین, طا واو عین. کون ہوتے ہیں متوق؟ متوق کون ہوتے ہیں؟ یس, طا واو عین, بالکل. تاؤ کے ورڈ کو اگر آپ اوپن کر لیجئے تو آپ کو متوق کا ورڈ بھی آ جائے گا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم تاؤن اور کرہن کا بہت دفعہ پڑھتے ہیں نا, خوشی سے یا نہ خوشی سے. تو جو خوشی سے کام کرتا ہے اس کو متوق کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ سو خوشی سے نفلی صدقات دینے والے, متوق. من المؤمنین فی الصدقات, مومنین میں سے جو خوشی سے صدقات دینے والے ہیں. اچھا بالکل, الحمدللہ, خوشی سے دل کھول کے دینے والے. اچھا پھر آئیے, بڑی پیاری آیات ہے, 81 and 82, بہت جگہ دینے والی. اچھا آئی نمبر 81 میں دیکھیے, وقالوا لا تنفروا فی الحر. تنفروا کے ورڈ کو اوپن کیجیے, کیا مطلب ہوگا؟ لا تنفروا, نون فارا, بالکل صحیح, نون فارا. سو لا تنفروا کیا مطلب ہو جائے گا؟ نہ نکلو. ویری گڈ, نہ تم نکلو. اچھا 82 میں دیکھیے, 82 میں دیکھیے, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فَلْيَضْحَكُوا, بالکل, نہ نکلو تم. فَلْيَضْحَكُوا کو جو چیک کیجیے, کیا چھپا ہوا ہے اس میں؟ فَلْيَضْحَكُوا میں دعات ہے کیا؟ ضحکا, ویری گڈ, ضحکا. فَلْيَضْحَكُوا, بس چاہیے کہ وہ ہنسیں. کتنا؟ قلیلن, تھوڑا. ولیبکو کثیرن, ولیبکو کو اوپن کیجیے, ولیبکو. باکاف, باکاف حمزہ یا باکاف یا بکیا, بکیان پڑھتے ہیں نا سورہ مریم میں بھی, بکیا. جی بالکل, ولیبکو, اور چاہیے کہ روئیں, کثیرن, زیادہ. الحمدللہ. ठीक है, अच्छा IIT 3 नेक्स्ट आयत में देखिए, फस्ता जनू का फिर रोजा अकल्लाहु इला ताइफति मिन्हुम फस्ता जनू का लिल खुरूज। फस्ता जनू का हमजा दाल नून इजन से, बिल्कुल सही इजन से है। फस्ता जनू का फिर उन्होंने इजाजत मांगी आपसे लिल खुरूज निकलने के लिए। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए इसमें आज के सेशन में हमने दो वर्ड पढ़े, एक तो इसी आयत के आखिर में अल खालिफीन का वर्ड है, ठीक है, और एक लास्ट आयत में हमने खवालिफ का वर्ड पढ़ा, ठीक है। अल खालिफीन और अल खवालिफ दोनों में क्या फर्क है? रूट आपको देखिए सेम ही मिलेगा खलफ, है ना, दोनों का रूट अखालाम्फा है, खालिफीन और खवालिफ में, राइट? या मेरी एक करेक्शन कीजिए अगर मैं कहीं गलत हूं तो, अल खालिफीन बैठ रहने वाले, बिल्कुल सही, अल खालिफ की जमा यानी पीछे रह जाने वाला, ठीक है। सो अल खालिफीन पीछे रह जाने वाले, पीछे बैठ रहने वाले, तो आगे बढ़ के काम नहीं करते। और खवालिफ फिर अल खवालिफ क्या होगा भला, कौन बताएगा अल खवालिफ क्या है? आया लास्ट 93 आया है ना, आई थिंक एक और जगह भी आया था ये वर्ड, यस आया 87 में भी आया ये वर्ड अल खवालिफ, रघु भी अलखवालिफी व तो भी अला कुलू भीम फहम ला यफ़क़हू, ठीक है। 87 और 93 में ये वर्ड आया अलखवालिफ, वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड। यानी अलखाली जमा अलखालिफीन है और अलखालिफा की जमा अलखवालिफ, ठीक है। खालिफा पी बैठ रहने वाली की जमा खवालिफ, वेरी गुड माशाल्लाह, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आया 85 में देखिए, वतज़हका, यस पीछे रहने वाली, वेरी गुड माशाल्लाह। सबीन आपकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा, आप अवेक, ओके ज़हका, वेरी गुड ज़हका। वतज़हका अनफुसुहुम वहुम काफिरून, और निकले उनकी जान इस हाल में कि वो काफिर हों, उनके लिए अजाब की बात हो रही है। अच्छा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आया नंबर 92 में देखिए, वला अललजीना इजा मा अतौका लितहमिलहुम قلت لا اجد ما احملكم عليه، خوبصورت آیت، یہ تحملهم اور احملكم، ذرا اس کو دیکھیے سیم ورڈ ہے، سیم روٹ ہے یا کچھ ڈفرینس ہے اس میں؟ احملهم اور احملكم روٹ ہے، اصل سوار کرے ان کو، احملكم میں سوار تمکو، اللہ تو وہ کس حال میں پلٹتے ہیں کہ وہ آئین ہم تفید من الدم حزنا اللہ یجد ما ینفق، ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ مبروک، جو 10 آپ کا آج کمپلیٹ ہوا الحمدللہ رب العالمین، تو بس اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا دے کہ جو کچھ علم ہم لے رہے ہیں، اور الحمدللہ ان ڈیٹیل تفسیر ہم کر چکے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ اب اس تفسیر کا ایک ریویو سا ہمیں مل جاتا ہے جب ہم یہ خلاصہ قرآن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے آگے گزر جاتی ہیں، ہم تھوڑا سا ہی دیکھتے ہیں لیکن الحمدللہ ایک طرح سے آنکھوں کے آگے وہ ساری چیز گزر رہی ہوتی ہے آیتوں کے ساتھ ساتھ کہ جو ہم نے تفسیر میں دیکھی تھی، الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم سورۃ توبہ ہی کی، لیکن ویل اسٹارٹ آور جوز 11 انشاء اللہ. ٹھیک ہے, چلیے بارک اللہ فیک. ان شاء اللہ یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنی بک اور اپنی حدیث کی بک کے ساتھ. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکن. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك. الخالق لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث رقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباص والمعير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفى الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين إنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
مرهوبا ومرغوبا إليك حسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواطل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بتائیے وائس اوکے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اعوذ باللہ من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب بتائیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ایک دم سے. چلے ایک میں سی اگر ادھر بتائیے ویزا کیو پہ. اچھا نادیہ کو آواز آ رہی ہے, باقی سب کو آواز نہیں آ رہی ہے, یہ کیا بات ہے؟ میرے پاس سارے فل ہیں وائس کے آپشنز. نو اوکے وائس. الحمد للہ رب العالمین. اچھا ٹھیک ہے الحمد للہ. چلیے انشاءاللہ ہم اپنی بک دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم. ٹھیک ہے انشاءاللہ آج ہم اس کا پارٹ 40 دیکھتے ہیں. اور ہمارے پاس ٹاپک ہے طلبہ کی صلاحیتوں کا ادراک. ٹھیک ہے لیٹس سی, ہم پڑھتے ہیں پھر دیکھیں گے کہ اس میں کیا کچھ چھپا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم. اس کتاب میں سے ٹاپک نمبر 40 یعنی 40 پیج نمبر 368 پر ہے, طلبہ کی صلاحیتوں کا ادراک. ہم اس ٹاپک کی روشنی میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیسی خوبی تھی کہ آپ طالب علم کی صلاحیتوں کو پہچان لیتے تھے اور پھر اس کو ویسے ہی کام دیتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت جو فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو علم و عمل کی دنیا میں قیادت اور سیادت یعنی بڑا بننا سعید سے یعنی اپنے آپ کو علم کی دنیا میں یا ہر میدان میں انہوں نے آگے رکھا, لیکن وہ سب کے اعتبار سے ایک درجے کے نہیں تھے. یعنی صحابہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے لیکن ہر جگہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ مونگ پھلی لیں گے, کوئی دانے بڑے ہوں گے, کوئی چھوٹے ہوں گے. ایک سٹے پہ لگی ہوئی کون آپ دیکھیں گے کہ دانوں کا سائز فرق ہوتا ہے, چھوٹے ہوتے ہیں پھر اوپر چھوٹے ہوتے ہیں بیچ میں بڑے ہو جاتے ہیں. یہ فطرت کا اصول ہے, انگلیاں پانچوں برابر نہیں ہوتی. تو صحابہ کرام نے بہت کچھ پایا لیکن ان میں سے ہر ایک کے مختلف درجے تھے, علم اور عمل کے ناطے سے مختلف تھے. کسی میں علمی خوبیاں تھیں, کسی میں جنگ کا شوق تھا, کسی کا فہم اچھا تھا, کوئی بول اچھا لیتا تھا, کوئی تلوار اچھی چلاتا تھا, کوئی قلم اچھے چلاتا تھا. تو ان ساری مختلف خوبیوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جس خوبصورت انداز سے چنا, ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھیں گے. سب سے پہلی مثال سات یعنی 7 صحابہ امتیازی اوصاف کا بیان. یعنی سات صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کے اندر کچھ ایسی خوبیاں تھیں جو دوسروں میں نہیں تھی یا ان میں دوسروں سے زیادہ تھی. تو اللہ کے نبی نے ان کو کتنے خوبصورت طریقے سے موتیوں کی لڑی کی طرح پرویا. اس روایت کو امام احمد, ترمذی, ابن ماجہ, ابن حبان اور بہکی نے حضرت انس بن مالک سے نقل کیا. بیان کرتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بی امتی ابو بکرن واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیان عثمان ابن عفان رضی اللہ وعالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافردهم زيد بن ثابت واقرؤوهم أبي بن كعب ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں اور ان میں سے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سب سے زیادہ ٹھوس عمر ہے یعنی اسٹرانگ پرسنالٹی. ان میں سے سب سے زیادہ سچی حیا عثمان بن عفان میں ہے. ان میں حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. ان میں سے فرائض کو سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت ہیں. ان میں سے قرات قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا عبی بن کعب ہے. ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح ہے رضی اللہ عنہ. دیکھیں سات صحابہ کرام کو ان کی ہر ایک کی خوبی کے ساتھ آپ نے یہاں خراج تحسین پیش کیا کہ جس میں وہ دوسروں سے نمایاں تھے. امام ابن حبان نے اس حدیث پر جو ٹاپک بیان کیا وہ ہے ذکر البیان بأن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کان اعلم الصحابۃ بالحلال والحرام. اس بات کا بیان بل رضی اللہ عنہ حلال اور حرام کا علم تمام صحابہ کرام سے زیادہ رکھتے تھے. اور امام بحقی رحمہ اللہ نے دوسرا ایک عنوان دیا باب ترجیح قول زید بن ثابت رضی اللہ علی غیره من الصحابت رضی اللہ عنہم اجمعین فی علم الفرائض. علم الفرائض میں زید بن ثابت کے قول کو تمام صحابہ کے اقوال پر ترجیح کے بارے میں باب. تو یہاں سے آپ دو تین چیزوں کو مزید نوٹ کیجئے گا. پہلی بات یہ ہے کہ جیسے پھول بہت سارے ہیں, کسی کا رنگ لال ہے تو کسی کا سفید ہے, کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے, کسی کی خوشبو اچھی کسی کا رنگ زیادہ خوبصورت ہے, لیکن ہر ایک پھول ہے. صحابہ کرام میں سے ہر صحابی اپنی جگہ ایک پھول تھا, ایک کی کیاری تھی جو اللہ کے نبی سے چھی گئی, اور اس سے کسی دوسرے کی کوئی کمی نہیں مطلوب ہوتی کہ ایک کی خوبی اگر بیان کر دی گئی تو اس کا مطلب یہ کہ بس وہ دوسرے سے الگ ہو گیا. دیکھنا یہ ہوگا کہ جس کو جو خوبی ملی اس نے اس کا فائدہ کیسے اٹھایا. یہاں سے انسانوں کی بانٹ بھی سمجھ آتی ہے. ایک ماں کے بچے مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں. آپ میں اگر یہ خوبی نہیں ہے تو دوسری پیدا کیجئے, کوشش کر کے دیکھ لیں, کوئی کام کر کے دیکھیں, کچھ عرصہ کریں, کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ, نہیں کر سکتے کوئی اور خوبی ڈھونڈ لیں. بعض لوگ کسی کو ایک کام کرتا دیکھ کر حسد محسوس کرتے ہیں کہ جی یہ اتنا اچھا کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہی, اور مجھے تو اللہ نے پتہ نہیں بنایا, ہی شاید بیکار ہے. نہیں, ہر انسان اپنی خوبی چیک کرے اور اس کے بعد بس لگ جائے. صحابہ کرام کو عزت جو ملی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ ان کی ایک نمایاں چیز پہ دی. آپ اپنے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کر لیں جو آپ کی طبیعت کے بالکل قریب ہے. بچوں میں بھی اسی طرح سے فرق کیا کریں, یہ چیز یہاں ماؤں کے لیے بھی بہت ہی قابل غور ہے. آپ کے ایک بچے میں شجاعت زیادہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اکھڑ ہو, شرارتی ہو. دوسرا بڑا زیادہ خاموش طبعہ ہے لیکن سکون ذہن ہے. عموماً دیکھا گیا کہ مائیں بچے کی نیگیٹو چیز کو بناتی ہیں, یہ سست, یہ بڑا چلاک ہے, تو بھائی اچھا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. ایک کو آپ نے سست کر کے بٹھا دیا, دوسرے کو زیادہ چلاک کہہ دیا. مائیں کیا کریں, اپنے بچوں کی خوبیاں پہچانے, پھر اس کے نام سے پکارے, او میرے پیارو, او میرے ڈھلو, او میرے یہ, او میرے تیز چلنے والے. اس طرح بچے کو پیار ہو, کبھی اپنے بچے کی خامی کو اس کے اوپر ہائی لائٹ نہ کرے, اس کی پوری خوبی کے اوپر اس کا اثر آ جائے گا اور وہ اس خامی کو لے کے چل پڑے گا. اسی طرح دوسروں میں جب بھی بات کریں اس کی خوبی کو لائیں. ہر انسان فطری طور پہ عزت دیا جانا چاہتا ہے, محبت دیا جانا چاہتا ہے. جتنی محبت اور عزت دیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ان بچوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو بڑھا دے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں جب ہم سیکھتے ہیں تو اس سے ہماری ذاتی زندگی میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. ہر رشتے کو اور ہر انسان کو اس کی کسی خوبی سے پہچانیے. آپ دیکھیں گے ایسا کانفیڈنس ان میں آئے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو خوبیاں نہیں تھی وہ بھی اللہ کی توفیق سے آنے لگ جائیں گی. اور اگر اس کا اپوزٹ کیا تو رہی صحیح خوبیاں بھی انسانوں کی ہمارے غلط ایٹیچیوڈ سے ضائع ہو جاتی ہیں. دوسری مثال تعلیم قرآن میں چار صحابہ کی امتیازی حیثیت کا بھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے نقل کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال استقری القرآن من اربعۃ من عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وسالم مولا ابی حذیفہ و ابی بن کعب و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم اجمعین. یقیناً رسول اللہ نے فرمایا چار اشخاص سے قرآن پڑھو، عبداللہ بن مسعود، ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ تعلیم قرآن کے لیے چار صحابہ کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی اس بارے میں ان لوگوں کو خاص کرنے کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان چار حضرات سے قرآن سیکھنے کا خصوصیت سے ذکر اس لیے کیا کہ سے زیادہ ضبط قرآن والے اور ادائیگی والے تھے، یا اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم دینے کی خاطر فارغ رکھا تھا۔ ان کو اس طرح خاص کرنے سے یہ مقصود نہیں کہ ان کے سوا کسی اور نے قرآن کریم جمع نہیں کیا ہوا تھا۔ یا پھر وہی بات آ گئی، کچھ لوگ تجوید میں محنت کر لیتے ہیں، کچھ فقہ میں محنت کرتے ہیں، کسی کا ذہن علم الفرائض میں چلتا ہے، کسی کا عبادات میں چلتا ہے، تو وہ چیز اس کی اہم ہوگی۔ مثال ہے کہ اگر آپ تجوید کراتے ہیں تو کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ تفسیر بھی اچھی کرائیں، اور اگر آپ تفسیر اچھی کراتے ہیں تو آپ تجوید میں اچھے نہیں ہو سکتے، آپ گرامر اچھی کرا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ حدیث سے ہی نہ پڑھا سکیں۔ تو ہر انسان میں ہر خوبی نہیں ہوتی، جس میں جو خوبی ہے اسی کا ذکر ہے، اور وہ ایک خوبی بعض دفعہ آپ لوگوں کو آگے لے جاتی ہے۔ یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ غالباً خالد بن ولید تھے یا معاذ بن جبل، کوئی ایک تھا، خالد بن ولید تھے غالباً، ایک جگہ انہوں نے کہیں جماعت کرائی تو بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی تو لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا ہم تلوار چلانے والے، ہم قرآن میں سے زیادہ نہیں پڑھتے یا جانتے۔ یعنی خلاصہ ہے بات کا کہ ہر ایک کو اللہ نے خوبی دی، اب جو تلوار چلا سکتا ہے وہ تلوار ہر ایک نہیں چلا سکتا، تو فرائض کی حد تک تو سب برابر، اس کے پھر ہر بندے کا مختلف مزاج ہوگا۔ ایک اور مثال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم میں امت میں سب سے زیادہ ہونا، آپ نے اس کو کتنے خوبصورت طریقے سے واضح کیا۔ امام احمد اور امام طبرانی نے معقل بن یسار سے روایت نقل کی اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہ آپ نے فرمایا اما تر دینا ان ازو ویجا کی اقدم امتی سلمن و اکثرہم علمن و اعظمہم حلمن۔ لفظ کتنے خوبصورت ہیں، حدیث کو جب عربی میں پڑھیں تو واقعی اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہاری شادی اس شخص سے کر رہا ہوں جو میری امت میں سب سے پہلا مسلمان، سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ عظیم حلم والا ہے؟ اپنے صحابہ کرام میں سے حضرت علی کی تعریف کس طرح کی؟ اب دیکھیے کہ بیٹی کو جب یہ پوچھا تو بیٹی نے یہ تو نہیں کہا کہ گاڑی کیسی ہے، بنگلہ کیسا ہے، کماتا کیا ہے، کھائے گا کیا۔ دیکھیے بیٹیوں کے رشتوں کا معیار بھی اس حدیث سے مل گیا آپ کو سائڈ وے پہ، لیکن بات یہ ہے کہ جس میں جو خوبی ہے اس کو اظہار کرے اس کا۔ ایک چوتھی مثال، یہود کی زبان سیکھنے کی خاطر زید رضی اللہ عنہ کا انتخاب، امام احمد، ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے زید رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، انہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ قال زید رضی اللہ عنہ ذہب بی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأجب بی فقالوا یا رسول اللہ ھذا غلام من بنی النجاری ما ھو مما انزل اللہ علیک بدء عشرۃ سورۃ فاجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا زيد تعلم لي كتاب يهود فإني والله ما آمن يهود على كتابي قال زيد رضي الله عنه فتعلمت له كتابهم ما مرت بي خمس عشرة ليلة حتى خزقته وكنت أقرأ له کتبہم اذا کتبو الی و اجیب عنہ اذا کتب۔ زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بنی نجار کا بچہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر نازل فرمایا ہے اس میں سے 10 سورتیں یاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے، آپ نے فرمایا اے زید میرے لیے یہود کی تحریر سیکھ لو، مجھے تحریر کے بارے میں یہود پر اعتماد نہیں۔ زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے یہود کی تحریر سیکھنا شروع کی، 15 دن گزرنے سے پہلے میں نے اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیا۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطوط ارسال کرتے تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا، اور جب آپ نے مکتوب ارسال فرمانا ہوتا تو میں ان کو جواب تحریر کر کے ارسال کرتا. تو یہاں آپ دیکھیے کہ آپ نے دیکھا کہ زید بن ثابت میں یہ خوبی ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ زید بن ثابت کاتب وحی تو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو آپ نے ان کو یہود کی زبان سیکھنے کے لیے چنا، جو بہت ہی مشکل تھی بات، لیکن انہوں نے 15 دن کے اندر اس کو سیکھ لیا. تو یہاں آپ دیکھیے کہ آپ نے حضرت زید کو ان کے نام سے پکارا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنا نام سن کر ان کو کتنا اچھا لگا ہوگا. اور اس سے یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے پھر وہ ایسے کام کر سکتا ہے، تو اس سے وہ کام ضرور کروانے چاہیے. اس کی جگہ اگر اللہ کے نبی ان کو جہاد پر بھیج دیتے تو ہو سکتا ہے یہ کام جو اپنا ہوتے. اسی لیے بعض لوگ ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ان کے لیے صحیح فیصلے نہیں کرتے. بعض ماں باپ اپنے بچوں کا ٹرینڈ دیکھے بغیر ان کو بس کسی ایک فیلڈ میں ڈال دیتے ہیں. 4 سال پڑھنے پڑھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بچے تو اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر کہ آپ نے حضرت زید کو یہ کہا کہ مجھے تحریر کے معاملے میں یہود پر اعتماد نہیں. اس پر علامہ مبارک پوری شرح حدیث میں لکھتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کی علت ذکر فرماتے ہوئے نیا جملہ بیان کی خاطر ارشاد فرمایا. یعنی وجہ علت ہوتی ہے بیماری، وجہ ریزن، کیوں یہ کہا ہے؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ سوچیں کہ اس کی ضرورت کیا تھی. تو یہ غیبت بھی نہ ہوئی. جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں یا اسے کام کرواتے ہیں تو اس کو صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ اس کا بھی ذہن مطمئن رہے. تو بہرحال جوش اور خروش میں اضافے کا سبب بنتا ہے یہ انداز. تو اب ہم سب اپنے لیے دیکھیں کہ کیا ہم اپنے بچوں یا اسٹوڈینٹس یا اپنے ساتھیوں کی خوبیوں کو اس طرح سے سراہتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں واقعی ان کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں؟ اس پہ بہت سوچنا چاہیے، اور بالکل اپنے آپ کو مطمئن رکھنا چاہیے کہ جس میں جو خوبی ہے وہ اس میدان میں انشاءاللہ آگے بڑھے گا. کوئی شخص حرفاً مولا نہیں ہوتا، لیکن کبھی بھی کسی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. خود بھی دعا کیا کریں کہ اللہ اگر اندر کوئی خوبی ہے تو آپ اپنی رحمت سے میری وہ خوبی اپنے راستے میں لگا لیں اور اس کو ضائع نہ کریں. کیونکہ ایک چیز رکھی ہوئی ہو اور استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جائے تو یہ انسان کے لیے بہت بڑے خسارے کا سبب ہوتا ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بتائیے گا وائس اوکے ان شاء اللہ. ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. الحمد للہ وائس اوکے، الحمد للہ رب العالمین. جی کتنی خوبصورت ہم نے آج بات پڑھی ماشاء اللہ. ٹاپک میں دیکھ رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس کی صلاحیتوں کا ادراک، رائٹ، کتنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن جب ٹیچر اس کو پڑھاتی ہے بات کو کس طرح سے آسان کر دیتے ہیں، اور کیسے ہمیں فہم اس طرح سے آسان کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا فہم آ جاتا ہے، ہمیں اس کی سمجھ آ جاتی ہے، رائٹ، کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کی صلاحیتوں کو سمجھیں اور اس کو ابھاریں، اس کو اجاگر کریں، اس کو سامنے لے کر آئیں، رائٹ، اور اس کے اکارڈنگ ان سے کام بھی لیا جائے. اور پھر اسی میں ہی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بچوں کو بھی، اپنے بچوں پہ بھی اس چیز کو لے کر آئے. اور سبحان اللہ، ابھی جو 7 صحابہ کے امتیازی اوصاف کا بیان ہو رہا تھا تو اس میں جو استاد نے بات کی کہ ہر ایک کو اس کے جو صلاحیتیں ہیں کس طرح سے اس کے امتیازی اوصاف کو بیان کیا جائے، اس کو ابھارا جائے، اس کو سامنے لایا جائے. سو آئی واز ریمیمبرنگ کہ ابھی ریسنٹلی سنڈے کو، لاسٹ سنڈے ہم لوگوں کی انچارجز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی استاذہ کے ساتھ، اور سبحان اللہ اتنا خوبصورت استاذہ جی نے اس میں نور القرآن کو بیان کیا کہ اس میں ساری انچارجز کو انکلوڈ کیا. اینڈ آئی واز سو امیزڈ کہ ہم لوگ کس طرح سے کسی چیز کے میننگ لیتے ہیں اور ایک استاد جو ہے وہ کس طرح سے اس چیز کو سامنے لے کے آتا ہے، رائٹ. اور اٹ واز سو امیزنگ، رائٹ. اور کس طرح سے چین بنتی ہے کہ ابھی سنڈے کو یہ بات ہوئی اور آج ہم نے اسی چیز کو یہاں پر پڑھا، تو ایک دم سے کلک ہوا میرے ذہن میں یہ چیز کہ سبحان اللہ، لائک ہم کس طرح سے very motivating. Yes, alhamdulillah ki mashallah kis tarah se har ek ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne uski sift ko samne lekar aaye ki kis tarah Hazrat Abu Bakr Siddiq kitne shafqat wale the, unka naam aate hi kitne rahimi aur kareemi ka ehsaas hota hai, jaise bahut zyada mild aur ekdam lenient personality, jabki Hazrat Umar رضی اللہ تعالی عنہ ka naam aate hi ekdam usoolon ke paband shakhs ka naam aata hai, strong unki shakhsiyat samne aati hai. Right. پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے حوالے سے ہمیں کتنی احادیث ملتے ہیں کہ آپ کے سامنے آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کپڑے کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اسی طرح حضرت علی کے علم کی بات سامنے آئی, حضرت معاذ بن جبل کے حلال حرام کے جو معاملات تھے ان کو سب سے زیادہ پتا تھا. پھر اسی طرح زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے کاتبین وحی میں سے تھے, اور ان کی ہم نے ایک اور صفت کیا دیکھی کہ وہ زبانوں کو بہت جلدی سیکھتے تھے, اور کس طرح سے ان کی جو عبرانی زبان تھی اس کو 15 دن کے اندر اندر وہ سیکھ کر اور تیار ہو گئے تھے خط و کتابت کرنے کے لیے. کس طرح سے خطوط آتے تھے تو آپ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے, اور جب ان کا جواب دینا ہوتا تو انہی کی زبان میں وہ لکھ کر اس کو بھیجتے تھے. سو امیزنگ کوالٹی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھی. سو اب اسی چیز کو ہم نے دیکھا کہ ہم جب اپنے بچوں کو بھی پکاریں تو بجائے ان کی بیڈ ہیبٹس کو اور ان کی جو کمیاں ہیں اس کو اجاگر کرنے کے بجائے اس کو دبائیں, اور جو ان کی صفات ہیں جو ان میں اچھائیاں خوبیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اس کو اجاگر کیا جائے. اس سے کیا ہوگا, موٹیویشن ملے گی, اس بچے کو بھی احساس ہوگا کہ میرے اندر بھی کچھ ہے کہ جس کو میں یوز کر سکتا ہوں, میں بھی یوزفل ہوں, میں بھی کسی کے کام آ سکتا ہوں. رائٹ, ورنہ کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کی خوبی کو اندر دبا کے خامی کو سامنے لاتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے وہ بچہ, ہے نا. تو کسی بھی انسان کو خود اعتمادی دینے کے لیے, اس میں کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی اچھائیوں کو اجاگر کیجیے, اس کی جو صفات ہیں جو خوبیاں ہیں اس کو سامنے لے کے آئیے, اس کی تعریف کیجیے تاکہ اس میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہو, اس میں بات کرنے کا ایک جو ہوتا ہے نا اسٹرینتھ اس میں اور زیادہ بڑھ جائے. کسی کے بھی سامنے جب بات کرے تو وہ ہکلائے نہیں, وہ پیچھے نہ ہٹے, بلکہ اس میں انسانوں کے سامنے بات کرنے کی ایک جو خوبی ہے وہ سامنے آ جائے. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی بچوں کو ان کی کمیوں کے ساتھ مت پکاریے بلکہ صفات اور اچھی خوبیوں کے ساتھ پکاریے ان کی شخصیت کو مضبوط بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اپنے صحیح بخاری کے سیشن کی طرف. الحمدللہ رب العالمین, اور آج ہم اپنی کتاب اللہ کے باب 18 پر چلیں گے, اور پیج ہے میرے پاس 219 اور حدیث نمبر 253 سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ایم آئی رائٹ, ہم نے 252 تک پڑھ لیا تھا الحمدللہ. یہی ٹھیک ہے, کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود ہوتی تھی اور آپ نماز پڑھتے تھے. سو آج انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے کہ سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ کرنا. ٹھیک ہے, اپنے اپنے ابواب اپنے پیج نمبر کے حساب سے چیک کر لیجئے, میرے پاس 219 ہے اور حدیث 253. انشاءاللہ شروع کر دیں بہت محبت سے درود شریف پڑھتے ہوئے. بسم اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سیشن کتاب الصلاۃ ہی کی کنٹینیوشن ہے, اور حدیث نمبر 253 اور پیج نمبر 219 ہے, بک کے اعتبار سے اسے شروع کریں گے. چیپٹر نمبر یعنی جو ٹاپک ہے سمجھ لیجئے کہ اس میں وہ چیپٹر نمبر 18 ہے, یعنی باپ کے اعتبار سے 18واں ٹاپک ہے, لیکن شروع سے جو ترتیب چل رہی ہے اس سے یہ 253 ہے. خوشی ہوتی ہے آپ کو کہ 252 حدیثیں آپ نے پڑھ لی ہے, یعنی یہ کتنی خوش قسمتی ہے انسان کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو پڑھ لیتا ہے. تو آج کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ کیا ہے, السجود علی الثوب فی شدت الحر, سجدے کرنا کپڑے پر گرمی کی شدت کی وجہ سے. عرب ملک گرم ہے, آج بھی آپ کو پتا ہے, آج تو کئی سہولتیں ہو گئیں لیکن پتھریلی زمین تھی, اور جس طرح آج ماشاء اللہ ہماری مسجدوں میں خوبصورت کارپیٹس اور پیڈڈ اور ایوری تھنگ موجود ہے, پلس گرمی سردی کا انتظام ہے, ایسا نہیں ہوتا تھا. بعض دفعہ راستوں میں پڑھنی پڑتی تھی, بعض دفعہ کہیں بھی, تو گرمی کی شدت اتنی تھی کہ اگر ماتھا تھوڑی دیر کے لیے بھی زمین پر ٹکایا جائے سجدے کی صورت میں تو انسان کو تکلیف کا احساس ہو. تو اگر آج بھی ایسا کہیں ہو دوران سفر یا کہیں جگہ کسی جگہ, تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا, یہ ہمیں آج کے اس پہلے ٹاپک سے پتہ چلے گا. روایت دیکھتے ہیں, انا انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا, کننا نصلی مع نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, تھے ہم نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, فیدو احدنا, پھر ڈال دیتا تھا ہم میں سے کوئی ایک, طرف الثوبی, کپڑا کنارہ, طرف کہتے کنارے کو, اسی سے لفظ اطراف ہے نا, اس طرف جانا ہے, اس طرف کنارہ ہی ہوتا ہے, سیدھا جا رہے ہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, لیکن کہے گا اس طرف مڑنا ہے, تو ادھر آپ دیکھیں ایج ہوگا نا, تو ایج کے معنوں میں طرف کنارہ, سوب کپڑے کا, من شدت الحری, گرمی کی شدت سے, فی مکان سجودی, سجدے کی جگہ پہ, یعنی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو کوئی سخت گرمی کی وجہ سے سجدے کی جگہ پر اپنے کپڑے کا کنارہ بچھا دیتا تھا. تو اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں, پہلی بات ہے کیسا جائز ہے, اگر آپ بغیر کسی کپڑے کے بھی زمین پہ پڑھ رہے ہیں نماز کسی بھی چیز کی ضرورت کے بغیر, لیکن صرف سجدے کی جگہ پہ آپ کو ایسی چیز رکھ لیتے ہیں جس سے آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ سجدے کے دوران اگر میرے سانس میں کوئی چیز نہ جائے, سم ٹائم مسجدوں میں کارپیٹس ایسے ہیں جس میں سے تھوڑی سی انسان کو گرمی کی فیلنگ آتی ہے, تو اگر کوئی اس طرح کا کر لیتا ہے تو حرج نہیں. دوسری چیز اس سے جو پتہ چلتی ہے کہ جب نماز کے دوران کپڑا انہوں نے اپنے آگے سجدے میں رکھا, جیسے کہ یہاں پتہ چل رہا ہے, اور یہ کون سا کپڑے کا کنارا ہے آپ سمجھیں, جو چادر اوڑھی ہوتی تھی اسی کا کنارا, تو اب تھوڑی بہت حرکت اور موومنٹ تو ہوتی تھی نا, تو اٹس الاؤڈ. یعنی اس سے جو امام بخاری نے مسئلہ خز کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب نماز کے دوران تھوڑا بہت عمل کر لیا جائے, کوئی چیز ہے اس کو سیدھی کی, سم ٹائم آپ جائیں نماز بچھاتے ہیں اس میں رنکلز ہیں, آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کہ یعنی بار بار ڈسٹریکشن ہوتی ہے, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو چیز ٹیڑھی ہوتی ہے پورا وقت اسی پہ نظر جانے لگ جاتی ہے, رائٹ, کبھی پتہ چلتا ہے کہ جائے نماز یہ کوئی کنکر ہے جو مسلسل چبھ رہا ہے, تو اس طرح کی چیزوں کو ہلکا پھلکا سا ایڈجسٹ کر لینا, اس سے نماز ضائع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پھر اگلا مسئلہ ہے, الصلاۃ فی النعلی, نماز پڑھنا جوتوں میں, نال نالین جوتوں کو کہتے ہیں, یعنی جوتوں سمیت نماز پڑھنا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ ان سئل, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کن سے پوچھا گیا, اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, فی نعلیہ, اپنے جوتوں میں, قال نعم, فرمایا ہاں, یعنی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھ لیتے تھے, تو فرمایا کہ ہاں. کیا پتہ چلا کہ جوتوں سمیت نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, شرط ایک ہی ہے کہ جوتوں میں کوئی نجاست نہ لگی ہو. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کر رہے تھے تو دوران نماز آپ نے اپنا جوتا اتارنا شروع کر دیا, صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا فالو کرتے تھے جیسے بچے بڑوں کو کاپی کرتے ہیں نا, فالو کو چھوڑیے کرتے تھے, نماز میں باقی صحابہ نے بھی جوتے اپنے اتارنے شروع کر دیے, جب اپنے سلام پھیرا تو اپنے کہا کہ میں نے جب جوتا اتارا تو تم نے کیوں اتارا, لیکن نبی ہم نے کہا کہ آپ نے اتارا تو حکم بدل گیا, میں تو جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے. دیکھیے کتنا ان کا جذبہ تھا اس بات کا کہ ہم نے اس حکم کو مان لینا ہے, جو سنیں گے وہ مان لیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے, میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی تھی اس بات کی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے, تو میں نے اس لیے اتار دیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا, اب اس بات کو سننے سے ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں. آج ہمارے کلچر میں جب آپ یہ بات کسی کو باہر بیٹھ کے بتائیں گے تو وہ کہے گا ہیں یہ کیسا دین ہے, ذہن میں کیا آتا ہے, بڑی خوبصورت مسجد ہے, اچھا سا سلائڈ پہ گرین کلر کا کارپیٹ ڈلا ہوا ہے, اور آپ دھن دھن کرتے گئے اپنے فلیٹ بوٹس اور جاکنگ شوز اور جو بھی آپ عورتوں کے کوئی شوز باہر ہوتے ہو سیدھا اندر گئے اور نماز شروع کر دی. اور آپ میں سے کیا آپ کوئی ایسا کر لے کیونکہ حدیث پڑھ لی ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دور میں کھلی جگہ پہ زمین پہ نمازیں ہوتی تھی, یعنی ذات کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. یہ فرسٹ تھنگ ہے. ایک بچہ ہے باہر فٹ بال کھیلنے جاتا ہے, آپ کہتے ہو بیٹا وہاں سے مغرب کی نماز ہوگی تو پڑھ لینا. اب وہ کہتا ہے میں کیسے پڑھوں, میرے جوتے کو چوری کر لے گا, اتنے مہنگے نائک کے جوتے آپ سے کہہ کہہ کے منگوائے ہیں, اور نماز میں اگر جوتوں میں دھیان لگ گیا تو پھر میری نماز فاسد ہوگی اور کون اتارے. تو آپ کہتے ہیں اوکے آپ جوتے پہن کے بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سفر میں آپ جوتے پہن کے پڑھ سکتے ہیں. پاؤں کھلا رکھنے میں گندگی کا احساس ہے, جوتے پہن کے پڑھ سکتے ہیں. یہ موسٹ لائکلی آؤٹ ڈورس کے لیے آتی ہے یہ چیز. اس دور میں چونکہ مسجد نبوی بھی اس طرح سے اوپن نہیں تھی, یہ چھت تو تھی نہیں, باہر کھلا کھلا سین تھا, اندر چھوٹا سا حجرے تھے, تو لہٰذا اس صورت میں تھا. لیکن آج آف کورس آپ اپنے گھروں میں جوتے پہن کے آنے نہیں پسند کرتے, تو مسجدوں میں آپ کیسے کے پڑھیں گے, ٹھیک. لہٰذا وقت دیکھا جائے گا, حالات کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. پھر اسی طرح اگر کسی کے جوتے میں کچھ لگی ہو گندگی تو کیا کریں؟ جیسے آج کے دور میں یہاں خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک کوشچن آتا ہے کہ بھائی باہر کتے بھی پھرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کسی کی کو گندگی پڑی ہو تو جوتے کے ساتھ کچھ لگے تو کیا. اگر کسی کو ایسا شک ہو تو گھاس پہ جائیں, جہاں بھی کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ رگڑ سکتے ہیں اپنے جوتوں کو رگڑ لیں, جو بھی نجاست گندگی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. آپ سے سوال, ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارے اوڑھنیوں کو کچھ نہ کچھ مٹی یا خشکی لگ جاتی ہے, تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں آگے جاؤ گی تو جھڑ جائے گی. تو یہ زندگی کا ایک بڑا خوبصورت اصول بھی ہے, رشتوں میں, بات چیت میں, دلوں میں کچھ نہ کچھ آ ہی جاتی ہے آلودگی, چلتے جائیے وقت کے ساتھ گزر جائے گی. جو لوگ اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جی کوثر آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا جوتوں پہ مسا ہو سکتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسا کیا ہوا ہے تو
جوتے نکال, نماز کے اوپر جوتے نکال سکتے ہیں؟
دیکھیے پہلی بات ہے کہ ساکس جو ہوتی ہیں نا, یہ اگلا ہی مسئلہ آ رہا ہے. چلے آپ کا سوال جو ہے وہ اگلی بات کو پڑھ کے پھر جواب دیتی ہوں, ٹھیک ہے, کہ اس کا تعلق اگلے حصے سے. اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں, صلات فی الخفاف, موزے پہن کر نماز پڑھ. یوں ہی جوتے کی بات ہوئی تو موزہ بھی ذہن میں آ گیا. اور یہ جو اوپر نال تھا, نالین, نالئی ہی ہے نا, یہ اصل میں نالین تھا, ہی ہو گیا ضمیر کی وجہ سے. آگے اب لفظ دیکھیے گا, خفاف, خفاف کہتے ہیں ایک موزے کو اور خفین کہتے ہیں دوسرے موزوں کو. تو الصلاۃ نماز پڑھنا موزے پہن کر, ان جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ, حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہ بالا, بے شک انہوں نے پیشاب کیا. یہ جو لفظ ہے نا بال, اب آپ دیکھیں اردو میں کیا لگتا ہے, بال, سر کا بال اور اسم لگتا ہے, حالانکہ عربی میں یہ کہ بالا یبول, یبول کا لفظ پیشاب کرنے کو, یعنی پیشاب کیا. آپ کے سامنے اگر صرف یہ دو لفظ لکھے ہوئے آ جائے نا کسی اسائنمنٹ میں کسی میں کہ بالا, اس کا لفظی ترجمہ کریں تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس ایک شخص نے پیشاب کیا, یعنی دو لفظوں کا لفظ ہے اور اس کا جواب میرے جملے میں ہوگا, ٹھیک ہے. تو مراد یہ کہ انہوں نے پیشاب کیا. ثم تودع, پھر انہوں نے وضو کیا, ومسح علی خفیہ, اور اپنے موزوں پر مسح کیا. ثم قام, پھر کھڑے ہو گئے. فصلی, پھر انہوں نے نماز پڑھی. فسئل, پھر آپ سے سوال کیا گیا. فقال, آپ نے کہا, رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, صنع مثل ھذا, کرتے تھے اسی طرح. فکان, پس تھا, یعجبہم, ان کو یہ کام پسند, لینا, پس بے شک, جریرن, جریر کا, نہ تھے, من آخری, سب سے آخری, من اسلم, جو کہ اسلام لائے تھے. یعنی آخری بات بڑی پیاری ہے. پہلی بات تو واضح ہو گئی کہ جریر بن عبداللہ جو ہے انہوں نے ایک دفعہ ایسا عمل کیا کہ پیشاب کیا پھر وضو کیا. اس سے یہ بھی بات پتا ہے, آپ کہیں گے اس کی کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ نہیں, کوشچن آ جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ واش روم یوز کرنے کے بعد, ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد کیا ہم دوبارہ یعنی مسا کرنا چاہیں تو کر سکتے, کیونکہ ڈر ہوتا ہے نا کہ ٹوائلٹ میں گئے تو پاؤں پہ کوئی چھینٹے پڑ گئے تو اس کے بعد شاور تو نہیں لیا نا, یہ مراد ہے. یعنی ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد بھی انسان اگر اس کو یقین ہے کہ اس کے پاؤں پہ کوئی چھینٹے نہیں پڑے تو پھر وہ کیا کرے گا, وضو کیا, پاؤں پر مسا کیا. مسا کیوں کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ساکس پہنی ہوئی تھی. کتنے لوگ وہم کرتے ہیں نا وہ ساکس کے معاملے میں, ہائے پھر یہ ہو گیا ہوگا, اچھا پھر کچن میں گئے تھے تو چھیٹا پڑ گیا ہوگا, یا صفائی کی تھی تو ہو گیا, کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے ہمارا دین جو ہے ہمیں وہمی نہیں بناتا, پریکٹیکل بناتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچ سوچ کر انسان جو اپنی اسپرچویلٹی اس کو ضائع نہ کرے. سم ٹائم اتنی چھوٹی چھوٹی فقہی چیزوں میں ہم لوگ مگن رہتے ہیں
کہ جو عمل کی بات ہوتی ہے نا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے پاؤں پہ ساکس پہنی ہوئی تھی, واش روم میں گئے اور اس دور میں کوئی اس طرح کے کلین اور ٹائڈی قسم کے واش نہیں ہوتے تھے, لہٰذا وہ پیشاب کیا اور اس کے بعد آ کے انہوں نے مسا کر لیا, پھر کھڑے ہو کے موضوع سمیت نماز پڑھ لی. جب ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, کیونکہ صحابہ کا کتنا خوبصورت جواب تھا, رائت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ہذا, میں نے اس لیے کیا کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا. آج ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت خوبصورت کرائیٹیرین ہے, کوئی کام کرے اس کی کوئی لاجک پوچھتا ہے, کوئی اس کی دلیل پوچھتا ہے, کیوں کرے, وجہ اللہ کے نبی کرتے تھے. اچھا بھی کیوں نہ کرے, اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے. مجھے بتائیے کہ اس سے بھی بڑھ کر کسی کے لیے کسی بات پہ عمل کرنے کی کوئی سند ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کرتے تھے؟ اس سے بھی کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ یہ کیوں نہ کرو, اللہ کے نبی نہیں کرتے؟ ہم اس کے بعد عموماً کیا سوال پوچھتے ہیں, کیا حرج ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیے کہ جب دین کے نام پہ بعض اوقات کچھ ایسے کام لوگ کرتے ہیں محبت میں صحیح اجر کے حصول کی خاطر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا, اور جب آپ نے نہیں کیا تو صحابہ تو اس کا سوچتے بھی نہیں تھے. یہ بات میں کچھ لوگوں نے اپنے اون پہ کوئی عبادت کی, کوئی کام کیا تو وہی چیز وہ لے کر کرتے, تب جب آپ ان سے کہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں کیا, تو فوراً نیکسٹ کوسچن کیا لوگ کرتے ہیں, پھر کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا, اور دین اللہ کے نبی کے ذریعے سے پھیلا ہے. پھر تو میں اور آپ جو مرضی کہہ دیں اور اس کو دین کے اندر ایڈ کر لیں. آپ دیکھیے کہ آپ روڈ پہ جاتے ہیں, گاڑی کھڑی کرتے ہیں, ریڈ پہ کھڑی کرتے ہیں اور گرین پہ چلا لیتے ہیں, یلو پہ آپ الرٹ دے دیتے ہیں, یہ کس کے بنائے ہوئے قانون ہے؟ گورنمنٹ کے نا. تو آپ جاتے ہیں اور گرین لائٹ دیکھ کر گاڑی روک لیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ادھر ادھر کوئی نہیں ہے, میں تو روک لوں, کوئی پوچھتے بھی کیوں روکا, تو آپ کہتے ہیں میں نے احتیاط کے تحت روکی ہے کہ شاید پھر بھی کوئی گاڑی ادھر سے ادھر نہ آ جائے. تو قانون بدل جائے گا نا, گورنمنٹ کہے گی حرج یہ ہے کہ اس وقت تو کوئی گاڑی نہیں آ رہی لیکن کوئی آ تو سکتی ہے نا, اور سب سے بڑی بات ہے کوئی اور کھڑا ہو جائے وہاں. آج سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, چلتے جاؤ چلتے جاؤ, گو ہیڈ. تو کوئی پوچھے بھائی کیوں, وہ کہے گا میں کہہ رہا ہوں, گورنمنٹ نے نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں, کیا حرج ہے؟ تو یہاں سے بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح ہم دنیا کے معاملوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے, اسی طرح دین کے معاملے کو تو بالکل بھی نہیں لے سکتے. جس جس کام کی کوئی سند مل جائے, دلیل مل جائے, اس کو خوشی سے کیجئے, اور جب نہ ملے تو پھر اس کو چھوڑ دیجئے. لوگوں کو یہ حدیث کیوں پسند تھی؟ کیونکہ یہ حدیث جریر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں, اور جریر بن عبداللہ کی کیا خوبی تھی کہ یہ آخر میں اسلام لانے والوں میں تھے, یعنی صحابہ کے دور کا اگر آخری دور دیکھے تو اس میں یہ مسلمان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کہ سورت مائدہ میں وضو کی ہوتی ہے کہ پاؤں دھوئیں. آپ پاؤں دھونے سے مسح کا عمل منسوخ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے یہ بھی شبہ دیا کہ جی مسح کا حکم شروع میں تھا پھر بعد میں منسوخ ہو گیا, تو یہ بات نہیں ہے. سورت مائدہ بالکل آخری دور کی سورت ہے. اب جو سوال آپ نے کیا تھا اس کا جواب لے لیجئے کہ دیکھیے جو مسح کرنا ہوتا ہے نا, اس کے لیے شرط کیا ہوتی ہے کہ آپ ساکس پہنے ہوئے, اس نے آپ کے پاؤں پورے اور آپ کے جو اینکلز ہیں, یعنی یہ بات سمجھ لیں تو جوتے کا سوال خود سمجھ آئے گا. مسا کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ کا پورا پاؤں اینکلز, اینکلز کیا ہوتے ہیں ٹخنے, اس کے سمیت ڈھکا ہوا. ٹھیک ہے, کل تو بعض ساکس بھی ایسی آتی ہیں کہ وہ ٹخنوں سے بھی نیچے ہوتی ہیں, وہ فینسی سی ساکس ہیں, اس پہ مسا آپ نہیں کریں گے. اب اگر آپ نے کوئی جوتا ایسا پہنا, مثال ہے کہ یہاں تو آپ کو اس کا تصور عام طور پہ نہیں آئے گا, لیکن جیسے سنو شوز ہوتے ہیں باہر, لیکن مجھے یقین ہے کہ ناروے میں جو سنو شوز پہنتے ہیں تو اس سے پہلے نیچے چار چار جرابے بھی پہن چکے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کسی کو صرف جوتے پہنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا نا. تو اگر ساکس کی طرح آپ کا جوتا بھی پورا کورنگ ہے, ٹھیک ہے, اب آپ نے پاؤں دھوئے اور آپ نے وضو کیا ہوا تھا اور اس وضو کے ٹوٹنے سے پہلے وہ جب پہن لیے, ٹھیک ہے, اور پھر اتارے نہیں اور وہ یہ ساری شرائط پوری کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک قسم کا موٹا سا ساکس بن گیا. ٹھیک ہے, لیکن پھر شرط وہی ہے کہ پھر اس جوتے کے ساتھ آپ کسی کے مسجد کے جائے نماز پہ نماز نہیں پڑھیں گے, آؤٹ سائڈ پڑھیں گے. اب دوسری سوال ہے کہ جب اترے گا تو وضو پھر ٹوٹے گا آپ کا, کیونکہ جب جراب اتر جائے موزہ اتر جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگلا ٹاپک کیا ہے, یبدی دبعیہ ویجافی فی السجودی, سجدے کے دوران دونوں بازو کا اور پہلو سے دور رکھنا. یبدی بدا مطلب کھلنا, ظاہر کرنا. دبعیہ, دبعیہ کیا ہوتا ہے, یہ دونوں بازو, یعنی یہ جو چیز ہوتی ہے نا ہمارے اس کی, جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بغلوں کے قریب کا جو حصہ ہے, اس کی بات ہے. حدیث پڑھ کے پھر تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں گی. عن عبداللہ ابن مالک ابن بخینہ رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی تھے جب وہ نماز پڑھتے، فرج بین یدیہ، کشادگی رکھتے یعنی سوراخ بناتے، مراجعہ کے تھوڑا اوپن کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو، حتی یہاں تک کہ جب دعا نمایاں ہو جاتی، کھل جاتی، کیا بیادو، سفیدی، وائٹنس، ابتہی، ان کی بغلوں کی. اب یہ جو بات ہے اس کو سمجھنے کو دیکھ لیجئے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کس طرح سے سجدہ کرنا چاہیے. کچھ لوگ پورا یوں ہاتھ، جیسے یہ جو حدیث ہے وہ اس کے لیے، یعنی سجدے میں جب آپ نیچے جائیں تو آپ کو اپنا یہ بازو ادھر نہیں لگانا، یعنی کچھ لوگ یوں سمٹ کے پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے؟ اس کو تھوڑا کھولتے تھے، یہ ودے یہ ویاد، یعنی صحابہ کہتے کس طرح کرتے کہ جب ہم پیچھے سے دیکھتے تو آپ کے بغلوں کی وائٹنس جو تھی وہ نظر آتی تھی. ٹھیک ہے، اب اس سے آپ دیکھیں تو آج ہمارے کلچر میں نماز پڑھنے کے طریقے میں جو ایک بہت بنیادی فرق بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ عورتیں نماز کے پڑھیں گی، مرد کھول کے پڑھیں گے، اور خاص طور پہ سجدوں کے دوران عورتیں بالکل وہ ممنی سی بن کے اور جھکی ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں سلو کمار آئی تم ہونی اسلی، حدیث شروع میں ہم پڑھ چکے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. عورت اور مرد کی نماز میں ستر کا فرق ہے، ستر کا فرق بہت زیادہ ہے اس کے اندر، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ دونوں کے لیے سیم ہے. اور یہ چیز ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں کہ عورت اور مرد اسلام کا ایک حصہ ہے، پوری شریعت مردوں اور عورتوں کے لیے ایک جیسی ہے. اگر مرد کے لیے پانچ نمازیں فرض ہے تو عورت کے لیے بھی پانچ نمازیں فرض ہیں. اگر مرد کے لیے زکات 2.5% ہے تو عورت کے لیے بھی 2.5 ہی ہے، یہ تو نہیں کہا کہ اس کو آدھی کر دی. عبادت سیم ہے، اس پہ بھی حج جتنا فرض ہے اس پہ بھی اتنا فرض ہے. ٹھیک ہے، جو روزے 30 وہ رکھے گا تو عورت بھی اتنی رکھے گی، اللہ یہ کہ اس کے کوئی پیریڈس کے چھٹ جائیں گے. فرق کتنے عورت اور مرد میں؟ معاملہ حقوق اور معاملات میں، کہ مرد جو ہے وہ کمائے گا، ٹیک کیئرر ہے، قوام ہے، عورت گھر میں بچوں کو سنبھالے گی، صفائی کرے گی، یعنی اس کی فزیکل ایبلٹیز کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا فرق کر دیا. بینگ اے مسلم مرد اینڈ عورت سیم ہے. سورت نحل کی ایک آیت میں آتا ہے، مطلب میرے ذہن میں آیت کا شروع نہیں آ رہا، لیکن اس میں کیا ہے کہ جو کوئی عمل کرے گا، ایمان لا کر عمل صالح کرے گا، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، من ذکرن او انسا، مرد ہو یا عورت، فلنحیینہ حیاتن طیبہ، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے. صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کے عبادت کرنے اور اس کے اجر میں فرق نہیں ہے. تو لہٰذا عورتوں کو بھی اسی طرح کرنا ہے، نہ تو بہت کھول کے ایک دم چڑ چڑھانے والے سٹائل میں کھول کے اپنے جسم کو پیش کیا جائے، اور نہ بالکل چھپا جائے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بعض کہتے ہیں کہ برا لگتا ہے لائک دس. ویسے تو عورت کی نماز کا موضوع کہیں نہ کہیں اور آئے گا، لیکن چونکہ آیا تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے یہ باتیں سننی. لوگ کہتے ہیں جی سجدے میں عورت جب اپنے آپ کو کھول کے سجدہ کرتی ہے تو بے پردگی ہوتی ہے، پہلی چیز ایک لوگ کہتے ہیں. پھر دوسری بات کچھ اور بھی کہتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ تصور سے دیکھیں اپنے ذہن میں کہ جب کوئی رکوع کرتا ہے نا تو اس وقت ہپس زیادہ کھلتے ہیں. تو آپ بیٹھے ایک عورت آپ کے سامنے نماز پڑھ رہی ہے بالفرض، تو اب وہ جب رکوع میں جاتی ہے تو اس کا پورا ہپس، اس کی بیک جو وہ اوپن ہوتی ہے سب کے سامنے. سجدے میں تو بیٹھنے کی وجہ سے اتنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات ہے کہ نماز کے لیے جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ جتنا بھی ایک عورت تنہائی میں نماز پڑھے سب کے بیچ میں بیٹھ کے نماز شروع کر دیں، یہ بھی درست طریقہ کار نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن امید ہے کہ صرف اتنی بات سے کلیئر ہو گیا کہ آج سے ہم نے سجدہ کیسا کرنا ہے، نارمل کرنا ہے، نہ بالکل سمٹنا ہے نہ بہت کھلنا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آگے ہم پڑھیں گے کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ اتنا اونچے ہوتے تھے کہ بکری کا بچہ، نیو بورن بیبی جو ہوتا ہے، وہ اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا، آپ اتنے اونچے تھے. یہ جو پیٹ ہے نا اس کو تھائیز کے ساتھ نہیں جوڑتے تھے. اور ادھر سے یہ بات ہم نے ابھی پڑھ لی، نارملی سجدہ کرتے تھے، اور اس طرح سے مرد اور عورت کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کو کوئی بہت بڑی وجہ بھی نہیں بنانی چاہیے. کوئی کر رہا تو اس کی مرضی ہے، کرنے دیں. لیکن آپ کو اگر حدیث پہ یقین ہے، صحیح بات سمجھ آ گئی، تو آپ اس کو مان سکتے ہیں. پھر اگلا کہ فضل استقبال القبلتی، نماز میں قبلہ رو کھڑے ہونے کی فضیلت. آپ جانتے ہیں کہ نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا لازمی ہے. کچھ جانتے بوجھتے انکار کی نیت سے قبلے کا تعین نہ کرے یا اس کی بغیر نماز پڑھ دے تو اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. یہ روایت آپ سب میرے ساتھ دہرا لیجئے، کافی دن سے دہرائی نہیں ہے تو وہ پھیکے پھیکے نہ ہو جائیں. ہاں چلیے پڑھتے. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا
وأكل
ذبيحتنا
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ من جس نے صلاۃ نماز پڑھی، یعنی من صلاۃ جس نے پڑھی، صلاۃ نا ہماری طرح کی نماز، یعنی جو شخص ہماری طرح کی نماز پڑھے، بس تقبل قبلتنا اور اس نے منہ کیا ہمارے قبلے کی طرف، وہ اکل ذبیحتنا اور اس نے کھایا ہمارا ذبیحہ، یعنی حلال میل کھایا، اسلامک طریقے سے ذبح کیا ہوا گوشت کھایا، فذلک المسلم، تو بس وہ مسلم ہے. کیسا مسلم ہے؟ الذی لہ، وہ جس کے لیے ذمت اللہ ہی، اللہ کا بھی ذمہ ہے، ذمت رسول ہی اور اس کے رسول کی بھی ہے یا ذمہ ہے، لہذا تم کیا نہ کرو، فلا پس نہ تغفر اللہ فی ذمتی ہی، بس تم اس میں کچھ کمی نہ کرو، یعنی اللہ کی جو چیز ہے اس کو اپنے اوپر سے الگ نہ کرو. اب حدیث دیکھیے کتنی خوبصورت ہے. پہلی بات کیا پتہ چلی؟ کہ مسلم کے کچھ ریچولز ہوتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ ایک شخص نماز نہ پڑھے، قبلے کا تعین نہ کرے، کھانے پینے میں ذبیحہ کا، حلال کا، حرام کا فرق نہ رکھے، تو کیا فذلک المسلم کی بات اس پہ پوری ہوتی ہے؟ پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے فذلک المسلم. تو مسلمان ہونے کا لازمی نتیجہ انسان کے عمل پر پڑتا ہے اور پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ جو کہی کہ اس کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول ہے، تو ذمہ سے کیا مراد ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ جس دور میں یہ باتیں کی جا رہی تھی، ذمی کہتے تھے اس شخص کو جو نان مسلم ہو لیکن کسی مسلمان حکومت کے انڈر رہے، جس کو آج کے دور میں ہم منورٹیز کہہ سکتے ہیں، اقلیتیں. جیسے آپ دیکھیے کہ پاکستان میں اگر میجورٹی مسلمز کی ہے نا، اور پاکستان خود کو ایک مسلم ملک کہتا ہے، اب وہاں کرسچن اینڈ جیوز رہیں گے یا ہندو رہیں گے یا بدھس رہیں گے، کوئی بھی نان مسلم ہے، اب ہوگا کیا کہ اینڈ آف دا ایئر مسلمز کے مال میں سے زکات جائے گی. اور آج ہمارا تو چونکہ نظامی سے بگڑا ہوا ہے نا، ہم آئیڈیل دور سے تو گزر نہیں رہے. جب آئیڈیل ٹائم ہوگا تو زکات ساری کی ساری بیت المال میں جاتی ہے. یہ عورتیں خود اپنی مرضی سے اپنی ماسیوں کو نہیں دے دیتی زکات، وہ حکومت کو دیتے ہیں اور حکومت پھر اس کو فلاحی کاموں پہ لگاتی ہے، کیونکہ مسلم حکومت میں ٹیکسز نہیں ہوتے. آج بھی آپ کو حیرت ہوتی ہے، سعودی عرب چلے جائیں، یو اے ای میں چلے جائیں، نو ٹیکس ایٹ آل. مرد تو رشک سے دیکھتے ہیں. اس دفعہ بھی ایسی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ کھانا لیا کسی نے، تو بہت مہنگا لگتا ہے کھانا، کافی زیادہ مہنگائی کر دی گئی اب جب سے اسپیشلی بڑے بڑے ہوٹلس بنے. تو وہ ایک بردر کی بات یہی تھی، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس نہ ٹیکس کی ذمہ داری ہے کچھ، تو یہاں تو بہت سستا کھانا ملنا چاہیے. اور حقیقت ہے کہ باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ جتنا مرد کماتے ہیں اس میں سے، پے چیک میں سے، کتنا بڑا لمبا حصہ جو ٹیکس میں چلا جاتا ہے. تو مسلم حکومت میں ٹیکس کی جگہ پہ زکات ہے. جب زکات سے کٹا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو نان مسلم رہے ان کی تو زکات ہی نہیں ہے. ہاں، تو پھر اس کے لیے ایک منیمم اماؤنٹ ہوتی تھی جو پر پرسن نان مسلم مسلم حکومت کو دیتا ہے. یہ دینے کا مطلب یہ کہ میں آپ کے ملک میں ایک پرامن شہری بن کے رہوں گا اور میں آپ کو ستاؤں گا بھی نہیں، اور جو ملک کی فلاح و بہبود ہے اس میں میری طرف سے یہ چھوٹا سا حصہ پڑا. اس شخص کو ذمی کہتے ہیں. اب یہاں ذمی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح ایک نان مسلم کسی مسلم ملک میں ذمی بن کے رہتا ہے، تو دیٹ مین کہ اس کا ارادہ کوئی شر کا نہیں، فساد کا نہیں، اور پھر حکومت پہ لازم ہے کہ اس کی جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کرے. اگر کسی نان مسلم کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے، حکومت ڈیفینیٹلی اس کی کسٹڈی کرے گی، چیک کرے گی کیوں ہوا. تو یہاں یہ مراد ہے کہ جو یہ کرے تو اللہ اور اس کے رسول اس کی پھر ذمہ داری لے لیتے ہیں. کس طرح سے؟ یعنی کہ اس کو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچتا. پھر اسی طرح یہاں پتہ چلا کہ جانتے بوجھتے قبلے کی طرف منہ کیے بغیر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سم ٹائم عذر ہوتا ہے. عذر کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ جہاز میں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں قبلہ کدھر ہے. گاڑی میں ہے تو گاڑی مڑ رہی ہے. ہاں، کچھ سفر کے دوران ایسی چیز ہوتی ہے. سم ٹائم خوف کا ایک منظر ہوتا ہے. بعض دفعہ دشمن سامنے ہے، قبلہ کسی اور طرف ہے، ڈر جائے کہ اگر قبلے کی طرف مکر کے نماز پڑھی تو دشمن حملہ کر دے گا. اب مجھے اور آپ کو تو یہ باتیں ابھی نہیں سمجھ آ سکتی کہ اچھا دشمن سامنے ہو تو پھر بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور وہ بھی جماعت سے پڑھی جاتی ہیں، لیکن سورت نساء میں اللہ نے بڑی ڈیٹیل سے یہ احکامات دے دیے ہیں. تو لہٰذا دیر آر سم ایکسیپشنل کیسز، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے. لہٰذا عام طور پہ جب آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، پوری کوشش کر کے قبلہ ڈھونڈنا چاہیے. بعض لوگ کہیں نئی جگہ جاتے ہیں، اچھا نہیں پتا، چلو بھائی جدھر منہ کر لو اللہ ہی ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے.
کوشش کریں، اجتہاد کریں سورج کی روشنی کدھر سے آ رہی ہے، کیا کر کر کہ اس کے بعد پڑھیں گے، اب صحیح پڑھا یا غلط پڑھا، کوشش کے بعد پڑھیں گے تو اجر ہوگا، بعد میں پتہ چلا ٹھیک طرف پڑھا تو حدیث میں آتا ہے کہ دو اجر ملیں گے، کوشش کا بھی اور صحیح طرف پہنچنے کا بھی. اور اگر پتہ چلا نماز پڑھنے کے بعد کہ غلط طرف نماز پڑھ لی تھی تو کوئی بات نہیں، گناہ کی بجائے ایک نیکی پھر بھی ملے گی کہ آپ نے کوشش تو کی. کب نہیں ہوگی یا گناہ کب ہوگا؟ جب بغیر کوشش کے جدھر دل چاہے ادھر مکر کے نماز شروع کرتے. ٹھیک ہے، پھر اس کے اگلا باب ہے قول اللہ تعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. حضرت ابن عمر سے یہ روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سئل عن رجل طاف بالبیت للعمرۃ، کہتے ہیں کہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص کے متعلق ان سے سوال کیا گیا جس نے بیت اللہ کا طواف کیا. یعنی آپ دیکھیے طوف کا لفظ ہے نا، طواف، اس صرف طوف کا ترجمہ اگر آپ کو کوئی پوچھ لے بعد میں اسائنمنٹ میں تو اس ایک شخص نے طواف کیا. یہاں سے عربی زبان کی کمپریہنشن دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بڑی بڑی باتیں سمیٹتی جاتی ہیں. بل بیتی، گھر کا مراد بیت اللہ ہے، لل عمرتا، عمرے میں، ولم، اور نہیں، یطف بینل، اور نہیں اس نے طواف کیا. اب یہاں دیکھیے لفظ یطف ہی ہے، وہی جو اوپر طواف ہے، لیکن یہاں وہ طواف نہیں مراد جو بیت اللہ کا ہے، بلکہ کون سا طواف؟ بین الصفا والمروہ، تھا صفا اور مروہ کے بیچ کا طواف کیا اس نے. ٹھیک ہے، سعی جس کو بولتے ہیں. یعنی ایک شخص ہے جو بیت اللہ میں گیا عمرے کے لیے، طواف تو کر لیا خانہ کعبہ کا، لیکن صفا مروہ کی سعی نہیں کی. کیا وہ آیات امراتہ، کیا وہ آ سکتا ہے اپنی بیوی کے پاس؟ سمجھ آئی بات؟ یعنی کیا احرام کھول سکتا ہے احرام کی جو شوہر بھی؟ اب یہ سوال تھا کسی کا، قالا، تو آپ نے فرمایا ہی وسلم فتح، کہتے کہ اللہ کے نبی نے ایک بار مدینہ سے آ کر، یعنی قادیمہ میں نے آئے، تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی خلف مقام رکعتین، پھر مقام، اور مقام سے مراد جہاں مقام ابراہیم ہے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، وہاں دو رکعتیں پڑھی، وطافا، اور طواف کیا، بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے بیچ میں. یعنی مراد طواف سے یہاں صحیح ہے، وہ بھی تو ایک طواف ہی ہے نا، خانہ کعبہ کا طواف گول ہے، صفا مروہ کا اوول کہہ لیجئے، یہ تھوڑا زیادہ ہی لمبا ہو جاتا ہے. اچھا طواف تو لوگ خوشی سے کر لیتے ہیں، لیکن جو صفا مروہ کی سعی میں بہت تھکتے ہیں، کچھ تو پہلے تھکے ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی سی مشکل لگتی ہے. لیکن اگر عبادت کو بوجھ بنانے کی بجائے انجوائے کرتے ہوئے کریں، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، آپ فوراً نہ کریں اور اس کے بعد جے کہ ایک چکر کے بعد بیچ میں کھڑے ہو جائیں، دعائیں مانگ لیں تو مشکل نہیں لگتا. لیکن وہ پیچھے سے انسان تھکا ہوا جاتا ہے، پھر احرام کھولنا ہے، کرو کرو ختم کرو. اور بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے اسپرچولیٹی نہیں رہتی، جو یہاں سوچ کے گئے ہوتے ہیں وہ نہیں رہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے. اچھے دنوں میں تو ہم نیکیاں کرتے ہیں، جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں، بہت ایزی تھا، آپ آج آ کے بیٹھ گئے ادھر پڑھنے کے لیے. اگلے جمعے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوں، یا آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بچہ بیمار ہو، کچھ ہو، وہ وقت آپ کا بہت مشکل ہوگا نا. اور حج اور عمرہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سمے نہ بات آنا، یعنی تون و کرہن، جس حال میں بھی عبادت ہوتی ہے کرو. اور بعض دفعہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا عبادت ہم کر رہے ہیں، اس وقت ہمیں پتا نہیں کہ ثواب بھی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، لیکن ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں، پھر صفا مروہ کے بیچ میں طواف کیا یا صحیح کی، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور بے شک ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی سیرت میں بہترین نمونہ. کیا پتا چلا اس میں سوال کا جواب کیا ملا؟ کہ نہیں آ سکتا ایک مرد، یعنی یہ جو سوال تھا ان کا، انہوں نے اس کا جواب دیے بغیر بتا دیا کہ اللہ کے نبی طواف کرتے، طواف دو نفل پڑھتے، آپ کو بھی پتہ یہ پڑھتے ہی ہوں گے، جب بھی کوئی طواف کرے اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے جگہ ملے یا اس کے اراؤنڈ کہیں بھی دو نفل پڑھیں اور اس کے بعد زمزم پیئیں، پھر اس کے بعد صحیح کرتے ہیں. تو مراد یہ تھا کہ جب تک صفا مروہ کی صحیح نہ کر لیں تب تک احرام بھی نہیں کھلے گا، اور یہ حلت جو ہے جو تو یہ بھی نہیں کھلے گی. ٹھیک ہے، تو اگلی روایت میں کچھ اسی سے اور مزید بات ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لما دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، البیت بیت میں یعنی گھر میں، دعا فی نواحی ہی کلیہا، تو آپ نے اس سب گوشوں میں دعا کی، یعنی کبھی کہیں کھڑے ہوئے، کبھی کہیں کھڑے ہوئے، اس کے چاروں کونوں میں کھڑے ہوئے دعا کی. ولم یصلی، اور کہیں بھی نماز نہ پڑھی، حت خرج منہ، یہاں تک کہ جب اس میں سے نکل گئے. فلما خرج، پھر جب وہاں سے نکل گئے، رکع رکعتین، تو ادا کی دو رکعتیں، فی قبل الکعبتی، کعبہ کے بالکل سامنے. وقال، پھر کہا، ہاذہ القبلۃ، یہ ہے قبلہ. کیا پتہ چلا، لگ رہا ہے بات سے کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا تھا تب کی یہ بات ہے، تو آپ نے جا کے دعا بھی کی، نماز اندر کوئی نہیں پڑھی. یہ بھی ایک بہت ہی تکلیف دہ ایک عمل ہوتا ہے، بعض لوگ محبت میں نہ سمجھی میں خانہ کعبہ کے طواف کے ایریے میں نفل شروع کر دیتے، انتہائی نامناسب بات ہے. اور طواف مشکل ہی تب ہوتا ہے جب لوگ بیچ میں نماز پڑھتے ہیں. اور ایسا مومن کب ہوتا ہے، جب اذان ہو جاتی ہے اور اگلی نماز کی صفے بننی شروع ہو جاتی ہیں، یا بعض لوگ سنتیں وہاں ادا کرنے لگتے ہیں تو دھکے پڑتے ہیں اور بہت ہی مشکل ہوتی ہے. الحمدللہ کافی اچھے طریقے سے وہاں کی جو مینجمنٹ ہے وہ کنٹرول تو کرتی ہے کراؤڈ کو، لیکن پھر بھی نسبتاً مشکل آتا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہونا یہ قبلہ ہے. خانہ کعبہ تو چاروں طرف حرم میں ہوتے ہیں، تو ہم چاروں طرف ہی نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن آپ حرم سے باہر آئے، چار دیواری سے باہر، آپ اپنے ہوٹل میں، تو کیوں آپ کے کمرے میں انہوں نے سائن بنائے ہوتے ہیں؟ کبھی ادھر کا سائن ہے، کبھی ادھر کا. جو ہی حرم کی حد سے باہر آئے، یعنی جہاں آپ کو کعبہ نہیں دکھ رہا، پھر آپ کو اس کے لیے ڈھونڈنا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی. اور اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا. پھر اس کے بعد یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی تھی. یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے دے، لیکن بیت اللہ کے اندر بھی نماز پڑھی جائے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے، بیت اللہ کے اندر گئے تو کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ نہ ہمیں کسی نے جانے دینا ہے، نہ ہمیں شاید اس کا کبھی موقع ملنا ہے، جب جائیں گے تو پتا کر لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن وہ بالکل کعبہ کے اندر کی بات ہے نا، محبت لوگ کرتے ہیں لیکن کعبہ کے اندر پڑھنا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کا طریقہ آپ کو بھی پتا ہے کہ حتیم میں جاتے ہیں تو آپ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ اس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں نا، کعبہ کی دیوار کی طرف، تو بیک کی طرف تو نہیں کرتے. تو اسی سے دلیل لے لیجئے، حتیم کا جو حصہ ہے وہ اصل میں بیت اللہ کا حصہ ہے، سب کو اندازہ تو ہے ہی اس بات کا. تو جس صورت میں، جس سمت میں، حتیم میں ہم پڑھتے ہیں، تو خانہ کعبہ کے اندر پڑھیں گے تو اس کی جو چاروں دیواریں ہیں نا، اس کی طرف مکر کے پڑھیں گے. انڈرسٹینڈ کریں؟ جیسے ایک ریکٹینگولر آپ لے لیجئے، مثلاً جیسے یہ آپ دیکھیں، یہ ٹیشو باکس ہے، اگر آپ اس کو خانہ کعبہ سمجھے، آپ اس کے اندر چلے گئے، اب آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ ادھر پڑھیں تو اس طرف منہ کریں گے، ادھر اس کی دیواروں کے چاروں طرف ہی ہے نا. تو بہرحال یہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی طرف یہ ساری باتیں ہیں. پھر قبلہ کے بارے میں ایک اور روایت، انشاءاللہ یہ اس سیشن کی آخری روایت ہوگی، اور اس میں کیا ہے، التوجہ نحو قبلتی حیث کانا، آدمی جہاں کہیں ہو نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں کئی مقامات پہ کہی ہے، خاص طور پہ سورہ بقرہ میں جہاں بھی اس کا ذکر ہوا قبلے کی تبدیلی کا. تو کیا کہا، آئیے اس کو دیکھتے. عن البراء رضی اللہ عنہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی نحو بیت المقدس، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے بیت المقدس کی طرف، ستت عشر شہرن او سب ات عشر شہرن، 16 مہینے یا 17 مہینے. ستہ کہتے ہیں 6 کو، عشرہ کہتے ہیں 10 کو. 6 اور 10 کیا ہو گیا؟ 16 اور پھر سب 7 10، یعنی 7 اور 10 یعنی 17 مہینے نماز پڑھی. تقدم بینہما مخالفت فی اللفظ، دونوں کے الفاظ میں کچھ فرق ہے، یعنی یہ حدیث پیچھے اوپر گزر چکی ہے اور الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے. کیا پتا چلا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو آلموسٹ 16 to 17 منتھ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اور مکہ میں تو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مدینہ میں جا کر اللہ نے یہود کو مانوس کرنے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ یہ شخص کوئی تمہارے خلاف نہیں ہے، اور اسی طرح سے کچھ اور حکمتیں تھیں جو ہم ان آیتوں کی تفسیر میں کرتے ہوتے ہیں، تو پتہ کیا چلا کہ کچھ عرصہ، تقریباً 16 to 17 منتھ ایسے آئے ہیں ہسٹری میں کہ قبلہ خانہ کعبہ کی جگہ پہ بیت المقدس تھا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں، جابر رضی اللہ عنہ قال، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی سواری پر نفل پڑھتے تھے اور جب جدھر وہ سواری جاتی آپ کو لے جاتی، لیکن فَإِذَا أَرَادَ فَرِيدَةً، اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جب آپ فرض نماز کا ارادہ فرماتے، نزلہ تو اترتے، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، تو استقبال کرتے قبلہ کا، یعنی نفل نماز تو آپ سواری پہ پڑھتے، لیکن جب فرض نماز پڑھنی ہوتی تو سواری کو روکتے، نیچے اترتے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت کلیئر مسئلہ آ گیا نا. کچھ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اچھا کیا فرق پڑتا ہے، اب کدھر کریں؟ تو یہاں سمجھ لیجئے کہ نماز کے لیے قبلہ لازم ہے. دوسری بات ہے کہ قبلے کا مال اہتمام نہ کرنا، اس سے نماز نہیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ نفل نماز میں انسان جدھر بھی سواری کا منہ ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ اوپر کی حدیث میں آ گیا. ٹھیک ہے، ایک اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اونٹنی پہ بھی جب آپ نفل نماز شروع کرتے تھے تو شروع میں اونٹنی کا رخ قبلے کی طرف کرتے، پھر اس کے بعد وہ جدھر منہ کرتی ادھر کر لیتے. یہ بھی چیز ہے، لیکن چلیے آپ کو جہاز میں بیٹھے نہیں پتا، حالانکہ آپ تو ساری ڈائریکشنز پتہ چلی جاتی ہیں یا آپ کی گاڑی ہے، تو نفل میں آپ کر سکتے ہیں نیت، لیکن فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی بات؟ تو جب بھی کبھی کہیں جائیں، نماز ہم صاحب کے لیے ایک اہم چیز ہے اور اس نماز کو ہمیں پرائیورٹائز کرنا چاہیے. بہت سارے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں، سب کا ذہن میں خیال رکھتے ہوئے جواب دے دیتی ہوں کہ جب گھر سے ہی نکلیں تبھی دیکھ کے نکلیں کہ کیا واقعی اس وقت آپ کو کسی نماز کے مس ہونے کا خطرہ تو نہیں ہے. ہمارے اسکیجولس ہونے ہی نمازوں کے ساتھ چاہیے. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں 15 منٹ بعد نماز کا وقت ہو کے آپ کہتے ہیں گاڑی میں پڑھ لوں گی، تو آپ 15 منٹ رک جاتے. ٹھیک ہے، یا پھر آدھا گھنٹہ پہلے نکلتے تاکہ آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے. کیونکہ دیکھیے، جس کام کو بھی ہم اہمیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ کام آسان کر دیتا. ٹھیک ہے، تو بغیر وجہ کیسا نہیں کرنا. ایسی ایکسیپشن ہے، مجبوری آ گئی، آپ کو لگتا ہے کہ اسٹک ہو گئے ہیں، پھنس جائیں گے، اب کیا کریں؟ مثال ہے، آپ جہاز میں ہیں. عام طور پہ تو الحمدللہ موقع مل جاتا ہے جگہ کا، اور اسی طرح سے کہ بھائی لوگ اجازت دے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے جب وہ ریفریشمنٹ ختم کر لیں، سب اپنی جگہ بیٹھ کے نمازی بھی، تو اس وقت آپ جائیں واش روم یوز کریں، اور پیچھے جگہ ہوتی ہے جہاں بھی وہ سسٹرز بیٹھتی ہیں، آپ ریکویسٹ کریں آئی وانٹ ٹو پرے، کبھی نہیں روکتے. اور میں نے دیکھا نان مسلم فلائٹ والے تو بالکل بھی نہیں روکتے، وہ اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں. اب وہاں ایمرجنسی ڈور ہے، کہیں بھی ہے، چادر بچھا دیں گی کچھ، اور انہیں کہ اٹ ول ٹیک اونلی فیو منٹس، تو وہ کچھ نہیں کہتے. جو لانگ فلائٹس ہوتی ہیں تو اس میں تو وہ ویسے بھی پیسنجرز کو کیا سٹریچ آؤٹ کرے نا، کھڑے ہوں بیٹھے، منع نہیں کرتے. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ فلائٹ فل ہے، پوری پیکڈ، اور جہاز چھوٹا ہے اور جگہ ہی نہیں ہے، اب کیا کریں آپ؟ اب آپ کو لگتا ہے کہ مغرب کی نماز ہے اور فلائٹ اترنے میں گھنٹہ یاد ہے، اور جاؤں گی تو وہاں عشاء ہوگی. بالکل اس طرح ایسا ہوا تھا ہمارے ساتھ، فلی پیک فلائٹ تھی اور جہاز بھی یعنی اتنا تھا بڑا، تو جب نماز پڑھنے کے لیے دیکھا کہ موقع نہیں، پوچھا تھا ان سے، نہیں مل سکا، اب کیا کرے؟ اب دو چوائس ہیں، کہ آپ صبر کر لیں اور جا کے نیچے پڑھیں. پھر اس میں خیال کیا آتا ہے کہ اللہ نہ کرے جہاز کو کچھ ہو گیا، تو نماز کا وقت تو آ گیا نا. پھر میں نے کیا سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ فرض اس نیت سے بیٹھ کے پڑھوں کہ میں اسٹک ہوں اس وقت، اور اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو سکیں. بہرحال، اور یہ سوچا کہ ابھی پڑھ لیتی ہوں، اس سوچ میں کہ اگر تو مجھے کچھ ہو گیا تو گئی، فرض تو سمجھ لینا، لیکن اگر میں جب نیچے اتر جاؤں گی خیر سے عافیت سے، تو ایئرپورٹ پہ میں عشاء کے ساتھ پہلے مغرب بھی پڑھ لوں گی. تو الحمدللہ دونوں چیزیں ہو گئیں، آپ وہاں بھی پڑھ لیں، آپ ویسے بھی کر لیں. تو نماز پڑھ بھی چکے ہونا تو دوبارہ بعد میں اس کو دہرا لیں. یہ ہر ایک کو یعنی اللہ تعالیٰ خود بخود پھر سمجھ دے دیتے، لیکن ان ایشوز پہ بہت زیادہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہاں جو باتیں سنی ہیں آپ لوگوں کا حق ہے، کوئی سوال ہے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. کلیئر ہیں ایشوز، مسائل سمجھ آ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ مفتی بنتے جا رہے ہیں. لوگوں کی نمازوں کو اب چیک کرنا شروع کر دیا نا آتے جاتے. جی آپ سیم چیز ہے، دیکھیں فرض ایک چیز ہے، سنت اور نفل دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، ہمارے کلچر میں بہت سارے لوگ سنت اور نفل کے بارے میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرض کر دی وہ فرض ہے. اللہ کے نبی جو نفل پڑھتے تھے ہمیشہ، ان کو سنت کہیں گے، اور کچھ نفل ایسے ہیں کہ آپ بس یہ ہے کہ آپ پڑھے نہ پڑھے، مطلب اس کے لیے کوئی بہت نہیں، اس کو ہم لوگ اپنے کلچر میں نفل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفلوں کی دو قسمیں، ایک وہ ہیں وہ نفل جو اللہ کے نبی ہمیشہ پڑھتے تھے، اور ریکمینڈ کرتے تھے اور آج ہمیں بھی پڑھنے چاہیے، لیکن ان کا پڑھنا یا نہ پڑھنا اس طرح نہیں ہے جیسے کہ فرضوں کا، وقت پہ پڑھنا، ضرور پڑھنا، چھٹ گیا تو گناہ ہونا، قضا ہونا، ایسا نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، تو وہ ہیں سنتیں. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ جو نفل الگ سے ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ عشاء کی نماز ہمارے یہاں 17 رکعت کس طرح مشہور ہے، نفل ساتھ ملے ہوئے ہیں نا، ظہر کی نماز 12 رکعت کیسے، آخر کے 2 نفل ساتھ ہیں. تو بعض لوگ صرف اس لیے ظہر کی نماز ابھی نہیں پڑھیں گے، کہیں جاتے جاتے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، آدھا گھنٹہ لگے گا تو میں پڑھتا ہی نہیں. تو اس کا آسان سا حل کیا ہے کہ جو اللہ نے فرض کیے ہیں 4 رکعت وہ پڑھ لو، اور باقی جو تمہارے رہ گئے ہیں وہ تم کسی بھی مناسب طریقے سے بعد میں پڑھ لو. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی اور کوئی؟ جی آپ.
ایک بات میں نے پوچھنی تھی، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس بندے کے جو نوافل ہیں وہ اکٹھے کر کے ادھر لائے جائیں، کہ اس کی زندگی میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہوں گی
جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے کہ نمازیں جو ہماری پچھلی زندگی کی چھٹی ہوتی ہیں، اور میں یہ بات کہہ رہی ہوں تو مجھے ساتھ ہی بے بسی کا احساس ہو رہا ہے کہ پچھلی زندگی میں انہی کی نمازیں چھٹتی ہیں جن کی مائیں غافل تھیں، انہوں نے ان کو بچپن سے عادت نہیں ڈالی. آج بھی ایک مسلمان ماں، اور خاص طور پہ سعودی عرب میں جائیں یا یو اے میں جائیں، ایک چیز تو آپ مانیں گے کہ نماز کے وقت میں کوئی پیچھے نہیں رہتا. ٹھیک ہے، 98% لوگ نماز پڑھتے ہیں. آپ 10 باتیں ان کے بارے میں اگر آ کے باتیں کرتے ہیں، یہ ہیں وہ کچھ بھی، لیکن یہ ان کی خوبی ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. اب سوال پیدا ہے ہم جیسے لوگ جن کو فرض اور سنتوں کا ہی فرق زیادہ بتایا گیا، دسند اب بہت چھوڑی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی، آپ سمجھ آ گئی، اب آپ پوری نمازیں پڑھتی ہیں. اب جو پچھلی زندگی کی چھٹی ہوئی نمازیں ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، کبھی پڑھی تھی کبھی نہیں پڑھی، تو اس کی کمی انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ہماری سنتیں اور ہمارے نفلوں سے ادا کرے گا. رہ گئی بات اب، اب آج ظہر کی نماز کا وقت ہے تو آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر ہے تو عصر پڑھیں گے. آپ اگر بالفرض کوئی ایسی جگہ سٹک ہے یا سوتا رہ گیا، اٹھا پتا چلو ہو مغرب قضا ہونے لگی تھی، ہو گئی، فوراً پڑھیں گے. یعنی جن نمازوں کا آپ کو پتا ہے کہ یہ آج کی یہ چھٹی ہے وہ فوراً ادا کریں گے، اس کو اگلے دن پہ نہیں ڈالیں گے کہ آج کی ظہر کل کی ظہر سے. یہ بھی ایک ہمارے کلچر کا ایک بہت ہی مت ہے، جی آج کی فجر چھٹ گئی کل فجر پہ پڑھیں گے، اگلے دن تو اور ہی نہیں آنکھ کھلنی کیونکہ ایک ہی جگہ دو پڑھنی پڑیں گی. ہے پھر لوگ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی سوتا رہ جائے یا بھول جائے، جو ہی اس کو یاد آئے جب وہ جاگے فوراً اٹھتے ہی وہ پوری نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہماری پچھلی کمی بیشی اس کو معاف کر دے اور آئندہ ہمیں اپنا حساب برابر رکھنے کی توفیق دے. جی بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دور میں ایسا ہوا کہ جماعت ہوئی، سب نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ایک شخص وہاں سے اٹھے تو ساتھ جات کے پھر نماز پڑھنے لگ گئے. جب وہ نماز پڑھ کے اٹھے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم نے نماز دوبارہ پڑھی؟ اس سے پتا چلتا آپ کو غیب نہیں پتا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی، میں نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی، اصل میں آج میری سنتیں رہ گئی تھیں تو میں نے مسجد میں آ کر سب کے ساتھ جماعت سے پڑھی، اب میں نے وہ سنتیں ادا کی ہیں. تو اس پہ آپ خاموش تھے، کچھ نہیں کہا. تو یہ حدیث تقریری حدیث میں آ گئی کہ اللہ کے نبی کے سامنے جب کوئی کام کرو اور وہ کچھ نہ کہیں تو یہ بھی اس بات کی بات ہے کہ اٹس الاؤڈ. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہوگا. پھر اس میں 2 طریقے ہوں گے، فرض پڑھ لیں پھر چیک کریں کہ ابھی سن رائز میں بالکل ہی 1-2 منٹ ہیں، اگر کچھ ویٹ کر لیں، جو ہی سن رائز ہو جائے پھر آپ سنتیں ادا کر لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہمیں توفیق دے. یہاں پہ تھوڑا رکیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین، آج ہم نے کچھ اور مزید نماز کے حوالے سے مسائل دیکھے. ٹھیک ہے، کہ جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک، سو انشاءاللہ ول سی جسٹ گو تھرو ود اٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیٹس سی. سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ نماز میں لائک فار ایگزامپل اگر ہم مسجد میں پڑھ رہے ہیں یا کسی باہر کی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں یا اپنے گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لائک سجدہ کرتے ہوئے کیا ہم کوئی اور کپڑا اپنی سجدے کی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں؟ بتائیے کیا ہم ایسی نقل و حرکت کر سکتے ہیں نماز کے دوران؟ کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سوری اباؤٹ دیٹ. جی, وی ور ڈسکسنگ کس طرح سے ہم تھوڑی سی نقل و حرکت کر سکتے ہیں, رائٹ. ہلکی پھلکی اگر نماز کے دوران حرکت ہو جائے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا, نماز فاسد نہیں ہوتی. اچھا, دوسری ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کہ جوتوں میں نماز پڑھنا. لائک ہمارے کلچر میں تو ایز سچ بالکل بھی اس کو شاید نہ کوئی سمجھ سکے کہ جوتوں میں نماز پڑھی جائے, نہیں. لیکن بینگ قرآن اسٹوڈنٹ اینڈ حدیث اسٹوڈنٹ, ہم پیچھے بھی کئی دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہود جو تھے وہ شوز اتار کر نماز پڑھتے تھے, رائٹ. اور ہمیں ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے بلکہ حکم دیا گیا کہ جوتے پہن کے نماز پڑھو. پڑھ چکے ہیں نا پیچھے ہم یہ سب کچھ, رائٹ. تو جوتوں سمیت نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے, بس صرف یہ ہو کہ اس کا یقین ہو کہ اس پہ کوئی نجاست نہ لگی ہو, ٹھیک ہے, کوئی اس پہ اس طرح کی گندگی نہ لگی ہو, پاک صاف ہو. آپ اور ایون اگر ہم باہر ہیں, جوتے تو ہم باہر ہی پہنتے ہیں نا, تو اس وقت اگر ہم مٹی سے رگڑ بھی لیں اپنے جوتوں کو نماز شروع سے پہلے تو انشاءاللہ اٹ وڈ بی فائن, ٹھیک ہے, الحمد للہ رب العالمین. اچھا, پھر تو تھا ہمارا مسا کا, الحمد للہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہوگا کسی کو. پھر ہم نے دیکھا کہ اسپیشلی عورتوں کے حوالے سے جب سجدہ کیا جائے تو ان کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اس میں بھی ہوپ فلی کوئی شبہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم پوری اس نماز کی بک اس سلسلے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. ستر کے لحاظ سے ضرور فرق ہے, ان کا ستر بھی ہم پیچھے پڑ چکے اور عورت کا ستر بھی ہمیں پتا ہے, پورا فرام ہیڈ ٹو ٹو, رائٹ, پورا ستر ہے عورت کا اور نماز میں یہ برقرار رہے گا, ٹھیک ہے, سوائے یہ کہ چہرہ اور ہاتھ کھلے رہیں گے, باقی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر جو ہم نے ابھی لاسٹ احادیث جتنی پڑھی اس میں ہم نے دیکھا کہ قبلے کی کا تعین کرنا کتنا ضروری ہے. کین وی میک وضو آن سنو بورڈز؟ couldn't hear it when استاذہ said. نہیں, سنو بورڈز پہ ہم وضو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, سنو بوٹس پہ مسا بھی نہیں ہو سکتا. آپ وضو کریں گے تو آپ جس طرح اپنے پاؤں خالی ننگے نیکڈ پاؤں پہ آپ وضو کریں گے, اس کے بعد آپ اپنے ساکس چڑھا لیں گے, ٹھیک ہے. اب ساکس کے اوپر آپ چاہے بوٹس پہنے یا کچھ بھی پہنے, لیکن جب آپ دوبارہ اگر آپ کو وضو کی حاجت ہوگی تو آپ بوٹس پہ نہیں بلکہ ساکس پہ مسا کریں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا, پھر یہ کہ قبلے کا تعین کرنا بہت ضروری ہے, لائک یوں کہہ لیجئے کہ یہ شرط ہے نماز کی, ٹھیک ہے, جس طرح قیام ہمارا شرط ہوتا ہے, وضو ہماری نماز کی شرط ہے, اسی طرح قبلے کا تعین بھی نماز کے لیے شرط ہے. اور الحمدللہ ہم نے اس میں دیکھا کہ کوشش کی اور پھر بھی اگر غلط پڑھ لی جائے تو پھر ہم وہ قرآنی آیت پہ دلیل دیتے ہیں کہ فسما وجہ اللہ فعینما تولو فسما وجہ اللہ, کہ جہاں پہ پھر تم منہ پھیر لو تو اللہ تو ہر طرف ہی موجود ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین. پھر ایک سوال کہ فرض لائک سفر میں نفل نماز کی, جو ہم نے لاسٹ روایت پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل پڑھتے رہتے, وہ جدھر منہ کرتی آپ کو لے جاتی, لیکن جب فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو اتر کر قبلے کی طرف منہ کرتے اور نماز پڑھتے. ٹھیک ہے, تو ہماری سسٹر سبین کا سوال یہ ہے کہ بٹ نفل تو ہم سفر میں پڑھتے ہی نہیں, وی ڈو اونلی فرض, وہ بھی قصر, رائٹ؟ تو یہ اپنی جگہ درست ہے کہ آپ کا سفر کس نوعیت کا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ خواہ امن اور سکون والا بھی سفر ہو تو قصر کی جو رحمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمیں وہ فضل کے طور پر ملی ہے, اس کو ہم نے لینا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کہ آپ نفل ہمیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پتہ چلی, اور قبلے کے تعین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ سفر میں بھی اگر آپ ہیں اور آپ فرض کی قصر کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ سواری سے اتر کر قبلے کا تعین کر کے اور پھر وہ نماز اپنی ادا کریں گے. ٹھیک ہے, اس فرض نماز کو آپ سواری پر آپ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ کہ جیسے اللہ ماشاء اللہ جو بات ہوئی کہ آپ پلین میں ہیں اور آپ کو کوئی جگہ نہیں مل رہی اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی نماز نکل جائے گی, تو اس وقت پھر آپ اس سچویشن کو اس پر اس کا استنباط کر لیجئے, اس کی دلیل لے لیجئے کہ ابھی کیونکہ فرض نماز جا رہی ہے تو اس وقت آپ وہ نماز پڑھ لیجئے اور جب اتریں گے تو اتر کے اپنی اگلی نماز کے ساتھ اس کو ملا کے اس کے اعادہ کر لیجئے. ٹھیک ہے, کیونکہ فرض نماز تھی اور آپ کا رخ ادھر ادھر ہو رہا تھا, لیکن فرض ادا کرنے کے لیے آپ نے ادا لی, اس کے بعد جب آپ سفر آپ کا ختم ہو تو آپ اس کو لائک کمپلیٹ اپنے سب ہر چیز کے استقبال قبلہ کا تعین کر کے اور سب جیسے آپ پراپر نماز پڑھتے اس طرح نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اور یہ کہ نفل نماز جسے میں نے استاذہ کے ساتھ دیکھا, سبحان اللہ امیزنگ, کہ کیونکہ وہ تو یوزلی سفر کے ہی حال میں ہوتی ہیں جب کہیں ادھر ادھر ان کے ٹرپس ہوتے ہیں, تو اس وقت میں نے کہا کہ وہ سب کے ساتھ فرض نماز ضرور ادا کرتی ہیں لیکن اس وقت وہ نوافل ادا نہیں کرتی, سنن ادا نہیں کرتی, لیکن جب ہم گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ نوافل ادا کر رہی ہوتی ہیں. اگر کسی اور کا بھی تجربہ یہ ہے تو وہ بھی ایکسپیرینس اپنا شیئر کر سکتا ہے. دیٹ واٹ آئی نوٹسڈ دس ٹائم. سو سبحان اللہ, ایسا نہیں ہے کہ منع ہے نفل پڑھنا, لیکن یہ کہ آپ ہمیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ملی ہے کہ آپ سفر کے دوران نماز کو قصر کر لیجئے, کم کر لیجئے. ٹھیک ہے, ہوپ فلی آپ کے سوال کا جواب آپ کو مطمئن کر گیا ہوگا. ان شاء اللہ وی کین ڈو مور سرچ آن دیٹ. اور اللہ عالم بالصواب, ظاہر ہے کہ علم تو کسی کے پاس بھی کمپلیٹ نہیں ہے, ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ ہمیں مزید اور مزید اور مزید ملتا ہی رہتا ہے جب ہم اور علم لیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. آمین, اللہم آمین. ٹھیک ہے, اچھا ابھی ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے, اگر آپ میں سے کوئی اپنی حدیث کو ریڈ کرنا چاہے, ہے کوئی ریڈی تو بتائیے مجھے, انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ریڈنگ کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے فاطمہ آپ ریڈی ہیں, آپ حدیث نمبر بتا دیجئے, کون سی حدیث پڑھیں گی, پچھلی جو ہم نے احادیث مارک کی تھی ان میں سے یا آج کی کوئی حدیث اگر پڑھنا چاہیں. سو انشاءاللہ, ٹھیک ہے فاطمہ حدیث نمبر لکھیے, اینی, ٹھیک ہے چلیے آپ مجھے پھر حدیث نمبر یہاں پہ لکھ دیجئے اور میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں. ہینڈ ریز کیجئے آپ اپنا. اچھا ٹھیک ہے, اوکے, جو آج کی فرسٹ حدیث ہے نا, جو آج کی فرسٹ حدیث ہے, سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ کرنا, ان ابن لیکن والی روایت آپ پڑھ دیجئے. ٹھیک ہے, حدیث نمبر 252, ریڈی, چلیے مائک فری فار یو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب السجود على الثوب في شدة الحر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيدع أحدنا طرف الثوب من شدت الحر في مكان السجود. جزاك الله خير.
فياك يا مين، بارك الله فيك، ما شاء الله، very nice. اللهم زد فزد. ٹھیک ہے، اسی طرح شوق سے ہم احادیث کو بھی پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. اچھا، آئی ہیو اے کوئسچن. اف یو آر گوئنگ آؤٹ ان سٹی اونلی لائک ڈاکٹر آفس، وی جسٹ آفر پرل اینڈ وی کین آفر سننا ان کار، یا آپ پڑھ سکتے اس طرح بھی، یا اگر آپ گھر پہنچ کے اور پھر ادا کر لیں. یہ چیز تو ابھی ہم نے ڈسکشن کے دوران سنی استاذہ سے کہ آپ فرسٹ پڑھ لیجئے، آپ کو کہیں جلدی اس طرح کیے، اور پھر فارغ ہو کے جب گھر آ جائیں تو اپنی سنن اور نوافل ادا کر لیجئے. ٹھیک ہے، چلیے، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ پھر آج ہم یہیں پہ اتفاق کرتے ہیں، اور بإذن اللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے، اور انشاءاللہ وہی بات کہ سمر میں ویکینڈ تو نہیں ہے، بچوں کے ساتھ ہم نے ویکیشن نہیں لینی. ٹھیک ہے، ان کو ویکیشن کا مزہ لینے دیجئے، بھائی الحمدللہ ہماری ویکیشن یہی ہے کہ ہم پورے دل سے اس چیز کو لیتے رہے اور آگے بڑھتے رہے. انشاءاللہ، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.